أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد فيتبع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطيعن الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا.
جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. कैसे हैं आप लोग? कल के बारे में से कोई बात जो याद रही? जी आप यानी जिसका अखलाक खूबसूरत होगा वो जन्नत में उतना ही हसीन होगा. फिर अब तो अखलाक अच्छा करना ही पड़ेगा है? और जी आप जी
नमाज जबरदस्त तासीर रखती है, बुराई और बेहयाई से रोकती है.
यानी नमाज बेहयाई और मुनकर से रोकती है. ठीक है जी आप पीछे से है. हर वो चीज जो इंसान को मकसद से दूर कर दे उसको खुद से दूर कर दे. ठीक है तुम हमारे रास्ते में रुकावट डालते हो हम तुम्हें रखते ही नहीं. जी और जी इधर से आप आना. यानी दुनियावी तौर पे ना पढ़ लिख सकना कुरान सीखने के रास्ते की रुकावट नहीं है. ठीक है जी आप
ईमान के बगैर
जी जब तक आप ईमान ना हो ईमान के दफ्तर में दाखिला ना करवाया हो तब तक बाकी चीजें कबूल नहीं होती. जी आप यानी क्यामत के दिन जो असल हिसाब किताब होना है वो ईमान वालों का होना है. ठीक है जी और जी आप इल्म की कमी दिलों पे ठप्पा लगा देती है दिल सख्त हो जाता है. और एक बस कोई आखिरी जी आप यानी ईमान लेने के लिए कोशिश तो करनी पड़ती है लेकिन फिर अल्लाह ताला रास्ते आसान कर देते हैं. आज का पारा भी बहुत ही हसीन खूबसूरत आयात का मजमुआ है. आइए देखते हैं कि हम इसमें से कितना लेते हैं. अब तो माशाल्लाह 22वें पारे पे पेज पलटते हुए भी आवाज़ नहीं, सेलफोन भी बंद, बात भी नहीं कर सकते. क्या मुश्किलें हैं? اتنی آزمائشیں ہیں تو یہ تو آئیں گی تبھی تو ہم گھڑیں گے. ورنہ تو یاد رکھیے کہ ہم پڑھ لکھ کر سب کچھ کر کے بھی بعض دفعہ اپنے اوپر قابو ہی نہیں پا پاتے. تو علم حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا تحفہ جو اللہ کی حکم سے ملتا ہے, بلکہ اجتماعی طور پہ علم حاصل کرنے کا, وہ کیا ہے کہ انسان کو اپنے اوپر قابو پانا آتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے شروع کرتے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے دور قرآن 2017 کے ڈے بولیے ڈے 24 چوبیسویں دن کا آغاز کریں گے. اور آج کا ہمارا ہدف 22 پارہ ہے جو سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 31 سے شروع ہوتا ہے اور سورۃ یاسین کی آیات پہ رکتا ہے. بہت ہی خوبصورت پارہ ہے. اگر وہ کہنا چاہیے کہ نٹ شیل میں بند کرنا ہو تو پورے پارے میں سے نہ شکری نیکیوں کی توفیق چھین لیتی ہے. اس پوری صورت میں ہم ناشکری کے مختلف رویوں کو دیکھیں گے. مثلا سب سے پہلے تو ہمیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اور آپ کی ازواج مطہرات کی صورت میں بہترین رول ماڈل ملے اور ہم آج ان کو چھوڑ کر کچھ اور لوگوں کے پیچھے جانے کو اپنی خوشی اور کامیابی سمجھنے لگے. 22nd پارہ یعنی 22nd پارہ جو ہے یہ ناشکری نیکیوں کی توفیق کو چھین لیتی ہے اور شکر گزاری سے نیکیاں بڑھتی ہیں. سب سے پہلے ہمیں سورت کے اس پارے کے آغاز میں ازواج مطہرات دکھیں گی کہ کس طرح سے انہوں نے شکر گزاری کا رویہ اختیار کیا اور ناشکری سے بچتی رہیں, اسی لیے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں رہیں. پھر اس کے بعد دوسری چیز, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا وجود آج امت کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے جو آپ کے اسوہ حسنہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں پہ چل پڑتا ہے. اصل میں وہ ناشکری کا اظہار کرتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عورت کی حفاظت کے لیے اور اس کو باعزت کروانے کے لیے جو لباس اور حجاب کے سلسلے میں ہدایات دی تھی, اس کی ناشکری نے آج عورت کو ہر سٹیج پہ کھڑا کر دیا اور عورت ایک قسم کی کٹ پتلی بن گئی. پھر اس کے بعد اگلی چیز جو ہمیں اس میں نظر آئے گی وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے سے معاشرے میں سے غلط رسومات کا خاتمہ کرتے ہیں. ہم سب مسلمانوں کو آج اس پہ شکر گزار ہونا تھا, لیکن ناشکری کیا کی, ہم نے اس سے بھی بڑے بڑے رسم و رواج کے پلندے اور بوجھ اپنے اوپر ڈال دیے. پھر اس کے بعد ایک اور چیز جو اس صورت اس پورے پارے ہی میں سے انشاءاللہ ہم جمع کریں گے, اور وہ کیا ہے کہ اللہ نے یہ خوبصورت امانت انسان کو پیش کی تھی لیکن بعد میں ناشکری کی وجہ سے اس کا بوجھ سہار نہیں سکا. اس کے بعد اگلی صورت سبا ہے. پوری صورت ناشکریوں کی سزا ہے. آج ہم ایک ویڈیو بھی دیکھیں گے کہ جب نعمتیں ملتی ہیں اور چھنتی ہیں تو پھر ایک انسان کا اس کے اوپر کیا ذمہ بنتا ہے کہ وہ نعمتوں کے ہونے یا نعمتوں کے چھننے پر کیا ہوگا. قوم سبا نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی. اللہ نے ان کے سرسبز و شاداب باغات کو بالکل بنجر اور بالکل جڑی بوٹیوں میں بدل دیا اور بالکل وہاں کچھ نہ رہا. پھر اس میں ہم حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے ناطے سے اے ملو آل داؤد شکرہ, عمل کرو اے داؤد کے گھر والو یا داؤد کی آل والو شکر کے ذریعے. اس کو پڑھ کر پھر اللہ کا شکوہ بھی پڑھیں گے. وقلیل من عبادی الشکور, میرے بہت ہی تھوڑے بندے شکر گزار ہیں. آیت 13 کا آخری حصہ ہے سورۃ سبا. پھر اس کے بعد شیطان کا یہ گمان کہ اللہ تیرے اکثر بندے نہ شکرے ہی ہوں گے, یہ بھی سچ ہوتا ہوا آج اس بارے میں ہمیں نظر آئے گا. پھر اس کے بعد اگلی چیز شرک. اللہ قدرتوں والے رب کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کے در پہ جا کے بیٹھ جانا جو منو مٹی میں چلے گئے, یہ ناشکرے پن کی ایک بہت بڑی علامت ہے. یعنی آپ کہہ لیجئے کہ شرک ناشکرے پن کا دوسرا نام ہے. جو اپنے رب پہ راضی نہیں وہ کیا کرے گا. پھر اس کے بعد اگلی چیز مال اور اولاد کی ہم پڑھیں گے. آیت 37 ہے سورۃ سبا میں کہ اللہ نے مال اور اولاد دیے تھے کہ اس کا قرب حاصل کیا جاتا, لیکن وہی چیزیں انسان کو ناشکرہ بنا دیتی ہیں. اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے شکر کی ناشکری کی بات اس شخص کی صورت میں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیتیں دیں لیکن وہ نعتوں کا بوجھ نہ سہار سکا اور نہ شکری کے رویے پہ چلا گیا. اس کے بعد سورت فاتر آئے گی ہمارے سامنے. اللہ کا نام اللہ کا نام ہے الفاتر, یا اللہ تعالیٰ کے نام پہ یہ سورت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اس ناشکر رویے کا اظہار کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کوئی نعمت کے دروازے کھولتا ہے تو لوگ ناشکر پن کا اظہار کرتے ہیں. اور خاص طور پہ پھر اس صورت میں ہمیں جو ایک سب سے بڑی سو فیلنگ ملے گی, اور وہ کیا ہے کہ تم سب فقیر ہو, اللہ بادشاہ ہے, اللہ دینے والا ہے, غنی ہے, حمید ہے, لیکن تم اپنی اس فقیری کے باوجود بھی اس کی ناشکری کر کے اس کو ناراض کر دیتے ہو. اور پھر اس میں جو ہماری آیت تدبر بھی آئے گی انشاءاللہ سورت فاتر کی آیت نمبر 32, علم کی ناشکری کرنے والے لوگ. تین گروہوں کا آج ہم ذکر پڑھیں گے. علم لینے کے بعد پھر لوگ کن تین مختلف گروہوں میں بدل جاتے ہیں, اور اس کے بعد عمر بھر کا حسرت, عمر بھر کی حسرت قیامت کے دن جب لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ ہمیں جہنم سے نکالا جائے تو کہا جائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فی, کیا تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ تم اس میں نصیحت لیتے, اور تمہارے پاس تو ڈرانے والا بھی آ گیا تھا. آیت 37 ہے سورت فاتر کی. اور اس کے بعد پھر ہم آخر میں دیکھیں گے کہ ایک ایسا شخص اللہ نے بھیج دیا اس بستی کی طرف کہ جس بستی نے دو نبیوں کی ناشکری کی. جا رجل یسا, دور سے اللہ نے مدد بھیج دی, قریب والوں نے جھٹلا دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ناشکریوں سے بچائے. یاد رکھیے, ناشکری زندگی کا حسن ختم کر دیتی ہے, عبادت کی لذت ختم ہو جاتی ہے, عبادت تھکن کا نام رہ جاتا ہے, عبادت میں بندے کا دل ہی نہیں لگتا. آئیے دیکھتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پہ ہی آیت ختم ہوئی تھی پچھلی. آیت 30 میں ہم نے پڑھا کہ اللہ نے اپنے نبی کی بیویوں کو ایک خاص آنر بھی دیا, اور ساتھ ہی بتا دیا کہ جس طرح تمہاری نیکیوں کا اجر زیادہ ہے اسی طرح تمہاری غلطیوں کی سزا بھی زیادہ ہے. آج کی آیت میں براہ راست انہی کو خطاب تو نہیں کیا لیکن اشارہ اسی طرف ہے. آئیے دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ومن یقنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نوتیہ اجرہا اجرہا مرتین واتدنا لہا رزقا کریما. نبی کی بیویوں کی بات کرنے کے بعد فرمایا, اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے, اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں دوہرے اجر کی بات کیوں ہے. انسان دنیا میں عام لوگوں میں گھلا ملا رہے تو اس کی خامیاں اور خوبیاں بھی چھپی رہتی ہیں. کچھ لوگ جو اس کے بہت قریب ہوتے ہیں اس تک ہی اس کا اثر جاتا ہے, لیکن جب کسی اعلیٰ مقام پہ کوئی پہنچ جاتا ہے اور دوسروں کی نظریں لگ جاتی ہیں, مثلاً کسی ملکی ملکہ, کسی صدر وزیر کی بیوی, اسی طرح سے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو مدینہ میں آنے کے بعد آپ کی حیثیت ایک حکمران کی ہو چکی تھی, تو آپ کی ازواج اس دور کی فرسٹ لیڈیز تھیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کر کے یہاں بتا دیا کہ دیکھو, اگر تم جس تنگی ترشی میں نبی کے گھر میں رہ رہی ہو اس کے اندر رہتی رہو گی تو تمہیں ہم دوسرا اجر بھی دیں گے. پیچھے والی آیت جو ہم نے کل پڑھی تھی 28, اسی کے ساتھ ایک واقعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے تنگی ترشی میں آپ کا ساتھ دیا, کیونکہ آج کے ہمارے اس پارے کی جو قابل تقلید شخصیات رول ماڈلز ہیں وہ ازواج مطہرات ہیں. اسی کی تھوڑی سی بات کروں گی ان آیات پہ, کیونکہ اگلی آیت میں بھی انہی کی بات ہے. تو آپ دیکھیے کہ اگر آپ دیکھیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سوا باقی تمام بیویاں یا تو پہلے سے شادی شدہ ہونے کے بعد متعلقہ تھی یا بیوہ تھی, کوئی بھی بیوی کنواری نہیں تھی. اور جب بھی کوئی عورت اس قسم کے مراحل سے گزرتی ہے تو وہ دکھ میں سے گزرتی ہے, تکلیفوں میں سے گزرتی ہے. عام طور پہ ایسے حالات کسی پہ آ جائیں تو لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, اور ہی مایوس ہو جاتے ہیں, اور ہی گناہ کرتے ہیں. آپ کی ازواج کو اللہ نے اس دکھ اور تکلیف کو خوشی سے برداشت کرنے کا صلہ کیا دیا کہ اس کو عام عورتوں سے نکال کر, صحابیات میں سے نکال کر امہات المومنین میں شامل کر دیا. جس طرح کے حالات تھے ویسے ہی گزر بسر کرتی رہی. سورت روم کی وہ آیتیں جو کل ہم نے پڑھی تھی کہ ایک اچھی بیوی ہونے کے ناطے ہر حال میں راضی رہی. اب ہوا کیا کہ غزوہ خیبر ہوا, بہت مال آیا. خیبر کی زمینیں ایسے ہی ہیں جیسے آپ کہیں کہ سونا اگلتی زمینیں. اب مسلمانوں میں عمومی طور پہ مدینہ شہر میں سہولت ہو گئی، گھروں میں چولہے جلنے لگے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہماری حالت نہیں بدلی جب تک کہ خیبر فتح نہ ہوا، یعنی اکانومی اچھی ہو گئی، مدینہ کی غربت قد ختم ہو گئی. اب جب یہ سب ہوا لیکن نبی کے گھر میں ابھی بھی دو دو مہینے تک چولہا نہیں جلتا، تو ازواج مطہرات نے بالکل فطری مطالبہ کیا. اور آج ایک عورت کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے مرد سے کہے کہ آپ قوام ہے، لائیے گھر میں کھانا پانی. کوئی انہوں نے کپڑے نہیں مانگے تھے، جوتے نہیں مانگے تھے، ڈائمنڈس نہیں مانگے تھے، ہیرے موتی نہیں مانگے، بس اتنا کہہ دیا کہ اللہ کے نبی آپ ہمیں ذرا سا تھوڑا سا تو زیادہ خرچہ دینا، کیونکہ اب باقی گھروں میں تو اور ہے. اب یہ مطالبہ ایک عام عورت کا ہوتا تو بالکل جائز مطالبہ تھا، لیکن وہی بات ہے کہ وہ جن کے درجے ہیں سوا، ان کی خطائیں بھی چھوٹی چھوٹی پکڑی جاتی ہیں. اللہ کے نبی کو محسوس ہوا کہ میری بیویاں ناشکری کر رہی ہیں. دیکھیں پھر یہاں ناشکری ہے، ناشکرہ پن ہے. تو انہوں نے ناراض ہو کر، اور اصل میں ناراضگی نہیں تھی، یہ تربیت تھی. یاد رکھیے جو بڑے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں نا، اکثر لوگ کہتے ہیں یہ ناراض ہیں، وہ ناراض نہیں ہوتے، وہ تربیت کر رہے ہوتے ہیں آپ کی میری. کیوں؟ کہ اس طرح وہ نہ کریں تو آپ کو مجھے تو کبھی اپنی غلطی کا احساس بھی نہ ہو. تو آپ نے سبق سکھانے کے لیے اپنی بیویوں سے کہا کہ میں ایک مہینے کے لیے تم سے قطع تعلقی کرتا ہوں، اس کو ایلا کہتے ہیں. اور آپ اپنے گھر ہی کے اوپر ایک چبوترے میں چلے گئے، اور 29ویں دن کے بعد پلٹ بھی آئے. جب آپ کو یاد دلایا گیا کہ آپ نے تو ایک مہینے کی قسم کھائی تھی، تو کہا کیا کبھی مہینہ 29 دن کا نہیں ہوتا. یہ آپ کی خوبصورتی تھی کہ آپ ہمیشہ سہولت والا راستہ پسند کرتے تھے. تو بہرحال اس موقع پہ اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں سے کہا کہ آپ کو میں چوائس دیتا ہوں، آپ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہیں، تنگی ترشی میں رہیں گی. کیونکہ نبی کا مقام اعلیٰ ہے، تو وہ چیزیں جو مقصد کے راستے میں رکاوٹ بنے نا، پھر اس کو ہٹانی پڑتی ہیں. آپ دیکھیے کہ بہت دنیا کا ہونا، گناہ نہ بھی ہو، مقصد سے ہٹا دیتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اتائی لا ہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تو اللہ کے نبی نے جو لائف سٹائل اپنے لیے چوز کیا تھا، اس میں آپ افورڈ نہیں کر سکتے تھے بہت کچھ. ہمارے ہاں لفظ افورڈ سن کر فوراً آ جاتا ہے کہ اچھا پیسے نہیں ہے، نہیں، وقت نہیں ہے سنبھالنے کا، توجہ بڑھتی ہے، ڈسٹریکشن ہو جاتی ہے، اتنی چیزیں پڑی ہوئی ہیں تو میری توجہ ادھر سے ہٹ جاتی ہے. تو بہرحال آپ نے چوائس دی تھی. آیت تحریر کہتے ہیں، آیت نمبر 28 جو پیچھے پڑھی ہم نے، تو آپ نے چوائس دے دی کہ بھائی آپ اپنا فیصلہ لے لیجئے، پھر آپ کو میں خوب مال بھی دوں گا اور آپ کو رخصت کروں گا. یہ نہیں کہ آپ کو ڈانٹ کے رخصت کروں گا، مال دوں گا، لیکن یہ ہے کہ آپ کو اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو انہی حالات میں رہنا ہے. ساتھ ہی آپ نے ایک مشورہ دیا، اور آپ نے کہا کہ ویسے عائشہ آپ اپنے والدین سے مشورہ کر لیجئے، کیونکہ اللہ کے نبی کو یقین تھا کہ عائشہ تو عائشہ ہے، ابو بکر کبھی نہیں یہ مشورہ دینے دیں گے کہ چھوڑ دو. تو اس وقت پھر عائشہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں آپ کے معاملے میں کسی سے مشورہ کروں گی، میں تو اللہ اور اس کے رسول کو چوز کرتی ہوں. اور پھر یہی بات بعد میں ساری بیویوں نے کہی. تب یہاں دیکھیں کہ میرے آپ کے لیے ازواج مطہرات کس طرح سے ایک نمونہ ہے. یہ عورتیں جنہوں نے آج نبی کی زندگی میں اتنی تنگی ترشی سہی، آپ کو پتا ہے کہ خلافت راشدہ کا دور ہوا، خاص طور پہ عمر فاروق کا دور، جب دنیا کے خزانے امڑ امڑ کے مسلمانوں پہ پڑے تھے، کیسرو کسرا کے پہنے ہوئے کلوز کے حساب سے جو ان کے زیورات تھے، کنگن تھے، چوڑیاں تھیں، وہ مسلمانوں کے پاس آ رہی تھی. اتنی کشادگی آ گئی کہ 70,000 درہم تک ایک ایک ازواج مطہرہ کے پاس کئی دفعہ جنگوں میں آتا، اور وہ کھجوروں کی طرح جھاڑ کر اس کو وہاں سے اٹھ جاتی تھی. کیوں؟ انما الاسری یسرا، فانما الاسری یسرا، ہر اسر کے بعد یسر ہے. تو یاد رکھیے کہ اگر آج آپ دین کے نام پہ تھوڑی سی تنگیاں سہ لیں گے، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ تنگی ہمیشہ نہیں رہتی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہی بات کر کے اب مجھے آپ کو بھی یہی سکھایا، آپ کا میرا کیا کام ہے. دیکھیے دین اپنی قیمت مانگتا ہے، اور علم تو اپنی قیمت بہت ہی مانگتا ہے. ہم نماز پڑھ کے دیندار تو ہو سکتے ہیں، لیکن علم پانے کے لیے دنیا کی بہت ساری اٹریکشنز اور بہت سارے ہنگاموں سے اپنے آپ کو وقتی طور پہ جدا ضرور کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ ہمیشہ نہیں رہتا. میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی طالب علم ہو اور سارے فنکشنز بھی اٹینڈ کرے، ساری دعوتوں میں بھی موجود ہو، ہر شادی میں بھی ہو، اور پھر بھی وہ فرسٹ آئے یا کامیاب ہو. آپ کے اپنے گھروں میں آپ کے بچے ہیں، جب امتحان ہونے والے ہوتے ہیں آپ سب کہیں جاتے ہیں، وہ نہیں جاتے. کتنی محنتیں کر کے، آپ نے بھی ماسٹر کیا ہوگا، آپ نے کتنی محنت کر کے میٹرک کیا ہوگا. اسی طرح علم آنے کے لیے اگر ہم کچھ وقت، ایک سرٹن اماؤنٹ آف ٹائم، ایک سال بھی ہو سکتا ہے، دو بھی ہوتا ہے، یہ تو آپ کی چوائس پہ چلتا ہے کہ آپ کو ہر دن کرنا ہے، ہر دوسرے دن کرنا ہے، یا آپ کو ہفتے میں 4 دن کرنا ہے، 5، لیکن ایک دور اگر آپ اپنی زندگی میں گزار لیں جس میں آپ پیسے جائیں، آپ کی انا پہ چوٹ پڑے، اس کے اندر آپ اپنے آپ کو اس طرح پیش کر دیں کہ مجھے لتاڑو، مجھے توڑو، مجھے پھوڑو، جو کہتے ہو کرو، میں کرنے کو تیار ہوں. اگر آپ ایسا وقت سال دو سال چار سال جو جتنا جس کا نصیب ہے گزار لے, ساری زندگی کی دولت آپ کے پاس, خیر آپ کے پاس, شہرت آپ کے پاس, مال آپ کے پاس آتا ہے. یہی بات جہاں اللہ تعالیٰ نے بتا کر ہم سب کو کہہ دیا وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ, اور قنوت کیا ہوتا ہے؟ عاجزی اور دعا. لیکن جب بے صبرہ پن ہوتا ہے, تھوڑی سی چیز پہ آپ راضی ہو کے باقی چیز کی ناقدری کر دیتے ہیں, پھر یہ چیز نہیں ملتی. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قنوت عطا فرمائے, عاجزی عطا فرمائے, ہمارے اندر ٹھہراؤ آ جائے اور ہم عمل صالح کرنے والے بن جائیں. آگے فرمائے, یا نساء نبی لستنک احد من النساء, نبی کی بیویاں تمام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے, بلکہ صاف سیدھی بات کرو. عورت کی بات چیت کا یہاں تذکرہ ہے. اللہ نے عورت اور مرد کو اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے بھیجا. صرف مردوں سے بھی دنیا نہیں چلتی اور صرف عورتوں سے بھی نہیں چلتی. تو جب دو لوگ مل کے کام کرتے ہیں تو ان کو آپس میں انٹریکشن تو کرنا پڑتا ہے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ دو کلیگز اور وہ کبھی بات نہ کریں. تو دنیا کے اس نظام کو چلانے کے لیے عورت کو مرد سے اور مرد کو عورت سے بات کرنے کی اجازت ہے. اجازت کیا ہے؟ ضرورت ہے, اور اس میں کوئی حرج نہیں. جس چیز سے یہاں روکا گیا وہ کیا ہے؟ فلا تحدان بالقول. اگر آپ اس لفظ کو سمجھ آئے نا, تو وہ سارے سوال کہ کیا عورت کے پاس پردہ ہے کیا, اور یہ سارے سوال کب آتے ہیں؟ جب دین سیکھتے ہیں. کاؤنٹرز میں بیٹھی عورتوں سے لچکا لچکا کے ٹکٹس لیتے دیتے کوئی حرج نہیں. ہر دن گروسری کی شاپ پہ ٹل پہ کھڑی ہوئی خواتین سے ہیلو ہائی ہاؤ یو ڈوئنگ کرتے, کوئی مرجے سوال نہیں پوچھے گا. گانے سنتے, فلمیں سن دیکھتے, خبریں سنتے, کوئی یہ سوال نہیں کرتا. جہاں بات آتی ہے دین کی تو لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ عورت کی آواز پردہ ہے. اگر آپ اس کو لٹرلی لیں, اب آپ گھر میں اکیلی تھی, باہر بیل بجی اور آپ نے انٹر کام سے ہیلو کہا, باہر ایک مرد ہے, حرام ہو گیا, گنہ کی بات ہے. پھر تو ایک عورت اپنے گھر میں آنے والے فون کال کو بھی اٹینڈ نہیں کر سکتی. آپ کا ڈرائیور, آپ کے گھر میں کام کرنے والا کوئی ملازم, مالی بابا آ گیا, آپ نے اس کو کچھ انسٹرکشنز دینی تھی, آپ نہیں کر سکتے. پھر تو سمپل سی بات ہے کہ اگر لٹرلی ایک عورت کی آواز پردہ ہے, تو ایک عورت کے ساتھ ہر وقت پھر ایک مرد ہونا چاہیے جو اس کا محرم ہو, یا باپ ہو, یا بھائی ہو, یا بیٹا ہو. کیا لٹرلی یہ پاسبل ہے؟ تو گویا کہ دنیا میں جتنے مرد ہیں اس میں سے آدھے بیکار ہوتے نا, کاروبار نہ کرتے, کیونکہ جہاں بیوی وہاں شوہر, جہاں بیٹی وہاں باپ, جہاں بہن وہاں بھائی. کیا یہ پاسبل ہے؟ اور کیا صحابیات اللہ کے نبی سے آ کے بات نہیں کرتی تھی؟ اور چلے یہ بھی کر لیں, آپ عمرہ کر سکتی تھی, حج میں جا کے وہاں کے ارکان ادا کر سکتی تھی. یہ بالکل ایک ان نیچرل بات ہے, اور میں کہتی ہوں یہ حد سے بڑے ہوئے تقوی کی بات ہے. ہاں کرو, کیا بات میں لوچ نہ ہو, سیدھی اسٹریٹ فارورڈ. دیکھیے یہ دین کی بات ہے یا دنیا کی بات ہے؟ یہ دیور بھابھی سے باتیں کر رہا ہے یا جیٹھ جٹھانی کے ساتھ آپ کا کوئی معاملہ چل رہا ہے؟ یا آپ اپنے مالی بابا سے ہیں یا نیبر میں, یا کوئی دین سیکھنے والا ہے یا سکھانے والا ہے, یا آپ کا دینی معاملے میں کسی سے میٹنگ ہو رہی ہے؟ قولوا قولا سدیدا. اس میں بے تکلفی نہیں ہونی چاہیے. یہ بھی نہیں کہ پھر آپ نقاب پہن کر باتیں ہی ایسی لچھے در کرنے لگ جائیں, اور آپ جو بازاروں میں شاپنگ کریں اور بھائی جان کہہ کے چیزیں بڑھاتے رہے. ہر عورت کو خوب پتا ہوتا ہے کہ میرے بولنے کے سٹائل میں کیا طریقہ ہے جو دل پھینک ہے, کدھر لوگوں کے دل جاتے ہیں, نرم بات, سیدھی بات. اور اس میں کوئی یہ بھی نہیں ہے کہ آپ آرٹیفیشلی غصے کی باتیں کریں اور اپنے آپ کو رکھیں. سیدھی سی بات ہے کہ آپ اپنے دل کے اندر ہر بات کو کلیئر کر کے اگلے بندے کو اپنی بات کا پیغام دے دیں. جتنا ممکن ہو اتنا کم انٹریکشن کریں. گھر میں مرد ہے تو آپ کو آگے بڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, گھر میں بیٹا ہے تو آپ کو ڈور پہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب اللہ نے ایک عورت کو اتنا پروٹیکٹڈ کیا ہے, اتنی قیمتی چیز کر دی, تو دوسری بات کی نہیں رہنے ضرورت. اگلا حکم, اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور سابق طور جاہلیت کی سی سجدچ نہ دکھاتی پھرو. نماز قائم کرو, زکات دو, اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اب آپ دیکھیے کہ اس میں, اب پھر دوبارہ بات ہے کہ اگر آپ اس آیت کو صرف اس آیت سے سمجھیں, یعنی آپ کہیں کہ سنت سے کاٹ کے اگر اس آیت کو سمجھیں گے نا, تو سیدھی سی بات ہے کہ آپ گھر سے نہیں نکل سکتی. کر نفی بیوتی کن, ٹکی رہو, خبردار نکلی تو. لیکن آپ حدیث کھولیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کہا, بخاری کی روایت ہے, حضرت عائشہ نے فرمایا, یعنی عائشہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے عورتوں کو ان کی ضروریات کے لیے باہر نکلنے کی اجازت دی ہے. اللہ کے نبی کے دور میں عورتیں مسجد میں جاتی تھیں، حج اور عمرے پہ جاتی تھیں. اگر آپ گھر سے نکل ہی نہیں سکتے تو آپ کی بیٹی کو پھر ہاسپٹل میں بھی نہیں تھا پیدا ہونا چاہیے، پھر وہ صرف گھر میں پیدا ہوتی اور وہیں مر جاتی. یاد رکھیے، آج جو حدیث کے اوپر لوگوں نے چوٹیں ڈالی ہیں نا، یہ ساری آیتیں اس کا رد دکھا رہی ہیں کہ حدیث کو پڑھے بغیر آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے. پھر یا تو ایک ایکسٹریم پہ جائیں گے کہ کچھ نہیں کرنا، اور دوسری پہ جائیں گے کہ یہ دین ہے ہی کوئی نہیں. ہمیشہ یاد رکھیے کہ نارمل رہے، ہمیشہ یاد رکھیے اپنے لیے ایک اصول بنائے. اگر دور تک جانا ہے تو درمیانی چال سے چلیں، بہت بھاگیں گے چند قدم چل کے سانس تھک جائے گا، سانس آئے گا اور آپ نہیں چل سکیں گے. اور اگر اتنا سلو چلیں گے کہ آپ کی منزل ہی دور سے دور ہوتی جا رہی ہے، آپ کی ہمت ٹوٹ جائے گی. دین اور دنیا کے کاملات میں بہترین چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الاموری اوسطیہا، بہترین امور مڈل ہے، بی ماڈریٹ، بیچ میں رہیے. تو لہٰذا گھر سے عورت نکلے، ہاں شرائط ہیں، علماء کرام نے 9 شرائط رکھی ہیں، آپ اس کے اوپر چلیے. آپ اپنے گھر سے نکلیں، واقعی ضرورت کے لیے نکلیں، اور ماں باپ کو ملنا بھی ایک ضرورت ہے. اپنے بچوں کو اگر اور کوئی بھی نہیں ہے اور آپ جا کے پیدل اپنے قریب سے جا کر لے کے آتی ہیں، جائیے. آپ کو کسی بیمار کی عادت کے لیے جانا ہے، اپنے شوہر کے ساتھ جائیے. نکاح میں جانا ہے، ولیمے میں جانا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ضرورت واقعی ہو. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ عورت اس رنگ روپ میں نہ نکلے کہ جس میں ابھی اگلی آیت میں ذکر آ رہا ہے، تبرج الجاہلیت الاولى. اب یہ کون سا ہوتا تھا؟ دور جاہلیت میں لونڈیاں بالکل اپنے جسم کو کھول کر، یعنی عام جیسے ہمارے کلچر میں ماسیاں نکلتی ہیں، ایک دوپٹہ لیتی تھی اور اس کو یوں باندھ کے نا، تو سر سے پیچھے گزار کے، جیسا ایک ہمارے ہاں بڑا معروف طریقہ ہے وضو کے وقت دوپٹہ لینے کا. اور بعض لوگ تو کہتے ہیں یہ فرض ہے، اس طرح دوپٹہ نہ لپیٹا جائے تو وضو ہوتا ہی نہیں ہے، یہ چیز درست نہیں ہے. یعنی اس دور میں عورتیں اس طرح سکارف اور اپنے سر کے دوپٹے لیتی تھیں. یہ یاد رکھیں، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ جس کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت کا پٹا، اس کو کوئی دوپٹہ نہیں چاہیے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ تو آج آپ کے ہیروز شو کرتے ہیں نا یہ باتیں، ایسا نہیں تھا. لیتی تھی لیکن صرف سر ڈھکتا تھا اور سینہ کھلتا تھا، اس پہ آیت اتری کے، اور اس میں ہار اور بندے ظاہر ہوتے تھے. اس کی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں الحمدللہ، اس کے اوپر ایک پوری الگ سے سی ڈی بنی تھی، اور میں چاہوں گی کہ آپ کو ضرور بھیج دیجیے. پورے قرآن میں جہاں بھی لباس، حجاب، پردہ اور نقاب کا ذکر ہے، وہ ساری آیتیں جمع کی گئیں. تو میرا خیال ہے کہ میں اس وقت اتنا اچھا بتا ہی نہیں سکتی جتنا آپ وہاں سیکھ سکتے ہیں. اللہ نے عورت کے لیے رکھا، پیچھے آپ سورۃ نور میں پڑھ چکے، سینوں پہ کپڑوں کو ڈالو. بس اس پہ اتنا سا یاد رکھیے کہ اگر سر کے بال تو چھپ جائیں جو کالے رنگ کے ہیں، اور اگر خالی پڑے ہیں تو خوبصورت بھی نہیں ہوتے. یہ تو جسم کے ساتھ لگے ہوئے بال خوبصورت ہیں، اگر ان کو چھپانا ہے سکارف کی صورت میں تو سینے کو بھی چھپانا ہے. جب گھر سے باہر نکلیں، اپنے ابائے کو، اپنے سکارف کو شیشے سے دیکھیے، کیا چھپ رہا ہے، کیا دکھ رہا ہے. بعض دفعہ تو حجاب اور زیادہ خوبصورتی کا ذریعہ بنتا ہے، اور جتنے سٹائلز کے ساتھ لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نیا نئی بچی سکارف لینے لگی، وہ سٹائل بنا لے، وہ کچھ بھی کر لے، لیکن یہ آخری منزل نہیں ہونی چاہیے. گھر سے نکلیں، گھر میں آئے تو آپ بالکل ایک ایسی روپ میں آئیں کہ جس میں آپ کو کوئی کیئر ہی نہیں، کیئر لیس ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے ایک عورت کا. میری نظر میں پردہ کیا ہے، نہ اس کو اپنے ابائے کی کوئی فکر ہے کہ یہ پھٹا ہوا ہے کہ نہیں ٹوٹا ہوا ہے. آپ کو شاید پتہ بھی نہیں، میں ادھر آپ کے پاس چار کتنے دن سے آ رہی ہوں، میرا ابایا پھٹا ہوا تھا نیچے سے، شاید کچھ لوگوں نے اتنی گہری نظروں سے دیکھا. آج ایک سسٹر گھر میں آئی تھی تو ان کو دیا ہے کہ اس کو نیچے سے سی دیں، وہ میرے اپنے پاؤں میں ہی آتا ہے، دونوں طرف سے پھٹا ہوا ہے، پر مجھے وہ پسند ہے، میں پہنتی ہوں، ڈھیلا ڈھالا ہے میرے پاس ایک آدھا اور، لیکن اس پہ جو آج بھی پہن کے آئی ہوں اس پہ تھوڑا سا ادھر موتی سیلف پرنٹ ہے، میں اس کے اوپر کچھ پہن کے آتی ہوں. میں نے باہر کبھی اپنے آپ کو بیگم صاحبہ بنا کے نہیں پیش کیا، پرس پکڑ کے ٹپک ٹپک، کیوں؟ باہر والوں سے مجھے کیا لینا. اگر مجھے کچھ اچھا لگنا ہے تو میں ان کے سامنے لگوں جن کی مجھے کوئی کیئر ہے. تو ہمیشہ یاد رکھے پردے کے بارے میں، اگر آج میرے سے کچھ سننا ہے، گھر سے باہر نکلتے ہوئے عورت ایسی لگے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، بالکل ریلیکسڈ. اور اگر آپ گھر کے باہر اور گھر کے اندر میں ایک ہی پروٹوکول دکھا رہے ہیں تو اس کا اندر سم تھنگ رانگ ہے. اسی میں آگے ایک اور آیت آئے گی، اس پہ ان شاء اللہ بات ہوگی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے، آج لوگ اس چیز کو بھی بہت ایشو بنا لیتے ہیں. بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ صرف بالوں کو ہی چھپا لینے کو اتنا بگ ایشو بنا دیا جاتا ہے کہ کتنے مسئلے اس پہ اٹھ جاتے ہیں. کوئی دین آپ کو مجھے یہ نہیں کہتا کہ سجی سنوری دھولن کو سٹیج پہ لا کے کھڑا کر دو، اور دنیا کا کوئی ملک آپ کو مجھے اس پہ مجبور نہیں کرتا کہ اپنی عزت اور پیار اور محبت میں سجی بیٹی کو، پلی بیٹی کو لا کر پورے حاضرین کے سامنے سٹیج پہ سجا دو، کہ اس کے جسم کا ایک ایک انگ بھی دکھے، اس کے کپڑے بھی دکھے، اس کا زیور دکھے. کیا یہ تبرج الجاہلیت الاولی نہیں ہے؟ بس یہاں تو چند سوال ہی خود سے پوچھ لیتے ہیں کہ دلہن کا سج کے سنور کے سارے غیر مردوں کے سامنے بیٹھنا کیا تبرج الجاہلیت الاولی میں تو نہیں آتا؟ और औरत दुल्हन का खूबसूरत रोशनाइयों में चल के दूर से आना और वीडियो के रोशनी में उसका बनना, क्या ये तबरुजल जाहिलियत लूला तो नहीं है? देखिए लोग कहते हैं कि ये चेहरे का पर्दा है कि नहीं, मैं कहती हूँ उसको तो जरा छोड़ दो। अगर जो कहते हैं कि नहीं भी है, कहते हैं कई अरबी उलमा भी कहते हैं नहीं है, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि चेहरे को 7 सिंगार 16 सिंगार करके खुला पेश कर दो। जो कहते हैं चेहरे का पर्दा नहीं, वो कहते हैं खुला बिल्कुल मुंह पे। अगर कोई कोल्ड क्रीम लगानी है कि चेहरा खिंच रहा है या फटना जाए, जिस स्किन फटना जाए उसके बाद आप ठीक है। ये कोई नहीं कहता जो हमारे पाकिस्तानी कल्चर की खवातीन का पर्दा है, इसको तो दुनिया के चारों इमाम छोड़ दीजिए। आप पीछे पूरे दीनदार आज से लेकर नबी सल्लम के दौर तक ले आइए, किसी एक दीनदार ने ये नहीं कहा कि सजा संवरा चेहरा और उसके ऊपर आप खूबसूरत स्काफ पहन के तो निकल जाए, ये कोई नहीं कहता। अल्लाह तआला से ये दुआ करे कि हमें दीन की समझ आए। हम दूसरों के कंधे पे तलवार रख के, दूसरों के कंधे पे रख के चलवाते हैं, कोई लगाई दे पाबंदी और हमें बदनाम कर दे। नहीं, आप खुद तो देखिए कौन सा दीन आपको मुझे ये सिखाता है जो कुछ हम अपनी महफिलों में करते हैं। आप उसको रोकिए, बाहर की पाबंदियां खुद ही रुक जाएंगी। ये सजा है, ये डिप्लोमेटिक मुसलमानों की सजा है। जब दीन कुछ इस किस्म का पिक एंड चूज का इजहार बन जाए, निकाह के वक्त लड़के लड़की को अलग बिठा दिया, मर्द थोड़े अलग हो गए, उधर मौलवी साहब आए हैं, खुतबा हो रहा है, दर्स हो रहा है, ये हो रहा है, और जू ही वो दुआ खत्म, पर्दे खोल दो, ठंड ठना, और फिर थोड़ी देर में वही हॉल जो सेग्रीगेटेड था वो एक चूचू का मुरब्बा बने। फिर ये तो दुनिया के किसी मुल्क ने आपको मुझे मजबूर नहीं किया, ये तो मेरी आपकी अपनी ना समझी और हमारा अपना गैर शौरीपन होना है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें ऐसा न रखे। अब सवाल पैदा होता है दौरे जाहिलियत किसी सजदज ना दिखाओ तो क्या औरत पे सजदज नहीं दिखा सकती? तीन लफ्ज लिख लें, एक है आराइश, एक है जिबाइश, एक है नुमाइश। आराइश जायज है, आप घर से निकलते हैं, कंघी करते हैं, आप अपने आप को साफ सुथरा करते हैं, इसको आराइश कहते हैं, कोई हर्ज नहीं। ज़िबाइश उससे अगला दर्जा है, कुछ ज्वेलरी पहन लेते हैं, कोई आप मैचिंग स्कार्फ ले लेते हैं, कोई हर्ज नहीं। नुमाइश जायज नहीं है, डिस्प्ले करते नहीं जायज। पहने तो हदीसे नेमत के लिए पहने। मुझे किसी ने कहा कि आप ये बाएं फेंक क्यों नहीं देती, मैंने कहा आपको पता है किसने मुझे दिया है? आज भी मेरी बात सुन रही होंगी हमारी एडमिन्स, उनमें से किसी की माँ ने मुझे ये बाया भेजा था सऊदी अरब से, उनको नहीं पता मैं आज तक सिर्फ इसलिए इसको पहन रही हूँ कि वो दुनिया से जा चुकी है, और हर दिन जब भी मैं शौर से वो बाया पहनती हूँ तो मुझे वो याद आती है, मेरे दिल से उनकी दुआ निकलती है। आप बस इसलिए पहनते हैं कोई चीज़ कि किसी का सदका जारिया हो जाए? कई जूतियां, कई चीजें, मैंने तो कई अपनी माँ की चीजें, नानी की चीजें सिर्फ रखी इस नियत से भी है कि उनके सवाब के लिए पहनती हूँ। ये तो दूसरों का अजर है। कोई चीज अपने जिस्म पे आप इस सोच से पहन ले कि जिसने दी है, जिसकी मोहब्बत है, उसको इससे फायदा हो जाए, और आप पहने इसलिए कि लोग वाह क्या नुमाइश करके पेश कर रहे हैं, ये चीज जायज नहीं है। अपने शौहर के लिए एक औरत पहने, सजे संवरे, 16 नहीं 20 सिंगार करे, इट्स ओके, बट जब आप उसको दौरे जाहिलियत के तौर तरीकों पे ले, ये दुरुस्त नहीं है। फिर आगे फरमाया नमाज कायम करो, जकात दो और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। 3 सेकंड तक इस पर भी गौर कर लें। नमाज तो है, ऐसे मौकों पर तो नमाजें भी फौत हो जाती हैं। जकात है, क्या औरत अपने जेवरात की जकात देती है? खुद से पूछिए, क्या मैंने जकात दे दी अपने जेवर की पिछले साल से अब तक जितने देर मेरे पास जेवर रहा? और याद रखिए, अगर आपके शौहर मेरे शौहर नहीं देंगे उनको गुनाह नहीं है, वो दे दे उनका एहसान है, लेकिन नहीं देंगे तो कल उनसे नहीं मुझसे और आपसे पूछा जाएगा। क्या मैंने अपने पैसों की ज़कात दे दी है जो मेरे पास एक साल से रखे हुए? असल तो ये सवाल है, जब हम अपनी ज़ात पर इतना लगाते हैं तो सिर्फ ज़कात देनी चुभती है, आगे वाली बातें तो बड़ी मुश्किल बातें। फरमाए अल्लाह ताला तो ये चाहता है कि तुम अहले बैत नबी से गंदगी को दूर करे और तुम्हें पूरी तरह पाक रखे। ये देखिए कितना प्यारा जुमला है। ओ बहू, ओ बेटियों, मुसलमान औरतों, लड़कियों, तुम क्यों परेशान होती हो इन मौजूआत को सुनकर? अल्लाह तुम्हारी इज्जत करवाना चाहता है, अल्लाह ताला ने, तुम कीमती हो। देखिए जो कीमती चीजें वही छुपाते हैं। कोई आपसे कहे क्या मैं आपका बैंक अकाउंट नंबर ले सकता हूँ, जरा बताएं आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं? कैन आई हैव यू, जो नेट की मिलती है, कई चीजें होती हैं, क्या मैं आपका कार्ड यूज कर लूँ? तो हम उसको घूर के देखेंगे, खबरदार तुमने मेरी चीज पर नजर, कितना जेवर है आपका, आपका लॉकर किधर है, उसकी चाबी किधर है? उस पर तुम इतने अग्रेसिव, और उससे कीमती बहू बेटियां हम सारा दिन बाजारों और दरवाजे बाहर की जीनत कर देते हैं और हमें इसकी कोई परवाह नहीं। अल्लाह ताला चाहता है कि बेटियां, औरतें, औरत कीमती चीज है, लिख लें, इस्लाम में औरत बड़ी कीमती चीज है, इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं तुम्हें इसके अंदर कीमती कर देता हूं। और असल बात यह कि हम इसको मॉडर्निज्म कहते हैं, इस्लाम इसको तबरुजिल जाहिलियत लूला कहता है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमारी सोच सीधी हो जाए। उसके बाद अगली आयत, وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں، بے شک اللہ لطیف اور باخبر ہے. لکھئے، یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے، یہ عورتیں دین کا کام کیوں کر رہی ہیں، یہ عورتیں کیوں پڑھتی پڑھاتی ہیں، یہ تو مردوں کا کام ہے. یہ نمبر نوٹ کر جائیے، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 24، یہ دلیل ہے کہ عورت بھی علم کا کام کرے گی. یاد رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادیاں تھیں، آگے آئیں گی آیتیں، تھوڑے سے تذکرہ کر دوں گی، ان میں سے ان شادیوں کا ایک بہت بڑا مقصد امت کو علم دینا تھا. ایک مرد گھر میں زیادہ کھلتا ہے، پرسنل میٹرز ہوتے ہیں، بیوی کے ساتھ اس کا معاملہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے آپ کے بعد تقریباً نصف صدی تک امت کو علم دیا. یہ ڈائریکٹ آیت ہے کہ تمہارے گھر میں جو آیتیں اتر رہی ہیں، اب تم اس کو اپنے تک نہ رکھو، بلکہ اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرو. جب عورت علم نہیں سیکھتی تو بچے بھی محروم رہ جاتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں، جب سے عورتوں کو اس کام سے الگ کیا، تب سے یہی کچھ ہوا. آپ دیکھیے کہ ماں کی گود کتنی بڑی ایک تحفظ ہوتی ہے نا. اگر عورت کے سینے میں ایمان ہو، دل میں تقویٰ ہو، اس کی آنکھوں میں حیا ہو، اس سے خوبصورت کمبینیشن کوئی ہو نہیں سکتا. تو دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں علم کے لیے خالص کر لے. اصل بات یہ، کل آپ دیکھیے، آپ کو بھی ملا ہوگا، میں شیئر کروا دوں گی آپ لوگوں کو، ایک سے سوا منٹ کا کلپ ہے امام سدیس صاحب کا، آپ لوگ جانتے ہیں امام کعبہ، انہوں نے خطبہ دیا ہے ابھی، جس کے بعد جو چیز مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ سمجھ آئی ہے کہ صرف ہم اس وقت مسلمان ہی نہیں بگڑے ہوئے، باقی بھی بگڑے ہوئے. میں آپ کو اس کا اردو کا ایک خلاصہ ہلکا سا سنا دیتی ہوں کہ آج پوری دنیا میں عورت کو کس کام کے لیے لوگوں نے سمجھ لیا اور باقی چھوڑ دیا. آپ کو انشاءاللہ ای میل میں یہ کلپ بھی بھیج دیں گے، صرف ایک منٹ اور کچھ سیکنڈ کا. کہتے ہیں کہ عورتوں کو کھانا پکانے سے فرصت نہ دینے پر امام حرم مکی الشیخ عبد الرحمن سدیس نے بہت سخت لہجے میں خطبہ جمعہ میں تنبیہ فرمائی اور کہا کہ عورتوں پہ رحم کرو، جب وہ ظہر سے مغرب تک تمہارے لیے کھانے پکانے میں لگی رہیں گی اور مغرب بعد رات تک کچن سمیٹنے میں لگی رہیں گی، تو وہ تلاوت، تعلیم اور دعوت میں کب وقت لگائیں گی. آپ دیکھیے کہ عورت کو آج ہم نے کن کاموں میں لگا دیا. سچ بتاؤں، عورت اگر کھانا نہ پکائے نا، اب آپ بند کر کے کان سنیں، اگر عورت کھانا نہ پکائے نا تو گناہ گھر نہیں ہے. کیونکہ علماء کہتے ہیں کہ اللہ نے مرد کو کہا کہ عورت کے نان نفقے کے تم ذمہ دار ہو، اور نان پکی بھی چیز ہوتی ہے. آج تو اللہ کی رحمت ہو جائے، بس کیا ہونا ہے اب آج جا کے گھر میں. لیکن یاد رکھیے کہ پکی ہوئی روٹی مرد دینے کا مکلف ہے، اگر عورت روٹی پکا کے دیتی ہے تو احسان کرتی ہے مرد پہ. عورت کھانا نہ پکائے تو گناہ گھر نہیں ہے، بٹ اگر عورت اپنے گھر میں اپنے بچوں اور اپنے لیے دین اور علم کا کام نہیں کرتی تو وہ مجرم ہوگی. کل ایک بک پڑھائی ابھی، میرا حال 6 منتھس ہے اور اس سے بھی کچھ اوپر ہو گیا، پاکستان میں پڑھائی تھی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے میں عورتوں کا کردار، ڈاکٹر فضل علی صاحب کی بک ہے، بڑی خوبصورت کتاب ہے، ہم نے اس کو پڑھا اور بہت انجوائے کیا، آپ بھی سن سکتے ہیں. اتنی سمپل اس میں کہانی ہے کہ ازواج مطہرات کیسے بچوں کی تربیت کرتی تھی، کیسے اپنے شوہروں کو نصیحت کرتی تھی، کیسے انہوں نے گناہوں کی دعوتوں کو جھٹلایا. اب یہ کام کرنے کا وقت ہے، اب ان کو رول ماڈل بنائیں، اپنے گھر میں سٹوریز آف پروفیٹس رکھیں، نبی کی بیویوں کی باتیں رکھیں. بلکہ آج انشاءاللہ شاید کچھ تھوڑا سا آپ سے مشورہ بھی لیں گے، تو تاک راتوں کے لیے ہمارے پاس ہمیشہ ہی ایک آپشن ہوتی ہے کہ ہمیں ازواج مطہرات کی کہانیاں سنائیں. تو کچھ پلان بن تو رہا ہے، بعد میں آپ کو بتا دیں گے یہ لوگ، کہ ہم یہ جو آخری راتیں آ رہی ہیں تو اس میں کوئی ایک گھنٹے سوا کا سیشن رکھیں گے، تو اس میں بہت ساری چیزیں اگر آپ چاہیں گے تو ہم اس میں کسی ایک دن کسی ایک صحابیہ یا ازواج مطہرہ کی بات بھی کر سکتے. اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اپنے رول ماڈلز کو پہچانیں، پھر وہ مختلف نام جس کو لینا بھی نہیں آتا اکثر لوگوں کو، ان کو رول ماڈل لوگ نہیں بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. پھر فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، بالیقین جو مرد اور جو عورتیں مسلم ہیں، دعا کرے اللہ ہمیں بنا دے، مومن ہیں، متی فرمان ہیں، راست باز ہیں، صابر ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، صدقہ دینے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے. کریں ذرا سا محاسبہ، کیا میں مسلمہ ہوں؟ کیا میں مومنہ ہوں؟ کیا میں قانتہ ہوں؟ کیا میں سچی ہوں؟ کیا میں صابرہ ہوں؟ کیا میں اللہ کے آگے جھکتی ہوں؟ کیا میں صدقہ دیتی ہوں؟ क्या मैं रोजे रखती हूँ? मैंने तो देखा है लोगों में नाम इतना कॉमन है साइमा, मतलब नहीं पता होता। आप रोजे रखती हैं कसरत से? अब आपको नफिल रोजे रखने चाहिए क्योंकि आप साइमा हैं, आबिदा है, तो इबादत कीजिए। हमें नाम, हम बोलते भी कैसे हैं ना, साजिदा और माजिदा और आबिदा, हमारे अंदर वो रूह नहीं आती कि अल्लाह ने हमें नाम कितना प्यारा दिया है। फिर इसी तरह से क्या मैं अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती हूँ, और क्या मैं अल्लाह को कसरत से याद करती हूँ? यहाँ इस पूरे पारे में आप जिक्र की कसरत देखेंगे। और मैंने जब इस पर बहुत गौर किया ना, तो मुझे इतना समझ आया कि जब शुक्रगुजारी होती है तो जुबान पे अल्लाह का जिक्र आता है। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। और ना शुक्रे लोग दूसरों के कसीदे पढ़ते रहते हैं और अल्लाह का जिक्र उनकी जुबान पर भी नहीं आता। और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो मेरे आपके लिए ये सारी नेकियां आसान कर दे। फिर उसके बाद फरमाया, वमा कान लिल मोमिन वला मोमिनतिन इज़ा कदल्लाहु व रसूलुहु अमरा। इसको हाईलाइट करना, एक एक लफ्ज को दिल पे लेकर पढ़ सुनते हैं। किसी मोमिन मर्द और किसी मोमिन औरत को ये हक नहीं है, शी डोंट हैव दिस राइट। आजकल वुमेन राइट्स की बात है ना, तो ये राइट नहीं है किसी के पास, ये तो औरत के पास भी नहीं है तो मर्द के पास भी नहीं। क्या कि जब अल्लाह और उसका रसूल किसी मामले का फैसला कर दे, तो फिर इसे अपने इस मामले में खुद फैसला करने का इख्तियार है। तदब्बर कीजिए, अल्लाह ने मेरे आपके लिए किस किस चीज का फैसला किया हुआ है? क्या मैं अल्लाह के हर फैसले पर राजी हूं? दोहराने की जरूरत तो नहीं है मुझे। एक औरत होने के नाते अल्लाह ने मेरे लिए क्या फैसला किया? पीछे सूरत नूर में क्या फैसले सुनाए, सूरत अल आराफ में क्या फैसले सुनाए, और आज सूरत अल अहज़ाब में क्या फैसले सुनाए जा रहे हैं? क्या मैं अपनी चॉइस के साथ काम करती हूँ? आपको पता है कि गालिबन अब्दुल्ला बिन उमर का बेटा या अमर बिन अलास का बेटा था, तो उन्होंने अपने बेटे के सामने ये हदीस पढ़ी कि अल्लाह की बंदियों को मस्जिदों में जाने से ना रोको, क्योंकि लोग नहीं पसंद करते कुछ। तो उन्होंने कहा हम तो रोकेंगे, बस इतनी बात कही उन्होंने, मैं तो अपनी बीवी को रोकूंगा। बाप ने नाराज होकर कसम खाई कि मैं तुझे हदीस सुना रहा हूं और तू उसके आगे अपनी मर्जी करता है, जा मैं तुझसे कभी नहीं बात करूंगा। रिवायत में आता है फिर मरते दम तक नहीं बोले अपने बेटे से, क्योंकि जब अल्लाह को दे चुकी है इख्तियार। देखिए कभी सोचिए तो सही, मैं सोचती हूँ कभी अल्लाह की निगाह से मैं खुद को देखूं तो फिर मुझे अपनी असल औकात पता चलेगी। हम दुनिया के आम, आप अपने ही जैसे लोगों से अपनी कीमतें वसूल करते हैं। लोग कहते हैं अच्छा तो हम अपने आप को अच्छा कहते हैं। तो आज के बाद इस एक आयत पर गौर कीजिए, अभी भी करें, मेरा तो दिल कह रहा है छोड़ दूँ एक दो मिनट। क्या मैंने अपने मामले में अल्लाह और उसके रसूल के फैसले कबूल किए हुए? क्या मैंने अपना औरतपन और औरत की जिम्मेदारियां देना कबूल किया हुआ? लिबास और हिजाब के मामले में अल्लाह के मामलों को कबूल किया हुआ? औरतों का, आप माँ का अपने बच्चों को दूध पिलाना इसको कबूल किया हुआ? एक बीवी का अल्लाह के अपने शोहर के आगे बहुत ही नरम आजिज मिजाज होना कबूल किया? बल्कि यहाँ आप एक्टिविटी बनाएं, लिखें, ढूंढें कुरान और सुन्नत की वो सारी चीज़ें। आपको मैं तो एक ही किताब का नाम दूं तो आपको मिल जाएंगी, लेकिन आप खुद ढूंढें पिछले 22 पारों में या 21 पारों में क्या क्या फैसला पढ़ चुके हैं औरतों का, और फैसला क्या जिम्मेदारियाँ। तो अगर नहीं किया, अब तौबा करके अल्लाह से मदद मांगते हैं। जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे तो वो सरी गुमराही में पड़ गया। नाफरमान कौन है? ना शुक्र। बहुत सोच के मैंने इस बारे पे ना शुक्रपन को बेस बनाया, क्योंकि असल में हम मुसलमान इस वक्त ना शुक्रपन की सजा भुगत रहे। सीधी सी बात, औरतें भी तो मर्द भी। हलाल छोड़ के हराम लेना क्या? बोलिए आप, बोले मैं पूछती हूँ, ना शुक्रपन बोले? अल्लाह ने औरत को इतनी प्यारी जिंदगी की दावत दी, उसको छोड़कर अपने मन माने तरीके और वेस्टर्न स्टाइल पे अपनी बच्चियों को जो भगा रहे हैं वो क्या है? सच बताएं आपकी बच्चियां, मुझे तो बच्चियों पर रहम आता है, सच बताएं, माइंड ना कीजिएगा, आपकी तो मुझे पता ही नहीं किसकी है नहीं। लेकिन आज के दौर में जो बच्चियों को पालने का वही दौर जिसमें मर्द लगे हुए थे, बेटे लगे हुए थे, वो आज बेटियां लगी हुई हैं। पहले बेटे के लिए लोग कहते थे ये अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, इसकी तो कारोबार लग जाए, इसकी जॉब लग जाए, फिर इसकी शादी करो। आज सेम यही फिक्र बेटी के लिए, आज सेम सोच देकर बेटी को पालते हैं कि नहीं अगर मियाँ मर गया तो क्या होगा, तलाक देगा, कुछ क्या होगा, अपने ऊपर रखे। आप तो ना शुक्रपन का इजहार कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है जो बच्चियां इस माहौल से हटकर, जिन्होंने जिंदगी को वाकई उस तरह एंजॉय किया, उन्होंने दीन सीखा, उन्होंने दीन को खिदमत की, वो आगे निकली, क्या वो भूखी मर रही हैं? क्या आप और मैं और हमारी नानियां और दादियां सारी भूखी मर गई और सबके शौहर मर जाते हैं फौरन? یعنی مجھے ایک بچی نے خود کہا، میں نے کہا آپ کیوں پڑھ رہی ہیں، کہتی بیکاز مجھے اپنا کیریئر بنانا ہے، میں نے کہا تمہیں یہ پسند ہے، کہتی مجھے بالکل نہیں پسند، میں نے کہا کالج جاتی ہے یونیورسٹی روز جاتی ہے خوشی ہوتی، کہتی نہیں ہوتی، میں نے کہا پھر جاتی کی ہو، کہہ رہی بس جسٹ آئی نیڈ ٹو میک مائی کیریئر، میں نے کہا کیریئر کیوں بنانا ہے، کہتی آئی ول ارن، میں کماؤں گی، تو میں نے کہا تمہارے ابو تمہیں پیسے نہیں دیتے، کہتی دیتے ہیں، میں نے کہا شادی کے بعد تمہارا ہسبینڈ دے گا، کہتی وٹ ہیپن اف ہی ول ڈائی، ایک بچی 15 16 14 سال کی تھی، میرے منہ نے یہ بات سامنے کی کہ ابھی 14 سال کی بچی کا مائنڈ سیٹ کیا سوسائٹی نے بنا دیا کہ تم اس لیے پڑھو کماؤ اور کچھ بنو کیونکہ شوہر مر گیا تو پھر تمہیں بھی تو کچھ روٹی کھانی ہے نا، کیا یہ توکل کے خلاف نہیں؟ واللہ ہی ہم بیٹیوں کو بیٹا بنا کے پال رہے، یہ بھی نہ شکراپن ہے، یہ پوری صورت آپ کو عورتوں ہی کے گرد گھما رہی ہے، دعا کیجئے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو ویسے پالیں کہ وہ کل اچھی بیویاں پھر بنیں، دیکھیے ایک عورت اتنا ہی پڑ جاتی ہے جتنا ایک مرد پڑتا ہے، تو کل کیا وہ پھر اس کی بات مانے گی؟ یہ وجہ آج گھر ٹوٹنے کی بہت بڑی، مرد کے مقابلے میں ایک مرد ہی تیار کر رہے ہیں ہم، صرف ایک ذرا سا اسے ڈھیلا ڈالا ہے یا نازک ہے، اندر سے مائنڈ سیٹ بالکل وہی، وہی کام وہ کرتا وہی یہ کرتی، میں اس کے خلاف بالکل نہیں ہوں کہ نہ پڑھیں، واللہ ہی مجھے آج میں ہر سال کہتی ہوں اپنے وہاں ساتھیوں کو مجھے 1 سال فری دے دو، 2 سال فری دے دو، میں ابھی کچھ اور پڑھنا چاہتی ہوں، کبھی کوئی مجھے میڈیکل کی اسٹوڈنٹ مل جائے میں کہتی ہوں مجھے داخلہ مل سکتا ہے، مجھے آج بھی اتنا پیار ہے سائنس سے، مجھے آج بھی میڈیکل پروفیشن سے پیار ہے، یعنی دل کرتا ہے پڑھنے کو، پر یہ ایمان نہیں ہے کہ ڈاکٹر اس لیے بنوں کہ پھر روٹی تو کما لوں نا، اعوذ باللہ، دعا کیجیے کہ ہماری سوچ سیدھی ہو جائے، اللہ نے ہمیں اتنا پیارا پلانر دیا، اتنا پیارا لائف سیٹ دیا، ہم اس کو چھوڑ کر دھکے کھا رہے ہیں، اسی سے ہمارے سارے مسئلے چل رہے ہیں، اللہ ہماری آنکھیں کھول دے۔ اب آگے پھر دوبارہ غزوہ ہے، نہیں سوری، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک خاص واقعہ جس کا یہاں تذکرہ ہے، شروع سورت میں بھی ہوا تھا، آئیے اس کو دیکھتے۔ وَيَسْتَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اے نبی یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا، زید، پہلے تو ان کے بارے میں یہ آنر دیکھیے، اللہ نے اس شخص پر احسان کیا تھا، یہ ان کی تعریف ہوئی ہے، انعام والے لوگوں میں حضرت زید بھی ہیں، کیا انعام کیا تھا؟ کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑ اور اللہ سے ڈر، اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا اور تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، جبکہ اللہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس سے ڈرو، پھر جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکے تو ہم نے اس متعلقہ عورت سے آپ کا نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں، اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی تھا، نبی پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہو، یہی اللہ کی سنت ان سب انبیاء کے معاملے میں رہی جو پہلے سے گزر چکے ہیں، اور یہ ایک طے شدہ اور اللہ کا حکم ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے، یہ اللہ کی سنت ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں اور ایک رب کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور محاسبے کے لیے تو بس اللہ ہی کافی ہے، لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ سب آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہیں، ہوا کیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے دور کی بڑی مالدار عورت تھی، ان کے ساتھ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تو تحفے میں انہوں نے اپنا ایک غلام جن کا نام زید تھا وہ اللہ کے نبی کو پیش کیا، اس دور میں یہ ایسے ہی ہوتا تھا جیسے آج آپ کسی کو کوئی مشین پیش کر دیتے ہیں، اب اللہ کے نبی نے ان کو غلام کہنے کی بجائے بیٹا کہا، لوگ ان کو زید بن محمد کہہ کر کہنے لگے، بہت اچھا معاملہ ہوا، ایک ایسا بھی دور آیا کہ ان کے ماں باپ ان کو لینے آئے تو وہ واپس جانے سے انکار کرتے ہیں کہ نہیں میں اللہ کے نبی کو چھوڑ کر نہیں جاتا، اور اصل میں یہی ایک بندے کا کردار ہوتا ہے کہ جب اس سے واسطہ پڑے تو کوئی اس سے الگ نہ ہونا چاہے۔ اب کیا ہوا کہ جب زید جوان ہوئے اللہ ہی کے نبی کے گھر میں، تو آپ نے اپنی پھوپھی زاد بہن زینب کے ساتھ ان کا نکاح پیش کیا، رشتہ پیش کیا، زینب قریشی تھی، خوبصورت تھی اور عرب میں خصب نصب کی بڑی بات ہوتی تھی، ان کا دل خوش نہیں تھا اس پہ، لیکن یہ اوپر والی آیت پہ انہوں نے عمل کیا کہ جب اللہ اور اس کا رسول ایک بات کہہ رہا ہے تو میں کیوں نہ کو، شادی ہو گئی، لیکن دل سے وہ گانٹھ نہیں کھل رہی تھی کہ میرا شوہر غلام کیوں ہے، یہ ایسی ہے کہ آج کے دور میں سمجھنے کے لیے کہ کسی کی شادی ڈرائیور کے بیٹے سے ہو جائے یا مالی بابا کے بیٹے سے ہو جائے وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ، لیکن بعض دفعہ ذہن قبول نہیں کرتے، نہیں بن رہی تھی، دونوں نیک تھے، دونوں اچھے تھے، یہ بھی یاد رکھے، گھر ٹوٹتے ہیں تو ضروری نہیں دونوں برے ہوں، دونوں نیک بھی ہوتے ہیں، نہیں بنتی، نہیں پازیٹیو پازیٹیو چلا، نہیں نیگیٹو نیگیٹو ساتھ چلا، بہرحال اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا وحی کے ذریعے کہ زید ان کو طلاق دیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ کو زینب سے نکاح کرنا پڑے گا. عام حالات میں تو پھوپھی زاد بہن تھی, کزن تھی, نو پرابلم. بٹ پرابلم کیا تھا کہ عرب لوگ منہ بولے بیٹے کی بیوی یا متعلقہ یا بیوہ سے نکاح کو حرام سمجھتے تھے. وہ اس کو ایک سگے بیٹے کی طرف بات تھی. تو ان آیات میں اللہ نے یہ رکھا. اب اللہ کے نبی کے لیے یہ کتنا بڑا پریشر تھا, آپ سوچئے. آج کے دور میں کوئی خدا نخواستہ ایسی بات سنے کہ سسر نے بہو سے یا بیٹے نے طلاق دیا اور اسی بچی سے پھر ایک سسر نے شادی کر لی, تو کتنا معیوب ہوگا. اللہ کے نبی نہیں چاہتے تھے کہ اس امتحان میں پڑے, لیکن اللہ نے ڈالا, اتنی قربانیاں دیں. تو ان آیات سے یہ سیکھا آپ نے, میں نے, کہ جب اللہ نے اپنے نبی کے لیے یہ فیصلہ کر لیا تو آپ اس کو بھی نہیں لاتے. دوسری بات اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عبادت کرنا آسان ہے پر معاشرے میں پھیلی ہوئی رسموں کو توڑنا مشکل ہے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے عبادات کے طریقے سکھائے, اسی طرح سے بیکار رسموں کو بھی ختم کروا دیا. پھر اسے ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن چھپانا ہوتا تو یہ آیتیں چھپا لیتے. کوئی پسند کرتا ہے یہ بات جو اس کے اندر کی باتیں کھولے کہ تم تو دل سے خوش نہیں ہو, دل سے پسند نہیں ہو کرتے. پھر اگلی بات ان آیتوں میں ہے خاتم النبیین, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے, یہ میرے آپ کے ایمان کا حصہ ہے. لیکن آپ نے اپنی زندگی میں بتا دیا, روایت ہے کہ میرے بعد 30 جھوٹے کذاب پیدا ہوں گے, یعنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا. علماء کہتے ہیں کہ آج کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ تو کافر ہے, کسی نے اسے یہ کہہ دیا کہ بتاؤ پھر اس نبوت کا کوئی ثبوت دے, اسے ثبوت مانگ لیا, وہ بھی کافر ہو جائے گا. تو یاد رکھیے, اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, اس کے بعد کوئی چیز پیچھے نہیں آتی. لیکن آپ کے بعد مسلمہ کذاب اور اسی طرح سے اسود انسی, حتیٰ کہ ایک عورت نے بھی نبیہ ہونے کا دعویٰ کیا. آپ کے میرے لیے یہ خواہش ہونی چاہیے اس میں کہ ہم اپنے نبی کی نبوت پہ راضی ہو جائیں, کہے ہمیں ان کے بعد اب کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر آپ کو ایک چھوٹا سا اشارہ دے دوں کہ آج کے دور میں ہماری نسلوں پہ جو بہت سارے وار ہو رہے ہیں, اس میں جھوٹی نبوت کے دعوے داروں کے دین کو خوبصورت کر کے پیش کرنا بھی ہے. آج آپ کو بہت سارے جو ادھر ادھر دین کے نام پہ لوگ گھومتے پھرتے دکھتے ہیں, ان میں کئی لوگ اسی سوچ کو پروموٹ کرتے ہیں جو آپ کے میرے لیے چھپی ہوئی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ انڈیا ہی کے ایک شخص لدھیانہ سے ایک شخص اٹھے تھے اور ان کے نام پہ ایک پورا دین آج چلا ہوا ہے. تو بس سیدھی سی بات ہے, اپنے بچوں کو پیور علم دیں, قرآن سنت کا دیں, اللہ اور اس کے رسول کی محبت دیں اور ان کو صحیح دکھا دیں, پھر کمپیریٹیو ریلیجن کے نام پہ جو کچھ پڑھے جو کچھ سنیں. یعنی حیرت ہوتی ہے کہ جب ایک عام گھر کی مسلمان بچی کی شادی کسی ایسے سے ہوتی ہے کہ جس کو آج تک کسی نے مسلمان نہیں مانا مسلمانوں میں, لیکن وہ چونکہ ساتھ پڑھنے میں آپس میں محبت ہوئی, یہ ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ بس ہمیں ان سارے فتنوں سے بچا لے. پھر اس کے بعد اب تھوڑی سی ذکر کی باتیں ہیں. فرمایا, لوگوں جو ایمان لائے ہو, یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ کو کثرت سے یاد کرو, کہیں اللہ کو کسی بھی طرح سے یاد کیجئے, سبحان اللہ کہہ کر, الحمدللہ کہہ کر. کیونکہ آپ دیکھیے, جب کسی کا تذکرہ کرتے ہیں نا تو اس کی محبت آتی ہے. ہمارے یہاں ذکر کو بھی آج کے دور میں اللہ اکبر پتہ نہیں کیا دم درود بنا دیا. ہم نے ورد اور ذکر کا فرق مٹا دیا ہے. دیکھیے, ذکر ہے یاد, ریممبرنس. اللہ کو دل میں یاد رکھیں گے تو دل کا ذکر, زبان پہ زبان اللہ الحمدللہ آ گیا تو یہ آپ کے میرے لیے دنیا زبان کا ذکر ہے. اسی طرح سے آپ کوئی گناہ کا کام کرنے لگے, یاد آ گیا او اللہ ناراض ہوگا, تو یہ آپ کے عمل کا ذکر ہے. تو ذکر الہی وقت کا بہترین استعمال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترمذی کی روایت ہے ابو دردا سے, کیا میں تمہیں ایسے عمل کی خبر نہ دوں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہترین ہے, جو تمہارے مالک کے نزدیک پاکیزہ ترین ہے, اور جو تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے, اور جو تمہارے لیے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے, اور تمہارے لیے دشمن سے لڑنے سے بہتر ہے. دیکھیں کتنی مشکل مشکل نیکیوں کا ذکر ہے. تم ان کی گردنیں مارو, وہ تمہاری گردنیں مارے, اس سے بھی بہتر ہے. تو صحابہ نے کہا, آپ ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا, اور ماس کہتے ہیں, اور آپ نے فرمایا, وہ ہے اللہ کا ذکر کرنا. اور معاذ کہتے کہ ذکر الہی سے زیادہ کوئی چیز اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی نہیں ہے. تو اپنی زبانوں کو ذکر سے تر کریں. ایک منٹ میں آپ دیکھیں, اس پہ بھی آپ کو ایک چھوٹا سا بھیجیں گے کہ ایک منٹ میں سبحان اللہ کتنی دفعہ پڑھ سکتے ہیں, الحمدللہ, اللہ اکبر, استغفر اللہ. آپ حیران ہوں گے کہ ہم منٹ نہیں, ہم تو گھنٹے ضائع کرتے ہیں. تو زبان پہ ذکر ہوگا انشاءاللہ, ایک تو اللہ کی رحمت آئے گی, فذکرونی اذکرکم, دوسری بات یہ ہے کہ غیبت نہیں ہوگی, کسی کو تانا نہیں دیں گے, الزام نہیں ہوگا. پھر آپ دیکھیے کہ اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں نا, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, ایک منٹ میں آپ 50 سے زائد بار کہہ سکتے ہیں. اور اللہ کے نبی تو ایک دن میں 100 دفعہ استغفار کرتے تھے. لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ نے فرمایا اس کے پڑھنے سے سب سے کم جو فائدہ ہوتا ہے, دل سے غم دور ہو جاتا ہے. آج غمگین بیٹھے ہیں, دکھی ہیں, پریشان ہیں, پڑھ ہی نہیں رہے. تو کیا 30 سے زائد بار آپ ایک منٹ میں پڑھ سکتے ہیں اگر آپ نارمل سپیڈ سے پڑھیں. اسی طرح حسبن اللہ ونعم الوکیل, 31 سے 33 بار آپ پڑھ سکتے ہیں. اور یہ وہ کلمہ ہے جو حضرت ابراہیم نے آگ میں ڈالے جانے کے وقت پڑھا تھا اور ان کے لیے آگ گل و گلزار بن گئی. یہ بخاری کی روایت ہے. یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث, ایک منٹ میں آپ 20 سے 22 بار پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی کی روایت کیا ہے ترمذی کی, کہ جب آپ کے اوپر کوئی معاملہ مشکل ہو جاتا تو آپ اس وقت یہ مجھے کلمہ پڑھتے, اللہ کے حکم سے آسانیاں ہو جاتی. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا, اور یہ تو میں آپ سب کو کہوں گی کہ زبانی یاد ہونا چاہیے, 20 سے 21 بار یہ جملہ پڑھا جاتا ہے ایک منٹ میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضرت اسماء بنت امیس تھی, بڑے کرب میں تھی, تکلیف میں تھی, آپ نے ان کو کہا یہ کلمات پڑھو. ابو داؤد کی روایت ہے, اور میں نے ایک اپنے ہمارے استاد ہیں ان سے بات چیت سنی, انہوں نے کہا کسی مشکل میں پڑھو, کسی مشکل میں, کوئی امتحان دینے جانا ہے, خوف ہے, کہیں انٹرویو ہے, کہیں آپ کا مثال ہے کہ کہیں امیگریشن کا کوئی پرابلم ہے, کہیں پولیس کا ڈر ہے, کہیں کوئی روکنے کا ڈر ہے, اللہ اللہ رب لا اشرک بہ شیئا, اللہ آپ کے دل کو جما دے گا. جب دل کانپ رہے ہوتے ہیں نا, ہولتے ہیں, کئی دفعہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ دل ڈرتے ہیں, اللہ کے حکم سے یہ کلمات پڑھیں. تو ذکر بہت بڑی دولت ہے. اسی طرح دیکھیں, سبحان اللہ ہی وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, اللہ کے نبی نے کیا کہا, کلمتانی خفیفتانی علی اللسانی وسکیلتانی فلمی زانی و حبیبتانی للرحمانی, دو کلمے زبان پہ ہلکے, نام اعمال میں بھاری اور رحمان کو بڑے پیارے ہیں. 25 سے 30 بار آپ پڑھ سکتے ہیں, اور یہ مسلم کی روایت ہے جس سے پتہ چلتا ہے. تو کیا پتہ چلا, اور خاص طور پہ جو آج کا ہمارا ٹائم چیز ہے وہ یہی ہے, اسی لیے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ہمارا آج کے ٹائم کا بیسٹ یوز کیا ہے, کثرت سے ذکر کریں. اور اگر آپ اس میں درود شریف کریں, پڑھیں اللہم صلی علی محمد, اللہم صلی علی محمد, 18 سے 20 بار آپ پڑھ سکتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کثرت سے درود کا پڑھنا ہر دکھ غم سے نجات اور بخشش کا ذریعہ ہے, ترمذی کی روایت ہے. تو کریں گے آج سے کوشش, یعنی آج سے لے کر کل تک آپ نے شعوری طور پر جب کچھ اور نہیں منہ سے کرے, منہ سے کھانا پکاتے ہوئے, کاموں ہاتھوں سے کر رہے ہیں, آپ کریں, یقین کریں اتنی عادت ہو جائے گی, بستر پہ سوئے ہوئے کروٹوں میں بھی آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہوں گے. اسی طرح آپ دیکھیے وہ کلمہ جو پیچھے سورۃ انبیاء میں پڑھ چکے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اے اللہ میں ظالم ہوں, تو پاک ہے اور میرے پہ رحم کر دے, بھی لفظ نہیں ہے اس میں, تقریباً 16 سے 18 بار آپ پڑھ سکتے ہیں. حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا, ہم میں سے کوئی اتنے دکھوں میں تو نہیں ہے کہ سانس بھی نہ آ رہا ہو. تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کے پڑھنے کی توفیق دے. اور ایک ذکر صبح و شام کی دعاؤں میں, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, 8 سے 10 بار آرام سے پڑھا جاتا ہے ایک منٹ, صرف ایک منٹ کی بات ہے. اور اگر اس کو 60 سے ضرب دے لیں تو پھر دیکھیں, اور ماشاءاللہ جو ہماری سپیڈ ہے اس میں تو ہم نے 8-10 والی چیز 15 دفعہ پڑھ لینی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھے, اس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا, مسلم کی روایت ہے. تو پھر آج کی ٹائم مینجمنٹ ٹپ لے لی آپ نے, کثرت سے ذکر کرنا ہے, اذکر اللہ ذکرن کثیرا. اور یاد رکھیے یہ شکر گزاری ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر وقت نام ہی طول دل پہ. کس بچے کا نام ہر وقت آپ کی زبان پہ رہتا ہے جس سے پیار ہوتا ہے؟ اللہ سے پیار، اللہ سے محبت ہوگی، انشاء اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر ہوگا. اور فرمائے صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو، صبح و شام کی دعائیں کبھی نہ چھوڑیں. آپ کے میرے بچنے کی اور نجات کی صورت ہی یہ ہے کہ ہم صبح و شام کی دعائیں پڑھ کے گھر سے نکلیں، ورنہ جتنے دنیا میں فتنے ہیں نہ جانے کس کس جگہ پہ پریشان ہوئے ہوں. فرمائے وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائے. وہ مومنوں پر بڑا ہی مہربان ہے. اللہ ہمیں مومن بنا دے اور تیری مہربانیاں ہم پر بھی ہو جائیں. جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا، اور ان کے لیے اللہ نے بڑا باعزت اجر فراہم کر رکھا ہے. اے اللہ، جس دن ہم تجھے ملے وہ ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہو. اللہ کے نبی کی دعاؤں میں سے بھی یہ دعا تھی کہ اللہ جو تیری سے ملاقات کا دن ہے وہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہو. آپ دیکھیے شادی ہوتی ہے نا، دلہا سے ملاقات، شوہر سے ملاقات ہے بیوی کی، بیوی کی شوہر سے، سب سے زیادہ اس دن کا انتظار ہوتا ہے، سب سے زیادہ اس کی فکر ہوتی ہے. اللہ سے ملاقات کا انتظار ایک مومن کی زندگی کی معراج ہے. ساری زندگی وہ اس سوچ کے ساتھ جیتا ہے کہ جس دن موت آئے گی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، یہ پکار سننی ہے کہ چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ وہ تم سے راضی، میں تم سے وہ تم سے راضی اور تم اس سے راضی. تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ہمیں انتظار لگ جائے. فرمائے اے نبی، ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، اور روشن چراغ بنا کر. ہدایت کا روشن چراغ تھے آپ، اللہ اکبر. بشارت دے دو ان لوگوں کو جو تم پر ایمان لائے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے، اور ہرگز نہ دبو کفار و منافقین سے. کیا مشورہ اللہ کا، اللہ کے نبی کے اسوے پہ چلو. آج آپ دیکھیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ تو انذار سیکھتے ہیں نہ تبشیر، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے، شہادت کی تمنا رکھتے ہیں. میری آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کو اپنے اندر لائیں، لوگوں کو اچھی باتوں کی دعوت دیں، برائیوں سے روکیں، لوگوں کے لیے ہدایت کا چراغ بنیں. دعا کریں اللہ مجھے چراغ بنا دے، اللہ لوگ میرے ذریعے سے ہدایت لیں. اندھیروں میں پڑے ہوئے لوگ، یقین کریں لوگ ڈپریشن کے اندھیروں میں پڑے، ان کو نہیں پتا کہ یہ کتاب ان کا علاج ہے. لوگ دکھوں میں پڑے، ان کو نہیں پتا یہ کتاب ان کے دکھ کا علاج ہے. اور یہی بات تو وہ دعا میں بھی آتی ہے نا، انت جل القرآن العظیم ربیع قلبی و نور بصری و جلا حسنی و ذہاب غمی و ہمی. اے اللہ تو ہمارے لیے یہ دعا کو قبول فرما. بشارت دے دو ان لوگوں کو جو تم پر ایمان لائے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے، اور ہرگز نہ دبو کفار و منافقین سے. کوئی پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسانی کی. کیوں، کیسے؟ کار بھروسہ کرو اللہ پر. اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کے سپورٹ کر دے. کیا اس کے بعد دل میں کوئی خوف ہونا چاہیے، کوئی وسوسے آنے چاہیے، کوئی ہمیں شیورٹیز چاہیے اس کے بعد؟ سب سے بڑی انشورنس اللہ کی، سب سے بڑا سہارا اللہ کا. تو اللہ پہ لگ جائیے، اللہ آپ کو دوسروں سے بچا لے گا انشاءاللہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو، تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں جس کے پورا ہونے کا تم مطالبہ کر سکو، لہٰذا انہیں کچھ مال دے دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو. اے نبی، ہم نے حلال کی تمہارے لیے تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے، اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں، اور تمہاری وہ چچا زاد اور پھوپھی زاد اور مامو زاد اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی. دیکھیے ہجرت کی شان پتہ چل رہی ہے کہ اللہ اپنے نبی کو ان عورتوں کے نام کے ساتھ ہجرت کی بات کروا رہے ہیں. اور وہ مومن عورتیں جس نے اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبا کیا ہو، اگر نبی اسے نکاح میں لینا چاہے، یہ رعایت خالصتاً تمہارے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں. ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کی. تمہیں ان حدود سے ہم نے اس لیے مستثنا کیا، ایگزیمپٹ کیا، تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ غفور الرحیم ہے. تم کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہو اپنے سے الگ رکھو، جسے چاہو اپنے ساتھ رکھو، اور جسے چاہو الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلا لو. اس معاملے میں کوئی حرج یعنی مذائقہ نہیں. اس طرح زیادہ توقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ ہوں گی، اور جو کچھ بھی تم ان کو دو گے اس پر وہ راضی رہیں گی. اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے، اللہ علیم و حلیم ہے. اس کے بعد تمہارے لیے اب دوسری عورتیں حلال نہیں. کب؟ جب آپ کی بیویوں نے آپ کو چوز کر لیا, اس کے بعد پھر آپ کی کوئی اور شادی نہ ہوئی, اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ, خواہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند ہو. البتہ لونڈیوں کی تمہیں اجازت ہے, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے. اب یہاں دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کی بات ہوئی, اس کو بھی آج کے دور میں ایک بہت بگ ایشو بنایا جاتا ہے. حالانکہ 1400 سال تک, یعنی یہ اوپر کے 38 سال اتار دیجئے جو بھی چل رہے ہیں, 38 ایئرز, 1400 ایئرز تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کبھی یہ ایشو نہیں ہوا. اللہ کے نبی مدینہ میں موجود تھے, عبداللہ بن ابی دشمن تھا نا, اس وقت بھی 300 لوگ توحد کے موقع پہ الگ ہو گئے, تبوک کے موقع پہ ان 70 لوگوں کی بات کی. یعنی مت سوچئے کہ اللہ کے نبی کے ارد گرد کے لوگ سارے ہی آپ کو بہت ایڈمائر کرتے تھے, کسی ایک نے اس بات پہ سوال نہیں اٹھایا کہ آپ کی اتنی شادیاں کیوں ہیں. ازواج اتنی خوش ہیں کہ نبی اختیار بھی دے رہا چھوڑ دو تو نہیں جا رہی, ابو بکر اتنے خوش ہیں جن کی بیٹی عائشہ آپ کے نکاح میں, عمر فاروق اتنے خوش ہیں کہ جن کی بیٹی حفصہ آپ کے نکاح میں, اور آج کسی کو زیادہ ہی تکلیف ہے نبی کی شادیوں پہ. اور رنگیرا رسول اور اللہ معاف کرے کیسی گندی گندی باتیں کرتے ہیں, اور ہم سر شرم سے جھکائے رہتے ہیں. ہاں یہ تو بہت بری بات ہے نا. دیکھیے سیرت پڑھیے, آپ کو انشاءاللہ رمضان کے بعد میں بھی کوئی اللہ نے موقع دیا تو ایک پورا ٹاپک ہے اس میں صرف آپ کے ازواج کا, اس کو ضرور شوق سے پڑھیے گا. کیوں کہ یہ آپ کے باپ پہ کوئی بات کرے تو آپ کو اچھا لگے گا, آپ کی ماں پہ کوئی بات کرے تو اچھا لگے گا. تو کیا آج ہم نے خود اور اپنی نسلوں کو اللہ کے نبی کی اتنی محبت بھی نہیں دی کہ لوگ جو مرضی بولیں اور ہم اس کا دفاع کر سکیں؟ ہر شادی کے پیچھے حکمت تھی. یہ ایک لمبا ٹاپک ہے, اس کی تفسیر آپ انہیں آیتوں کے کسی بھی جا کے سیشن میں سبیل الجنہ یا آپ نور القرآن کے سیشنز میں سنیے, آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی دکھے گا. ہر شادی کے پیچھے رسم ٹوٹی یا آپ نے امت کے اندر کوئی سہولت پیدا کی, بس دعا کیجئے کہ ہمیں اپنے نبی کی ذات پہ یقین آ جائے اور ہم اپنی شرم ساری ختم کر دیں. پھر آپ دیکھیں آیات میں ایک اور چیز تھی کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا تھا کہ چونکہ آپ بہت مصروف ہیں تو آپ اپنی بیویوں کے معاملے میں اگر عدل نہیں کر سکتے تو اٹس اوکے. یعنی عام طور پہ تو یہی ہوتا تھا کہ ایک دن ایک کے ساتھ, دوسرے دن دوسرے کے ساتھ, لیکن فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کسی کے پاس زیادہ رہ لیں کم رہ لیں, کیونکہ ایک بندہ بہت مصروف ہے, وہ اس طرح سے گھر داری کے سلسلے نہیں چلا سکتا جیسے عام چلاتے ہیں. لیکن آپ نے اس چوائس کو قبول نہیں کیا, ہر روز اپنی بیویوں کے گھر میں سے ایک چکر لگاتے, عصر سے مغرب کے بیچ میں سب کے گھر میں جاتے اور آخر میں اس کے گھر جاتے جس کے پاس رہنا ہوتا. آپ نے تو اتنے پیار سے ان کو رکھا ہوا, اور آپ کبھی اللہ کے نبی کے اپنی بیویوں سے معاملے تو دیکھیں, کیا رومانٹک کپل اور کیوپڈ کپل کا نام آپ نے سنا ہوگا. اتنی محبت تھی آپ کے گھرانے میں. یہ تو آج ہم سارا کچھ لے دے کے ویلنٹائن پہ پھول بھی دے دیتے, اینیورسری پہ ڈائمنڈ کی رنگ بھی دے دیتے, پھر منہ نہیں سیدھے ہوتے کیونکہ ہم نے چیزوں کو صرف شو آف کرنے پہ بات کر دی. تو اللہ کے نبی کی شادیاں دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہیں, کم از کم آپ کے اور میرے دل میں اس پہ کوئی شک نہیں ہونا چاہیے, اور اللہ تعالی ہمیں علم لینے والا بنا دے. اب حضرت زینب سے جب شادی ہوئی, نکاح کا موقع تھا, ولیمہ ہوا, آپ نے ولیمہ کیا. اب ولیمے کی دعوت تھی, ظاہر ہے چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے, لوگ آئے اور بیٹھے, اور جو بیٹھے تو پھر بیٹھے ہی رہے, جیسے ماشاءاللہ ہم بیٹھتے ہیں دعوتوں کے بعد, گھر والے کی جان پہ بنی ہوتی ہے, جاؤ ذرا میں سمیٹوں صاف کروں, بیٹھے رہتے ہیں. اب اگلی آیتوں میں دیکھیے نبی کی بیویوں کی نبی کی شادیوں سے کتنے ایٹیکیٹ سکھا دیے کہ کسی کے گھر میں جاؤ تو زیادہ دیر نہ بیٹھا کرو. کیسے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو. پہلا بات, حضرت زینب سے نکاح کے موقع پر یا آپ زینب سے ولیمے کے موقع پہ حجاب کی آیتیں نازل ہوئیں. یہ ایک خاص برکت ہے اس نکاح میں. آپ دیکھیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں. یہ پھر وہی بات ہے, سیرت آتی ہے تو میرے دل میں بھی کچھ ہونے لگتا ہے اور میری زبان بھی کچھ زیادہ ہی اس میں بولنے لگ جاتی ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ ہر شادی کے پیچھے اسلام کے احکامات ملے. پردے کے حجاب کے پردہ آرام آرام سے آیا تھا, تو حضرت زینب کی شادی کا موقع تھا, یعنی زینب سے جب ولیمہ تھا تو اس موقع پہ یہ آیت اتر گئی کہ اب ایسے نہیں جا سکتے جب تک کہ اجازت نہ لیں. دوسرا ادب, نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو, یعنی کہ کھانے کے وقت پہ پہنچو تاکہ کھانا کھا کر آئیں. جیسے گھر سے کہتے ہیں میرے بچوں سے چلو کھانا ہی کھا کے آئیں گے, انکل کے گھر جا رہے ہیں, اور بچے بھی جاتے ہی کہہ دیتے ہیں ماما کہہ رہی تھی کھانا ادھر ہی کھائیں گے, اور پھر گھر آ کے جو اس معصوم کی معصومیت پہ ضرب آتی ہے اللہ کی پناہ. تو کہا نہیں, این ٹائم پہ بغیر اجازت کے کھانے کے نہ جاؤ یا بیٹھے نہ رہو کہ اب کھانا پکے گا. ہاں کیسے کھاؤ پھر؟ ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ. اصل بات یہ, بلائے تو हलाल काम की दावत कबूल करनी चाहिए, इसलिए हर एक को दावत देनी नहीं चाहिए कि जो कबूल ना कर सके। सबसे बड़ा इस वक्त इश्यू जो चल रहा है मुझे लगता है कि पढ़ने पढ़ाने के बाद वो यह है कि किसकी इफ्तारी को एक्सेप्ट करें किसकी नहीं। तो मैं तो आज सबसे इज्तमाही तौर पर एक्सक्यूज करती हूँ कि ना बुलाएं ताकि ना करनी पड़े, क्योंकि टाइम ही नहीं होता। और आप देखते हैं भागते दौड़ते ये सब कुछ होता है, सारी दावत इकट्ठी मिलकर ईद वाले दिन कर लेते हैं। सारे बनाएं कोई प्लान, किसी खुले मैदान में चलें या किसी बड़ा से हॉल में जाएं और वहां मिल के सारे ईद वाले दिन ईद भी मनाते हैं और इंशाल्लाह वहां खाना भी खा लेंगे, लेकिन इफ्तारियों से माजरत के साथ। चलिए, मगर जब खाना खा लो, अगला अदब देखिए, मगर जब खाना खा लो तो मुंतशिर हो जाओ। क्यों? बातें करने में ना लग जाओ। अब क्या है, चाय ठंडा, कावा, लाइची, पान, सुपारी, फिर उतने दिन में फिर भूख लग जाती, कहते हैं मेरे को बचा हुआ नहीं है जरा लाना, चलो फिर आप इफ्तारी क्या अफसरी करके ही जाते हैं। अच्छा अदब नहीं है। अल्लाह के नबी झिझक रहे थे, शर्मा रहे थे कि अब ये जाएं, जाहिर है कि थकन भी होती है, एक्साइटमेंट भी होता है, लेकिन लोग बैठे हैं तो बातें कर रहे हैं तो कर रहे हैं। अल्लाह ने कहा कि नबी तो नहीं बोलेगा, पर मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हारी ये हरकतें नबी को तकलीफ देती हैं। मगर वो शर्म की वजह से कुछ नहीं कहते। कितनी मुरव्वत वाले थे हमारे नबी, कितना उनके अंदर लिहाज था, मुंह फट नहीं थे, बदतमीज भी नहीं थे। आज कुछ लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड के तौर पे बदतमीज हो जाते हैं, चले जी जल्दी जल्दी करें, और कुछ अल्लाह रहम करे अभी मेहमान ने खात प्लेट खाली की है कि जरा कुछ और लो तो प्लेट उठा लेते। इतनी भी जल्दियां ना करें, मेहमान बैठे हैं जाके बर्तन धो रहे हैं, बहुत बुरा मैनर है। ऐसे लगता है सुबह से थकी हुई हो ना, बैठी हो ना, नींद नहीं आई, फिर रात को भी सोना है। इंतहाई नासमझी की बात है जो बहने दाब मेहमानों के सामने ये करें, बहाने बहाने से ये फील कराना कि हमने आपने हमें बड़ी तकलीफ दी है, 3 दिन से पका रही हूँ, गोया के 3 दिन पुराना खाना आपको खिला रही हूँ। एक पकाइए, मोहब्बत से पकाइए। कौन कहता है इतने 10 खाने पकाए, आप दाल सब्जी बनाए, आए बैठे मिलके खाते हैं, बाद में एक एक प्लेट धो लेंगे, खत्म हो जाएगी बात। और मैंने अमेरिका में ये चीज बहुत देखी, खाना खाने के बाद सारी सिस्टर्स उठती हैं, कोई ट्रैश पकड़ लेती है, कोई बर्तन उठाती है, जाने से पहले घर वाले का घर साफ सुथरा चमकता हुआ। हमारे घरों में ऐसे करे, कहते लो मैं मासी हैं, हम कोई इतने अच्छे कपड़े पहन के आए, हम ये करें नहीं। देखिए, तकलीफ नहीं देनी चाहिए, इस्लामी अदब तो देखिए। मैं ये सारी चीज़ें जब शेयर करती हूँ तो मैं कहती हूँ इस्लाम से ज़्यादा महज़ब दीन कोई नहीं है, अल्लाह करे कि हम इस पर अमल करें। फरमाया, तुम्हारी ये हरकतें नबी को तकलीफ देती हैं, मगर वो शर्म की वजह से कुछ नहीं कहते। अल्लाह हक बात कहने में नहीं शर्माते। नबी की बीवियों से अगर तुम्हें कुछ मांगना हो तो पर्दे के पीछे से मांगो। ये क्यों भाई, क्या हुआ? इधर सहाबा, उधर अजवाजे मुतहरात, उनके दिल पाक, इनके पाक। अल्लाह कहता नहीं, ये तुम्हारे और इनके दिलों की पाकीज़गी के लिए ज्यादा मुनासिब तरीका। कैसे? आप देखिए कि आज हमारे घर के अंदर पर्दा करना सबसे मुश्किल है। लो, कैसी बहू घर में आई, देवर से पर्दा करती, जेठ से पर्दा करती, ये मामू ससुर से पर्दा करती, और देखो इसने तो घर को ही बांट दिया, बंटवारे कर दिया। अब तो सारे मेरे बच्चे ही परेशान फिरते हैं, क्या घर में पर्दे का माहौल बन गया, अब किधर जाएं क्या करें। देखिए, नबी की बीवियां, आज लोग एक और उजर भी देते हैं, कहते हैं कि हमारे मर्द कोई गंदे, हमारे मर्द तो बड़े पाक हैं। तो सवाल पैदा होता है कि नबी के अजवाज के पास कौन आता जाता था? हजरत अनस आते थे, 100 साल की उम्र पाई, अल्लाह के नबी की दुआएं ली, 100 के करीब हाफ़िज़े कुरान उनकी नस्ल से आए। क्या उनका दिल पाक था कि आज के मर्दों का पाक है? ये बात बहस में ना डालें कि आज क्या और कल क्या। अल्लाह के नबी ने वो बात बता दी, अल्लाह ने अपने नबी को जो ये बात बता दी, तो मेरे आपके लिए भी यही ठीक है। तुम्हारे लिए ये हरगिज जायज नहीं कि रसूल को, अल्लाह के रसूल को तकलीफ दो, और ना ये जायज है कि इनके बाद इनकी बीवियों से निकाह करो। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा 18 साल की उम्र में विवाह हो गई थी, 57 ईयर्स की होके फौत हुई तकरीबन। कितने साल की बेवगी काटी, 18 साल की अपनी बच्ची को देखे शायद अभी बात भी ना ठीक करनी आती हो, इतनी छोटी उम्र में। लेकिन अल्लाह ने कह दिया कि अब इनकी शादियां नहीं होंगी। क्यों? उम्महातुल मोमिनीन, क्योंकि नबी का और उम्मती का एक फर्क होता है। सेम औरत एक पहले नबी के निकाह में हो, फिर एक उम्मती के में आ जाए, तो ये नबी की शान के खिलाफ था। ये अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा गुनाह है। तुम ख्वाह कोई बात जाहिर करो या छुपाओ, अल्लाह को हर बात का इल्म है। अब यहां जरा सा देखिए, आज इश्यूज तो बहुत लोग उठाते हैं, पर्दा किधर है, कहां है? अजवाजे मुतहरात, उम्महातुल मोमिनीन, और कैसे जाती थी साहबा के सामने मुंह खोल के, क्योंकि पर्दा नहीं है और निकाह तो हो ही नहीं सकता, पर्दे के पीछे से बात करती थी। हजरत आयशा के शागिर्दों की अगर आप तादाद देखें तो एक कसीर तादाद, कहते हैं कि उम्मत को आधा इल्म आयशा ने दिया। کن کو دیتی تھی؟ صحابیوں کو دیتی تھی، اپنے ان کے بھانجے تھے ابن عمر، بہن کا بیٹا تھا، اسما کا بیٹا تھا، ان کو سکھاتے. آپ دیکھیے جتنی حدیثیں آپ کو عائشہ سے ملیں گے ان میں اکثریت ان کے اپنے بھانجے سے. ابن عمر دیکھیے، ابن عباس دیکھیے، حضرت عمر کو دیکھیے، بڑے بڑے صحابی آ کے حضرت عائشہ سے مسئلے سیکھتے تھے، فقیہ امت کہلاتی تھیں، پر کہاں تھی؟ سائڈ پہ. آپ دیکھیے کہ یہ دور کی بات چھوڑ دیجئے، آپ صرف برے صغیر پاک و ہند کے قریب کا دور یاد کیجئے. گوشے کا لفظ سنا تھا، گوشہ کیا ہوا ہے، وہ سائڈ پہ بیٹھ کر مردوں سے بات کرتی تھی. جب عورت کو مرد سے بات کرنے کی ضرورت بھی پڑے تو یہ نہیں کہ آمنے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مذاق کے انداز میں اور بے تکلفی میں بات کی جائے. آنکھوں سے سارے تعصب کے پردے پھاڑ کے اگر آپ قرآن سنیں گے نا تو اتنا پیارا آپ کو پردہ ملے گا اندر سے کہ جس میں حیا ہے. مثلا آپ نے ایک عورت کو دیکھ لیا، اب پردہ ختم ہو گیا؟ نہیں، پردہ جھجک ہے، لحاظ ہے، بدتمیزی نہ ہو، بد تہذیبی نہ ہو. آج جب بے تکلفی کے نام پہ جب سب سے مشکل پردہ، لوگ کہتے ہیں باہر مشکل ہے، میں کہتی ہوں نہیں، گھر کے اندر مشکل ہے، جس کو آج ہمارے یہاں شرعی پردہ لوگ کہتے ہیں. ہم گھروں میں، شادیوں میں، دعوتوں میں، یہ تو ماموں کا بیٹا، یہ پھپھو کا بیٹا، یہ چچا کا بیٹا، بھی مرد ہے کہ نہیں یہ بتاؤ. اگر وہ مرد ہے، اور یاد رکھے باہر والے سے تو تب خطرہ ہے جب وہ باہر ہے. آپ کتنی کو دیر باہر ہیں؟ گھر میں تو خطرہ زیادہ. اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمیں یہ موضوع ٹھنڈے دل اور دماغ سے سمجھنے والا بنا دے. ازواج نبی کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، ان کے میل جول کی عورتیں اور ان کے مملوک گھروں میں آئیں. دیکھیے محرم رشتوں کی لسٹ ہے، اب اس میں ہیں دیور جیٹھ اور ان کے بچے اور نندوں کے بچے، اور بھابھی کے کمرے سے نہیں نکلتے دیور، اور وہ تو اللہ رحم کرے، اللہ ہدایت دے، گھٹنے پہ بٹھا دیتے ہیں جاتے ہی اس کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جوان مرد شوہر سے بھی بعض دفعہ لمبا ہوتا ہے، اور اس کو کہہ رہا ہے نئی نویلی دلہن کے گھٹنے پہ رکھتے، پیسے دو گے تو اٹھوں گا. یہ اسلام ہے؟ یہ جہالت ہے، یہ تبرج الجاہلیت الاولی. اللہ ہماری اصلاح فرما دے. اے عورتوں، تمہیں اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے. اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے. 3 سیکنڈ بس آپ اور رعایت، اور میں اور میری رعایت. کوئی نبی کا بیویوں کا نام نہیں، لوگ کہتے نہیں پردے کی آیتیں ہیں ہی ساری نبی کی بیویوں کے لیے. نعوذ باللہ، علم کی کمی، جہالت کا علاج صرف علم ہے. اللہ ہمیں نافرمانیوں سے بچائے. اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو. کیا پتہ چلا؟ سلام، درود بھیجو. دیکھیے مسنون درود، الفاظ اور انداز، دونوں طریقے اللہ کے نبی نے سکھا دیے. اس پہ ایک بک ہے چھوٹی سی، درود شریف کے مسائل، بالکل 20-25 صفوں کی ہے، تفہیم و سنہ سیریز کی. آپ اس کو ضرور پڑھیے، خود بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. 10-15 قسم کے اس میں درود ہیں، چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، وہ بڑا کریں. نماز کا درود تو ہے ہی ہے، اللہم صلی علی محمد، لیکن چلیں ٹیسٹ چینج کرنے کو، کبھی ٹاپک بدلنے کو، تو آپ اس بک سے فائدہ اٹھائیں. میرا خیال ہے آن لائن پہ اس کا لنک بھی ہوگا، اور اس کے آڈیوز بھی موجود ہیں. وہ بک ہم لوگ اپنے کورسز میں پڑھ چکے ہیں. تو درود و سلام سے جو بھی میں نے آپ کو ذکر میں یہ باتیں کور کروا دی کہ اس درود پڑھنے سے مصیبتیں دور ہوتی، پریشانیاں دور ہوتی، دکھ دور ہوتے ہیں. تو کثرت سے درود پڑھیں. اس وقت ہم سب اپنے طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد. اور میں جب بھی درود شریف کی بات پڑھتی ہوں نا تو میری آنکھوں میں پانی آتا ہے. کیسے؟ یہ درود کے چند لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان محنتوں اور ان محبتوں کا صلہ کبھی نہیں ہو سکتے جو 40 سال تک انہوں نے امت کی خیر خواہی میں مشکلات سہی. تو جب درود پڑھے نا تو دل کی گہرائی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کو محسوس کریں. پھر انشاءاللہ آپ نہ تو نافرمانی کریں گی اور نہ کبھی آپ اس سے بور ہوں گے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے. اس پہ غور کریں ذرا، آج کے دور میں کون لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، جو ان باتوں پہ باتیں چھڑتے ہیں، جو ایسے ایشوز کو، نان ایشوز کو ایشوز بناتے ہیں، جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں. انہوں نے ایک بڑے بہتان اور سری گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا. ہے کوئی بات اس میں نہ سمجھ آنے والی؟ اللہ پہ معاملہ ڈال دے ان ہر اس کا جو اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے قوانین کے اوپر تنقید کرتا ہے اور پابندیاں لگاتا ہے. آپ کا میرا کام یہ ہے کہ پورے شرع صدر کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتے جائیں. پھر فرمایا یا ایھا النبی یکلی ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں. ہیں پہچان لی جائیں، ہم تو کہتے ہیں پردہ اس لیے کرتے ہیں کہ پہچانے نہ جائیں، تو یہاں تو بات الٹ ہے. کیا پہچان لی جائیں؟ کہ یہ ایمان والی عورتیں ہیں، آئی ایم ناٹ اویلیبل والی عورتیں ہیں، آئی ایم ناٹ اے کرپٹ وومن. یعنی عورت کا پردہ عورت کی پہچان ہے کہ میں کرپٹ نہیں ہوں، آئی ایم سیکیورڈ فار مائی ہسبینڈ، میرا ایک اپنا سٹائل ہے اور میں کوئی اتنی بیکار چیز نہیں ہوں کہ جس کی سیل کھلی ہوئی اور تم خرید لو. دنیا میں کبھی بھی کوئی چیز خریدنے سے پہلے کیا چیک کرتے ہیں؟ سیل تو نہیں ٹوٹی ہوئی. کہتے ہیں مت خریدی ایسی چیز کو. آپ جوس لے کر آئیں اور گھر کھولے اور اوپر ہے ڈھکن لیکن اندر کی سیل ٹوٹی ہوئی تھی، پیئیں گے؟ آپ کو کھلی کینڈی کو مکھیوں سے بھری ہوئی پیش کر دے کھائیں گے؟ آئس کریم جو ہے وہ گر رہی ہے اوپر سے کور نہیں ہے اور آپ کو کوئی لا کے دے، آپ کھائیں گے؟ بس یہ ہے عورت کا پردہ. آپ دو لالی پاپ رکھ لیں، ایک کے اوپر کور اور ایک کھلا، کھلی جگہ پہ چھوڑ دیں. ایک گھنٹے میں جا کے دیکھیں جو خالی تھی نا وہ بھی کورڈ ہے، پر کس سے؟ مکھیوں سے، مچھروں سے. جب ایک عورت اپنا ڈسپلے دیتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں ہے دیکھنے کی چیز، بار بار دیکھو اس کو. اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ بات لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی. سارا جسم تو پہلے چھپا ہوتا ہے. کیا چیز لوگ دیکھتے ہیں آپ کی میری؟ کیا چیز دیکھتے ہیں ہم پردوں شادیاں کرتے وقت؟ کیا چیز ہے رشتہ کرتے ہوئے معیار؟ اتنی چھوٹی سی بات کو لوگوں نے آج نان ایشوز بنا، ایشو نہیں ایسے میں نان ایشو ہے اور ایشو بنا دیا. اور لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے ایسے ایسے فتنے کھڑے کرو. اور آپ دیکھیے تین دفعہ ذکر ہوا ہے سورت الاعراف میں، میں نے آپ کو اشارہ کیا تھا کہ عورتوں میں عورتیں کیا پہنے، زینت کی بات، تبرج وہاں زینت تھی، ریش کی بات تھی کہ ایسے کپڑے پہنو کہ جس سے ستر بھی چھپ جائے اور خوبصورتی بھی رہے، کوئی حرج کی بات نہیں. سورت نور میں ہم نے پڑھا گھر کے مردوں میں کیسے ہو، اپنی چادریں اپنے اوپر ڈال لو، بڑی چادریں لے کے بیٹھ جاؤ، اپنے آپ کو تھوڑی سی حیا کے دائرے میں رکھو، گھر کے مرد غیر مردوں کے ساتھ رہو، یہ حکم ہے. اب باہر جاتے ہوئے ایک جملے میں اگر میں باہر کے پردے کو پیش کروں نا تو جو مجھے بہت آسان لگتا ہے، جس جگہ جس حلیے میں آپ اور میں بیٹھے ہیں، اگر ابایا پہن کے بیٹھے ہیں، ابایا اسکارف پہن کے بیٹھے ہیں کچھ، یہاں سے وہ باہر پارکنگ لاٹ میں جانا ہے تو اس میں نہیں جا سکتے. اب بات کریں، نہیں سمجھ آئی؟ پردہ کیا ہے؟ باہر کا پردہ کیا ہے؟ کہ عورت گھر سے نکلتے ہوئے باہر ضرور کچھ پہنے گی، چادر کہہ لیں، ابایا کہہ لیں، ٹوپی برقع کہہ لیں، خمار کہہ لیں. یہاں لفظ جلباب آیا اور عربی میں جلابیب جلباب کی جمع، اور جلباب کہتے ہیں اس چادر کو جو سر پہ رکھے تو پاؤں بھی چھپ جائے. آج ہم اس کو عربی برقع کہتے ہیں، پورا ڈھیلا ڈالا کھلا 8-10 گز کپڑا اس کو لگتا ہے. عورت جس حال الیے میں اس میں باہر نہیں جا سکتی. اگر آپ نے چادر یہاں لی ہوئی ہے تو پھر یا باہر سے ہیں تو اتاریں اس کو، اور اگر یہاں سے جا رہے ہیں اور وہ سیدھی سادھی صاف ستھری کڑھائی موتی ستارے رنگ برنگے پرنٹڈ کپڑوں سے پاک ہونی چاہیے، یہ ہے پردے کا ایشو. اب آپ کو جتنا سمجھ آئے آپ اس کو اتنا سمجھ لیں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں. اللہ غفور الرحیم ہے. اگر منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور وہ جو مدینہ میں ہے جان انگیز افواہیں پھیلانے والے، لفظ مدینہ کو دیکھ لیں، کیا یہ صرف مدینہ میں خبریں پھیلتی تھیں؟ یاد رکھیں جن کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایسے ایشوز پہ بات کرتے ہیں. کبھی آپ کے لیے مسلمانوں کی نمازیں ایشو نہیں بنی، یو این او میں کوئی قانون مسلمانوں کی نمازیں پڑھنے پہ پاس نہیں ہوا گا، روزے رکھنے پہ پاس نہیں ہوا ہوگا. یہ ایشو کسی جگہ میڈیا میں آپ کے ذکر اذکار پہ نہیں ہوگا. ایشو یہ بنے گا تب جب یہ معاملات میں آتا ہے، کیونکہ وہی بات ہے کہ طریقۃ المسلح سورۃ طہٰ میں پڑھ چکے ہیں، غالباً طہٰ تھی یا شورا تھی. فرعون نے کیا کہا تھا کہ یہ موسیٰ کا اگر دین عام ہو گیا تو ہمارا یہ مثالی طرز زندگی اور ہمارا یہ لائف سٹائل جو یہ متاثر ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ان کو دھمکی دیتے ہیں، اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے، پھر وہ اس شہر میں مشکل ہی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے. ان پر ہر طرف سے لعنت کی بوچھاڑ ہوگی، جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے. یہ اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. لوگ تم سے پوچھتے ہیں قیامت کی گھڑی کب آئے گی، کہو اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، تمہیں کیا خبر شاید قریب آ لگی ہو. سوچئے، شاید قیامت قریب ہو اور ہم ابھی تک اس کے لیے تیاری نہ ہوں. بہرحال یہ امر حقیقی ہے کہ اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے, کوئی حامی و مددگار نہ پائیں گے, جس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے. استغفر اللہ. کیسے آگ پہ گوشت کو پہلے ایک سائڈ سے پکاتے ہیں پھر دوسری سے. اور یہاں نوٹ کیجئے, چہروں کو آگ میں ڈالنے کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ چہرہ ایشو بنا ہوا تھا نا, اسی مسئلے کو نہیں تھے ہضم کر پا رہے نا. تو اللہ کہتا ہے پھر ایسے چہروں کو کیا کہا, اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی. ہے کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ یہ بات جو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے, یعنی یہ بات کوئی سمجھ نہیں آ رہی, صاف بات سمجھ آ رہی ہے. مسئلہ کیا تھا وہ اگلے جملے سے سن لیجیے. اور کہیں گے اے رب ہمارے, ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی. لوگ کہتے ہیں ہمارے تو خاندان میں کوئی پردہ نہیں کرتا, میری تو ساس نہیں کرتی, میری تو نانی نے نہیں کیا, تو جو پیچھے سے سٹائل چل رہا تھا ہم تو اسی میں ہی ہیں, اور انہوں نے ہمیں راہ راست سے بے راہ کر دیا. اے رب ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر سخت لعنت کر. کہاں کھڑے ہو کے بد دعائیں دے رہے ہیں اپنے بڑوں کو کہ انہوں نے ہماری اچھی تربیت کیوں نہ کی, یہ ہماری مائیں جنہوں نے کبھی ہمیں اس معاملے میں گائیڈ لائن نہ دی, انہی کو غم پڑا رہتا تھا. دیکھیے مانے نہ مانے آپ کی مرضی میری مرضی, لیکن منہ کھول کھول کر اس ایشو کے خلاف نہ بولیں. کسی کو جرت نہیں ہونی چاہیے کہ اس موضوع پہ بات کریں. آپ اپنے گھر خوش, ہم اپنے گھر خوش. برا وہ مانتا ہے جو کرنا نہیں چاہتا, جو کرنا چاہتا ہے کوئی کام اس کو برا نہیں لگتا. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے توفیق مل جائے. میں ہر سال ان آیتوں پہ, میرے پاس کوئی 6 صفحوں کے نوٹس ہیں, اس کی 6 پوائنٹس شیئر کرتی ہوتی ہوں کہ کیا واقعی یہ بھی ایک پردہ کوئی ایشو ہے نکاب کا. اس سال نہیں کروں گی, آپ جا کے خود سن لیجئے. تقریباً 10 منٹ کی میرے حلے وہ ریکارڈنگ ضرور ہوگی کہ ہر جگہ یہ بات عقل میں آتی ہے. نہیں سمجھ آتی تو صرف ایک عورت کے نام پہ نہیں آتی. ڈاکٹرز منہ چھپاتے ہیں جب وہ آپریشن کرتے ہیں, سڑکوں پہ کام کرنے والے منہ چھپاتے ہیں جب پولیوشن کا خطرہ ہوتا ہے, کوئی ایشو نہیں. پائلٹ منہ پہ ہیلمٹ پہن لیتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. یہ صرف ایشو تب بنتا ہے جب یہ ایک سٹائل کے ساتھ ٹکراتا ہے. تو توفیق مانگے, اللہ سے کہیں کہ اللہ جو چیز تجھے پسند ہے وہ کرا لے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. سیدھی بات کرنے کی بات ہے. دیکھیے اس سے اوپر کیا کہا, یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیتیں دیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیتیں دی تھیں, پھر اللہ نے ان کی بنائی ہوئی باتوں سے اس کی بے گناہی ثابت کر دی اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھے. اے اللہ آج ہماری بھی بے گناہی ثابت کر دے اور ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی طرح اپنے پاس باعزت بنا دے. پھر اللہ نے ان کی بنائی ہوئی باتوں سے ان کی بے گناہی ثابت کی اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھے. ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو, ایسی مسئلوں کو توڑ موڑ کے نہ پیش کیا کرو, خواہشوں کی چکی میں پیس کے مرونڈا نہ بنا دو ان احکامات کا. اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا. پچھلی زندگی میں جو ہوا چھوڑو, اگلے اعمال درست کر لو. جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی. اللہ اور رسول کی اطاعت میں کریں گے تو کامیابی. اور آج واللہ ہی یہ اگر فیشن بن جائے اور مشیل اوباما کرنے لگ جائیں اور چند اور نام لوں وہ کرنے لگ جائیں, کال پڑ جائے گا دنیا میں ان چیزوں کا. ملے نہیں ملیں گی, ڈھونڈے نہیں ملیں گی, کیونکہ فیشن بن گیا, ان ہو گیا. اللہ تعالی ہمیں اللہ اور اس کے طریقوں پہ چلنے والا بنا دے, نہ کہ دوسروں کے کہنے پہ. اور آخر میں اب اس امانت کا ذکر ہے جو ذمہ داریوں کی صورت میں اور اللہ کے اس پیارے کلام کی صورت میں آپ کے میرے سامنے ہے. ان نارد نلمانت السماوات والجبال. ہم نے اس امانت کو آسمان و زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے, مگر انسان نے اسے اٹھا لیا, بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے. اس امانت کے بوجھ کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ ہے تاکہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرے. اللہ درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے. اللہ نفاق سے نکال کر ایمان پہ ڈال دے. اللہ ہماری پچھلی کوتاہیوں کو معاف کر کے آئندہ کی اصلاح فرما دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسا بنا لے جس پہ اس کو پیار آ جائے. چونکہ سورت پوری ہو گئی ہے تو ہم جلدی بریک لے لیتے ہیں, چار فرض پڑھ کے واپس آئیے.
ها قد تنام حلمكم من مثلكم قد حاز من دنياه حفظا للكتاب وثوا مدامع فرحكم يا فخركم أنتم شعاع الشمس إن حل الغياب ها قد تنام حلمكم من مثلكم قد حاز من دنياه حفظا للكتاب وثوا مدامع فرحكم يا فخركم أنتم شعاع الشمس إن حل الغياب فلتخبروا من بعدكم من زاركم أن العطايا حفظ أين واكتساب فمبارك طبتم وطاب غراسكم ودعتم خير المراتع باحتساب فلتخبروا من بعدكم من زاركم أن العطايا حفظ أين واكتساب فمبارك طبتم وطاب غراسكم ودعتم خير المراتع باحتساب قد حاز من دنياه حفظا للكتاب وثوا مدامع فرحكم يا فخركم أنتم شعاع الشمس إن حل الغياب لقد تنام حلمكم من مثلكم قد حاز من دنياه حفظا للكتاب وثوا مدامع فرحكم يا فخركم أنتم شعاع الشمس إن حل الغياب
أتيت وقد توزعت الهدايا وحملت الرحال على المطايا عبيدك يا إله الناس غاو وليس سواك يمنحني هدايا وليس سواك يمنحني هدايا
أتيت وقد توزعت الهدايا وحملت الرحال على المطايا عبيدك يا إله الناس غاو وليس سواك يمنحني هدايا أتيت وقد توزعت الهدايا وحملت الرحال على المطايا عبيدك يا إله الناس غاو وليس سواك يمنحني هدايا
عبيدك من شتات في شتات أتاك وأنت تخبر بالنوايا جهول ظالم وعليه بعد من التسويف أورده البلايا ومع تبتب بك غير جود فها هو واقف يرجو العطايا
وها هو قد شقوته ذليل تعفر ساجدا بين الحنايا أنا والذنب والتسويل جئنا وبين يديك أطرقنا خزايا
جوايا هاشيم فرح وتحيا على أنقاضها كتل الرزايا إلهي لا تنسى تاكي النفسي لنفسي إذا والله تخذلون السجايا وصولي عبرة بهوان غيري لأبصر كل ما حولي مرايا إلهي يا جيش أحزاني غزاني ومن همي تباغتني سرايا وجدتك يا حبيب الصدق تعدو خطايا لتستاجر من الخطايا وجدتك يا حبيب الصدق تعدو خطايا لتستاجر من الخطايا.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما وهو الرحيم الغفور
جزاك الله خير. چلیے جی سورت سبا. سورت سبا بیسیکلی ایک قوم کے نام پر ہے. ملکہ بھی سبا تھی اور ملک بھی تھا. اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں بہت فراوانی رکھی, باغات تھے, پھل تھے, پھول تھے, لیکن قوم نے نہ شکری کی. اللہ نے اس کی سزا کیسے دی, انشاءاللہ ہم اس میں پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ الحمد فی الاخرہ وہو الحکیم الخبیر. دیکھیے الحمد سے شروع ہونے والی صورت ہے اور بات اس میں ساری نہ شکریوں کی ہے. حمد اس اللہ کے لیے ہے جو آسمان و زمین کی ہر چیز کا مالک ہے. آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہے. وہ دانا اور باخبر ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے. ہر چیز کو وہ جاننے والا ہے اور وہ رحیم. ہر چیز کو وہ جانتا ہے, وہ رحیم اور غفور ہے. تین سیکنڈ سوچے. میرے دل کی باتوں کو بھی اللہ جانتا ہے, میرے گھر کی باتوں کو بھی جانتا ہے, میری تنہائی کو بھی جانتا ہے, میری محفل کو بھی جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کو صاف کرنے والا بنا دے, کیونکہ ہر چیز پہ اللہ کی نظر ہے. منکرین کہتے ہیں کیا بات ہے کہ قیامت ہم پر نہیں آ رہی. کہو قسم ہے میرے عالم الغیب پروردگار کی, وہ تم پر آ کر رہے گی. وہ تم پر آ کر رہے گی، اس سے ذرا برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہے نہ زمین میں، نہ ذرے سے بڑی اور نہ اس سے چھوٹی، سب کچھ ایک نمایاں دفتر میں درج ہے۔ اور یہ قیامت اس لیے آئے گی، اس کو ہائی لائٹ کر لے، مقصد پرپز آف دی ڈے آف ججمنٹ، کہ جزا دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک کمل کرتے رہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور اس کے کریم، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے زور لگایا ہے، ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ اس دنیا میں بظاہر سب کو انصاف ملتا نہیں دکھتا، اصل بات یہ ہے کہ قیامت آئے گی تبھی کہانی پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں نیکیاں کرنے والا بنا دے۔ اے نبی، علم رکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا وہ سراسر حق ہے اور خدا عزیز و حمید کا راستہ دکھاتا ہے۔ آپ بھی اس کو جانتے ہیں، کیونکہ اب علم تو آپ کو بھی مل رہا ہے الحمدللہ۔ ہمیشہ یاد رکھیے، قرآن اللہ کی معرفت دیتا ہے، علم دین انسان کو دنیا میں جینے کا مقصد اور دنیا سے جانے کا مقصد بھی بتاتا ہے۔ وقال الذین کفروا هل ندلکم، منکرین لوگ کہتے ہیں ہم بتائیں تمہیں ایسا ایک شخص، ہم بتائیں تمہیں ایسا شخص جو خبر دیتا ہے کہ جب تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ منتشر ہو چکا ہوگا، اس وقت تم نئے سرے سے پیدا کیے جاؤ گے، نہ معلوم یہ شخص اللہ کے نام سے جھوٹ گھڑتا ہے یا اسے کوئی جنون لاحق ہو گیا۔ آپ ان جملوں کی کڑواہٹ محسوس کریں، اور جب نبی کے منہ پر ایسی باتیں بولتے ہوں گے تو آپ کا دل کتنا دکھتا ہوگا، لیکن آپ نے یہ ساری کڑوی کسیلی سنی تبھی اللہ کا دین ہم تک پہنچا۔ نہیں بلکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں، اور وہ بری طرح بہکے ہوئے ہیں، کیا انہوں نے کبھی اس آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا؟ آپ نے میں نے دیکھا، ایوری ڈے دیکھتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں، لیکن یہ دیکھنا غور و فکر کا دیکھنا ہے، جو انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہیں، ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں، در حقیقت اس میں نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ کیا پتہ چلا کائنات پہ غور و فکر اور اس سے بعد میں نشانیاں لینا یا اپنے لیے نصیحت لینا، اسی کو نصیب ہوتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ اب صورت ہے سبا، آگے آئے گا قوم سبا کا قصہ، ناشکری کی بات۔ پہلے بات ہو رہی ہے داؤد علیہ السلام اور سلیمان کی نعمتوں کی جو اللہ نے ان کو عطا کی اور ان کی شکر گزاری کی۔ پتہ کیا چلے گا اس صورت میں ہمیں کہ دنیا کی دولت، دنیا کا اقتدار، دنیا کی چیزیں بری نہیں ہیں۔ داؤد اور سلیمان کے ہاتھوں میں آئیں تو یہ انسانیت کے نفع کی ہیں، اللہ کا اور قرب دیتی ہیں، اور اگر آ جائے کسی ناشکرے کے پاس تو وہ پھر اللہ سے دور کرنے کا ذریعہ۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنے ہاں سے بڑا فضل عطا کیا تھا، ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑوں ان کے ساتھ ہم آہنگی کرو، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا، ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا، اس ہدایت کے ساتھ کے زرہیں بناؤ اور ان کے حلقے ٹھیک اندازے پر رکھو، اے آل داؤد نیک عمل کرو۔ شکرن، آپ دیکھیے کہ حکم کتنا پیارا ہے، فرمایا کہ آل داؤد شکر، اے آل داؤد نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ کیا پتہ چلا، دنیا کی دولت ہو، دنیا کی نعمتیں ہوں، لیکن اگر اس کے ساتھ نیک عمل ہوں تو دولت نقصان نہیں دیتی۔ آپ دیکھیے کہ یہ جو دنیا کی نعمتیں ہمیں آپ کو ملتی ہیں نا، مثلا مال کی صورت میں، گھر کی صورت میں، سکلز کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، آپ کے میرے لیے یہ کموڈیٹی ہے، راسل مال ہے، اس کو انویسٹ کرو اور آخرت کماؤ۔ گاڑی نہ ہوتی تو آپ یہاں نہ آتے، پیسے نہ ہوتے تو ہم اس ہال میں نہ بیٹھے ہوتے، پیسے نہیں ہوں گے تو بل نہیں بجلی کا بل ہوگا، تو یہ سارا کچھ لگا تو ہم نے خیر کو پا لیا، بات سمجھ گئے، تو پیسہ تو برا نہیں ہوا۔ اس کی جگہ یہی گاڑی خدا نخواستہ نکلتی اور سینما گھر کے آگے رکتی، اس سے بھی پوش ماحول ہوتا اور وہاں گندی بےہودہ چیزیں دیکھی جاتی، فحش اور منکر، تو وہ وبال تھا۔ تو پیسہ برا نہیں ہے، اس کا استعمال اچھا یا برا ہے، اللہ ہمیں جو نعمتیں ملی ہیں اس کا بہترین استعمال کرنے کی توفیق دے۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، صبح کے وقت اس کا چلنا ایک مہینے کی راہ تک اور شام کے وقت اس کا چلنا ایک مہینے کی راہ تک، ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ باپ کے ہاتھوں میں لوہا پگھلتا ہے، بیٹے کے سامنے تانبا پگھلا ہوا ہے، اللہ ایسے ہی سچے مومنوں کے سامنے لوگوں کے دل پگھلا دیتا ہے۔ اور جن اور ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے، ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے، وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا، اونچی عمارتیں، تصویریں، بڑے بڑے حوض لگن جیسے لگن بڑے بڑے حوض جیسے لگن اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بھاری دے گئے۔ کرو کیا اے ملو اعلی داؤد شکرا، اے اعلی داؤد عمل کرو شکر کے طریقے پر، لیکن وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں بہت ہی کم شکر گزار ہیں۔ سوچئے پارے کا تھیم، نہ شکری اور عمل کرو شکر کے ساتھ۔ نہ شکرے بندے سے عمل نہیں ہوتا کیونکہ اس کو اس عمل کی قدر ہی نہیں ہے۔ دوسری بات دیکھیے کہ یہاں آپ کو اس دور کی ترقی دکھ رہی ہے، بڑے بڑے کام کیے سلیمان علیہ السلام نے۔ آج بھی جب رولرز کے پاس اسلام ہوگا، سچے مومن ہوں گے، تو جو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں اس ملک میں وہ انسانیت کی بہبود میں لگیں گی۔ علم نہیں ہوتا تو وہ ان کے خلاف لگتی ہیں۔ اب یہاں سے یہ چیز کہ نبیوں کے پاس اتنی دولت اتنا کچھ ہے لیکن غیب کا علم نہیں ہے، اس کی دلیل میں ایک واقعہ، فلما قضینا علیہ الموت، جب پھر جب سلیمان پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس گھن کے سوا نہ تھی جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا۔ اسی طرح سے جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ حضرت سلیمان کی سلطنت جنوں پر بھی تھی، جن ان سے ڈرتے تھے۔ بیت المقدس کی تعمیر کے موقع پہ سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں، اللہ نے موت کا وقت رکھ دیا، موت بھی آ گئی، کھڑے ہی رہے کھڑے ہی رہے، جن کام کرتے رہے، کیونکہ سر پہ کھڑے ہو تو عموماً کام آسان ہوتا ہے۔ جو ہی یہ معاملہ طے ہوا، جتنا کام اللہ نے لینا تھا، گھن کا کیڑا، اگر آپ یہاں دیکھیں تو من ساتا ہو تاکل من ساتا ہو، دیمک آپ کے ہمارے کلچر میں عام لفظ ہے۔ آج جا کر گوگل میں صرف لفظ دیمک یا اس کے لیے انگلش کا ایک کوئی لفظ آتا ہے جو مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، سرچ کیجئے، یہ دیمک کرتی تو خراب کام ہے پر کس آرگنائز طریقے سے کرتی ہے، انگلیاں دانتوں میں دبا لیں گے آپ۔ پھر کائنات کا سبق ہے، خیر پھیلانی ہے یا شر پھیلانا ہے، بی آرگنائزڈ، ٹیم ورک، اپنی ذات کو پیچھے ڈال دو، انسانیت کو نفع دو۔ اور آپ دیکھیے کہ بعض جگہ تو اتنی دیمک ہوتی ہے کہ بڑے بڑے گھر بیکار ہو جاتے ہیں۔ اور اسے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی بھی اپنی مرضی سے اپنی موت کا وقت آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پہ قصہ پورا ہوا داؤد اور سلیمان کا۔ اب یہاں سے آگے سورت کے قوم سبا کا قصہ آئیے سنتے ہیں۔ لقد کان علی سبا فی مسکنی ہی مایا، سبا کے لیے ان کے اپنے گھروں میں ہی ایک نشانی موجود تھی، دو باغ دائیں اور بائیں، کلو اب کھاؤ اپنے رب کا رزق اور شکر بجا لاؤ، اس کا ملک ہے عمدہ و پاکیزہ اور پروردگار ہے بخشش فرمانے والا۔ کیا یہ صرف ان کو کہا؟ آج مجھے آپ کو بھی یہی کہا ہے، کلو من رزق ربکم، شرط ہے کہ وشکرو لہو، کھائیں رب کا اور نہ فرمانی کریں نہ شکری کریں، یہ مسئلہ ہے۔ اور دنیا میں آپ جسے لے کر کھاتے ہیں نا اس کے آگے دبتے ہیں، اس کا روب ہوتا ہے۔ یہاں وہ روب بھی ختم کر دیا کہ بلدت ان طیبتوں و رب غفور، کہ اتنا دے کر بھی تم پہ روب نہیں ڈالتا بلکہ تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اتنے بڑے بڑے باغ تھے کہ خالی ٹوکری سر پہ رکھ کر جب باغ میں سے کوئی گزرتا تو خود سے پک پک کے گرے ہوئے پھلوں سے وہ ٹوکری بھر چکی ہوتی۔ اللہ نے اتنا دیا تھا، کا کھاؤ پیو، لیکن فاردو، پھر وہ منہ موڑ گئے۔ اب منہ موڑنے کی نہ شکریوں کی سزا۔ اور یہ صرف قوم سبا نہیں، آپ کی میری زندگی میں بھی یہی اصول ہے۔ سورت ابراہیم آیت 7 میں پڑھ چکے ہیں، لئن شکرتم لازیدنکم، شکر نعمت کو بڑھاتا ہے، شکر نعمت پہ سیل ہے، سیکیور ہو جاتی ہے آپ کی نعمت۔ آپ جس چیز کی بھی قدر کریں گے، نعمت کریں گے، دن بدن بڑھے گی۔ جس چیز کو کیئرلیس ہی یوز کریں گے، بیکار ضائع کریں گے، اللہ تعالیٰ ایک دن لائے گا کہ وہ نعمت آپ کے ہاتھ سے چلے جائے گی۔ دیکھیے ان کی کیا ہے نہ شکری کی سزا۔ آخر کر ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا اور ان کے پیچھے دو باغوں کی جگہ دو اور باغ ان کو دیے، جن میں کڑوے کسیلے پھل اور جھاؤ کے درختے اور کچھ تھوڑی سی بیریاں۔ یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا۔ اس کو دوبارہ پڑھوں، یہ تھا ان کی ناشکری کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا، اور ناشکر انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم کسی اور کو نہیں دیتے۔ یہاں بیٹھے بیٹھے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے نہ شکر پن سے بچا. اللہ نے کھانا دیا نا, شکر کے ساتھ کھائیے. اللہ نے گھر دیا, شکر کے ساتھ رہیے. اللہ نے لباس دیا, شکر کے ساتھ پہنیے. اللہ نے گاڑی دی, شکر کے ساتھ اس کو چلائیں. جب ہم اللہ کی رضا کے ساتھ اپنی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں, اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ نعمت بڑھتی جائے گی. اور سچ کہوں کہ اس وقت امت مسلمہ جتنی ناشکریوں کے رویے ظاہر کر رہی ہے, اسی کی سزا ہم دن رات دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ میں شکر گزار بنا دے. اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی, نمایاں بستیاں بسا دی تھی, اور ان میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پر رکھ دیں. چلو پھرو ان راستوں میں رات دن پورے امن کے ساتھ. مگر انہوں نے کہا ہے, ہمارے رب ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دے. ایڈونچر کا شوق تھا, کہتے تھے لانگ ڈرائیو پہ جانا ہے, سفر کریں گے, لمبا کریں گے. وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا. فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ, اور ہم نے تو ان کو افسانے ہی بنا دیا. مکہ والے ایک دوسرے کو مثال دیا کرتے تھے. قوم سبا کی ناشکری ضرب المثل بن گئی, پیریبل بن گئی. کسی کی ناشکری کی بات کرنی ہوتی, کہتے اچھا سبا والوں کی طرح. اللہ کہتے میں ایسے ناشکرے لوگوں کو پھر کہانیاں ہی بنا دے, تو صرف ان کے قصے رہ جاتے ہیں. اور ان کو بالکل تتر بتر کر دیا. یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صابر اور شاکر ہو. اللہ میں صابر اور شاکر بنا دے. ان کے معاملے میں ابلیس نے اپنا گمان سچ پایا, اور انہوں نے اسی کی پیروی کی. کیا گمان تھا ابلیس کا؟ سورۃ الاعراف میں پڑھ چکے کہ اللہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. آپ دیکھیے, یہ ناشکرا پن اتنی بڑی بات ہے. مجھے یہاں بات یاد آ گئی, حالانکہ موضوع سے فرق ہے, لیکن عملی طور پہ شکر گزاری اور ناشکری کس طرح ہوتی ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا, یعنی آج کی یہ حدیث ہے, اگر آپ کھولنا چاہیں تو ساتھ کھول دیجئے, کہ جب انسانوں میں ناشکری ہوتی ہے تو اس کا کیا نقصان ہوتا ہے. حدیث پڑھ کے سناؤں گی تاکہ آپ بالکل اس کو نوٹ کر سکیں. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کے دن نماز میں حاضر تھا, تو آپ نے خطبے سے قبل بغیر اذان اور اقامت کے نماز پڑھائی. پھر نماز کے بعد بلال رضی اللہ عنہ ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے, نہیں حضرت بلال پر ٹیک لگا کر کھڑے, جیسے کسی کا سہارا لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں, اور کہا اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا, اور اس کی اطاعت کرنے پر ابھارا, اور لوگوں کو واعظ اور نصیحت کی. پھر عورتوں کے پاس آئے اور انہیں واعظ اور نصیحت کی, اور کہنے لگے اے عورتوں, صدقہ و خیرات کیا کرو, کیونکہ تمہاری اکثریت جہنم کا ایندھن ہے. تو عورتوں کے درمیان میں سے ایک سیاہ نشان والے رخساروں والی عورت اٹھ کر کہنے لگی, اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کیوں؟ یعنی اس کو حیرت ہوئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس لیے کہ تم شکوہ اور شکایت بہت زیادہ کرتی ہو. 3 سیکنڈ سے زیادہ رکی ہوں. اور خاوند کی نافرمانی اور ناشکری کرتی ہو. جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, وہ اپنے زیورات میں سے صدقے کے لیے اپنی انگوٹھیاں اور بالیاں بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں ڈالنے لگی. اتنا ڈر گئی ناشکری سے, صدقہ کرنے لگی. یہ صحیح مسلم کی روایت 885 نمبر کی ہے. تو کیا پتہ چلا کہ اللہ آپ کو مجھے ناشکرے پن سے بچائے. آپ دیکھیے کہ شکر گزاری بندے کے اندر عاجزی بھی لاتی ہے اور ناشکرا پن بچاتا ہے. واقعہ آپ سن چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اپنی بہو کو ناشکری کی وجہ سے بیٹے سے الگ کروا دیا تھا, تو اپنے اندر شکر لائے ہم سب, ورنہ شیطان کے ہاتھوں میں ترنے والا بنیں گے. ناشکرا بندہ شیطان کے ہاتھوں میں بہت جلدی آ جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سے بچا کر رکھے. ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا, مگر جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے اور کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے. تیرا رب ہر چیز پر نگران ہے, اے اللہ تو ہمیں بھی شکر گزاروں میں شامل کر لے. اے نبی, ان مشرکین سے کہو, پکار دیکھو اپنے ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھے بیٹھے ہو. وہ نہ آسمانوں میں کسی ذرہ برابر چیز کے مالک ہیں, نہ زمین میں, وہ آسمان و زمین کی ملکیت میں بھی شریک نہیں. ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں, اور اللہ کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے لیے نفع بخش نہیں ہو سکتی, سوا اس شخص کے جس کے لیے اللہ نے سفارش کی اجازت دی ہو. حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی تو وہ سفارش کرنے والوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے کیا جواب دیا. وہ کہیں گے کہ ٹھیک جواب ملا ہے, اور وہ بزرگ و برتر ہے. اے نبی ان سے پوچھو کون تم کو آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے؟ آپ بھی پوچھیں میں بھی پوچھتی ہوں اپنے آپ سے، جواب واضح اللہ، کہو اللہ، اب لا محالہ تم میں سے اور ہم میں اور تم میں سے کوئی ایک ہی ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے، ان سے کہو جو قصور ہم نے کیا ہو اس کی کوئی باز پرس تم سے نہ ہوگی اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی کوئی جواب طلبی ہم سے نہ کی جائے گی، کہو ہمارا رب ہم کو جمع کرے گا، پھر وہ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرے گا، وہ ایسا زبردست حاکم ہے جو سب کچھ جانتا ہے، ان سے کہو ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ کون سی ہستیاں ہیں جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک لگا رکھا ہے، ہرگز نہیں، زبردست اور دانا تو بس وہ اللہ ہی ہے، اے نبی ہم نے تم کو تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں، یہ لوگ تم سے کہتے ہیں وہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا، اگر تم سچے ہو کہو ایک ایسے دن کی میعاد مقرر ہے جس کے آنے میں نہ گھڑی بھر کی تاخیر تم کر سکتے ہو اور نہ گھڑی بھر اسے پہلے لا سکتے ہو، اللہ اکبر کبیرہ، آپ دیکھیے کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے ان آیات کو پڑھ کے، اب ذرا اگلی آیت کو دوبارہ اسی درد کے ساتھ سنیے، وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن، یہ کافر کہتے ہیں ہم ہرگز اس قرآن کو نہیں مانیں گے، اچھا وہ تو کافر کہتے تھے نا، افسوس کا ایک جملہ بولوں آج کئی مسلمان بھی یہی کہتے ہیں، کیا رویہ، یہ مسلمان کہتے ہیں ہم ہرگز اس قرآن کو نہیں مانیں گے، کافر یہ جملہ بولے سمجھ آتا ہے، مسلمان کا یہ جملہ سمجھ نہیں آتا، اور جب مسلمان اس سے پہلے کی اور بھی باتیں کرے ہے ہی ناممکن ہے ہی مشکل آج کا دور آج کی جگہ، تو پھر اس سے زیادہ ناشکراپن کچھ نہیں، قرآن کو بھی نہیں مانیں گے اور کس کو نہیں مانیں گے اور نہ اس سے پہلے آئی بھی کسی کتاب کو تسلیم کریں گے، کاش تم دیکھو ان کا حال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، کاش تم دیکھو ان کا حال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، ذرا وہ ساری زبانیں جو قرآن اور اسلام کے خلاف بولتی ہیں اس کو امیجینیشن میں لائیں، رب کہتے ہیں آؤ میرے سے بات کرو، یہ تم میرے بندوں کو کیوں تنگ کرتے تھے، میرے سامنے آؤ، اس وقت وہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے، جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے، یعنی تمہارے نقش قدم پہ تو ہم چلتے تھے، ہمارے رول ماڈلز تو تم ہی تھے، ہمارے بڑے بڑے ہیروز تو تم ہی تھے، وہ بڑے بننے والے ان دبے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی، کوئی ذمہ داری نہیں لے رہا آپ کی میری گمراہی کی، نہیں بلکہ تم خود مجرم تھے، وہ دبے ہوئے لوگ ان بڑے بننے والوں سے کہیں گے نہیں بلکہ شب و روز کی مکاری تھی جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں، چالیں چلتے تھے سازشیں کرتے تھے اور کیا کہتے تھے کہ دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرائیں، آخر کار جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو اپنے دلوں میں پچھتائیں گے، اور ہم ان منکرین یعنی ناشکروں کے گلوں میں توک ڈال دیں گے، دنیا میں اللہ کی اطاعت کا بندہ گلے میں نہیں ڈالا نا تو وہاں پھر جہنم کے توک اور زنجیریاں ڈلیں گی، دنیا میں کھلے پھرتے تھے وہاں باندھ دیا جائے گا، کیا لوگوں کو اس کے سوا اور کوئی بدلہ دیا جا سکتا ہے کہ جیسے اعمال ان کے تھے ویسے ہی وہ جزا پائیں، یہ آیتوں کا کیا مطلب ہے، آپ کو ہوتا ہے کہ آج کے دور کا ایک اور شوشہ جہنم کا انکار کر دو، پیس 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 پیس، لو لو لو، اللہ کا پیار اللہ کا پیار، آج مسلمانوں کے منہ سے یہ باتیں سننے کو مل رہی ہے کہ کوئی جہنم نہیں ہے، ایسے یہ مولویوں کو ڈالنا ہے اللہ نے جو کہتے ہیں کہ جہنم ہے، نعوذ باللہ، سب سے زیادہ غصہ ہی ہمیں مولوی سے، سب سے زیادہ غصہ ہی اس مولوی پہ، اللہ ہدایت دے دے، آگے دیکھیں پھر ڈراوا ہے، کبھی ایسے نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں ایک خبردار کرنے والا بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جو پیغام تم لے کر آئے ہو اس کو ہم نہیں مانتے، یہ بھی سنت رہی، بڑے لوگ کھاتے پیتے لوگوں نے نبیوں کی دعوت کا انکار کیا، آج بھی کسی گاؤں میں کسی غریب ملک میں چلے جائیں لوگ بات مانتے ہوئے دکھیں گے، سارے فتنے سارے نیگیٹو جملے انہی منہوں سے نکلتے ہیں جن کو اللہ نے دنیا کے چار پیسے دیے ہوئے ہیں، انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہم تم سے زیادہ مال اور اولاد رکھتے ہیں اور ہم ہرگز سزا پانے والے نہیں. اے نبی ان سے کہو میرا رب جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپات تلا عطا کرتا ہے, مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت نہیں جانتے. نہ شکری, یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں ہے جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہو. یہ نوٹ کر لیں, صرف دولت کما کر اور صرف اولاد کو خوش کر کے ہم اللہ کے قریب نہیں ہوں گے. پھر کیسے ہوں گے؟ ہم اگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور اپنی اولادوں اور اپنے مالوں کو اللہ کے راستوں میں جوڑ دے, اللہ کے راستوں میں لگا دے, یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا ہے. اللہ ہمیں ایسا ہی کر دے. یہ دوہری جزا کیوں ہے بھلا؟ ایک اپنے اوپر نیکی کو لاگو کرنا اور ایک اپنی اولاد پہ, ایک خود کو پیش کرنا اور ایک مال کو پیش کرنا. فرق ہوتا ہے نا. آپ دیکھیے کہ صرف اپنی جان لے آتے ہیں بڑی بات ہے, اور ساتھ مال لگتا ہے یہ اور بڑی بات ہے. اللہ ضائع نہیں کرتا, یہ یاد رکھیے. دنیا میں آپ کسی کو کچھ دے وہ بھولتا نہیں ہے, اور 10 سال بعد آپ کے بچے کی شادی پہ اس پہ 100 روپیہ بڑھا کے آپ کو دے جاتا ہے. اللہ تو بادشاہ, وہ تو مالک الملک ہے. اس لیے دوہرے عمل دوہری جزا. آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی جہاد میں جاتا ہے خود جائے تو اس کو ایک حصہ ملتا ہے, اور کوئی گھوڑے پہ بیٹھ کے جائے یعنی گھوڑا بھی گیا تو اس کو 2 حصے ملتے ہیں, ایک اس کا ایک گھوڑے کا. بھائی گھوڑے نے کیا کرنا ہے؟ وہ بھی آپ کو ہی ملا کہ آپ کا گھوڑا آپ کی گاڑی کا پیٹرول لگا, آپ کی گاڑی آپ کا ایک چکر تھا تو 1 اجر, آپ 2 چکر لگاتے ہیں تو آپ کا 2 اجر, آپ گاڑی میں تنہا آئے تو 1 اجر, گاڑی میں 5 لوگ آ گئے تو 5 کا اجر. اس ثواب پہ اگر نظر آ جائے, ہم منتیں کریں, پیار کریں, لوگوں کے پاؤں دمائیں, ان کو کھانے بھیجیں, ان کو افطاریاں بھیجیں کہ افطاری لے لیجئے ہمارے ساتھ سننے کے لیے آ جائیے. یہ تڑپ لگانے کی ضرورت ہے. آج عمل کا وقت ہے, کل نہیں ہوگا. اللہ ہمیں اپنی زندگی سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے. یہی لوگ ہیں جن ان کے عمل کی دوہری جزا ہے. وہ بلند و بالا عمارتوں میں اطمینان سے رہیں گے. رہے وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں. کیسے اللہ کی آیتوں کو لوگ نیچا کرتے ہیں؟ اس کے خلاف قوانین بناؤ, ان کے خلاف باتیں بناؤ, لوگوں کے ذہن بناؤ, کیا انجام ہے؟ تو وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے. اے نبی ان سے کہو میرا رب تو اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے. میرا اور آپ کا فیصلہ نہیں ہے. آپ کروڑ پتی ہیں, آپ ارب پتی ہیں, آپ سفید پوش ہیں, آپ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں, اللہ کا فیصلہ کوئی مشکل نہیں. نہ تو پیسے والا آلہ اور نہ بغیر پیسے والا گھٹیا. ذمہ داری ہیں, سیدھی سی بات ہے, لائبلٹیز. مثال دے دیتی ہوں, سمپل سی مثال. چینج کوئی لے آئے پیچھے سے, باہر سے, کہیں سے بھی, اسٹال سے چینج آ جائے, آپ کو دیا جائے, یہ چینج گنے. 100 کا چینج دیا جائے آپ کو اور آپ کو 1000 کا دیا جائے, کس کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی؟ 1000 والے کو. بس کسی نے قیامت کے دن 100 کا حساب دینا جا کے, کسی نے 1000 کا دینا. اب بتائیں جس کو نہیں ملا, کم ملا, وہ خیر میں ہے کہ جس کو زیادہ ملا؟ زیادہ والے پریشان ہیں, پریشان ہوتے ہیں. صحابہ رویا کرتے تھے, کہتے تھے جب نبی کا دور تھا تو ہمارے پاس کچھ تھا ہی نہیں, اب ہمارے پاس دنیا کی دولت ایسے امڑتی آ رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے. زیادہ مال زیادہ چیزوں کو دیکھ کر پریشان ہونا ایمان کی علامت ہے, اور ان چیزوں کو دیکھ کر اور بھی پاؤں اچھالنا اور ایڑیاں اٹھا اٹھا کے چڑھنا یہ نافرمانی کی علامت ہے. آیت کو نوٹ کیجئے گا, بہت خوبصورت آیت ہے. جس کو اللہ کے وعدوں پہ یقین ہے وہ اس آیت کو سن کر کچھ فیصلہ کرے گا کہ مالک تیرا یہ وعدہ ہے تو میں تیرے ساتھ سودا کرتا ہوں. اور وہ وعدہ کیا ہے؟ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. جو کچھ تم خرچ کر دیتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور دیتا ہے, وہ سب رازقوں سے بہتر رازق ہے. سچ بتائیے یہ قانون اللہ کا سچ ہے کہ نہیں ہے؟ جو خرچ ہوا اس کے بعد اور آیا کہ نہیں آیا؟ دیکھیے کنویں میں سے پانی نکل آتا ہے نا تو اور آ جاتا ہے. آگے سے پائپ کے اندر سے رکاوٹ دور کر دیں, پیچھے سے اور پانی آ جائے گا. ایک ایسی مشکل ہے انسان کی, اس کو اس وعدے کا یقین نہیں ہے. بخاری کی روایت ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم تو مجھ پہ خرچ کر, میں تجھ پہ خرچ کروں گا, اور فقر کا اندیشہ نہ رکھ. ہمیں خرچ کرنے میں تو کوئی مشکل نہیں ہوتی ماشاءاللہ، ایک کارڈ ہی تو گھمانا ہے، چند نمبروں کا کھیل ہے، پر جب یہ اللہ کی ذات پہ، اللہ کی ذات پہ کون خرچ کرتا ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، تو اس وقت 100 سوال 100 جواب، آپ کے سوال ہمارے جواب، 100 اعتراض 100 شبہات 100 مشورے 100 اختلافات 100 قسم کے ناشکرے رویے، کیوں، کب، کیسے، کیسے کیا ہوگا، کیسے کیا. یاد رکھیے، جس کو اللہ کے ساتھ یہ بھائی والی آ جاتی ہے نا، وہ کبھی پیچھے نہیں ہوتا. آپ نے سنا ہوگا، مجھے بھی آپ ہی میں سے کسی نے سنایا تھا، کہ جنید جمشید صاحب نے جب گانا بجانا چھوڑا تو غربت اتنی آ گئی کہ ماں کی دوا کے بھی پیسے نہیں تھے. یہ میں نے پڑھی بھی تھی، بات سنی بھی ہے، سچ ہے تو ان کے حق میں اللہ صدقہ جاریہ بنا دے، جھوٹ ہے تو اللہ اس کو سچ کر دے. کہتے ہیں اتنی غربت تھی کہ پیسے بھی نہیں تھے، جو کاروبار شروع کرتے تھے ٹھپ. دو بھائی، دو دوست مل کے کام کرتے تھے، کسی دیندار کے پاس گئے، کہا کریں کیا، کاروبار نہیں چل رہا. اس نے کہا بس ایک کام کر لو، دو شریک تو تم پہلے ہی ہو نا، ایک اور کر لو، کر لو، پہلے دو کا خرچہ نہیں نکلتا، تیسرے کا کہاں سے نکلے گا. کہا نہیں، تیسرے کو خرچہ نہیں چاہیے، اپنی کمائی میں سے ایک حصہ اللہ کے نام کا ڈال دو. اور خود میرے اپنے گھر کے بہت قریبی بزرگ ہیں، ان کا بھی یہی معروف بات ہم نے سنی ہوئی ہے، جو مہینے کی کمائی دکان سے آتی تھی اس کا ایک حصہ اللہ کا. اور ان کی بات کہ جب سے یہ حصہ ڈالا، اب جا کے دیکھیے پوری دنیا میں کیا دکانوں کے نام ہیں، صرف برانڈ دیکھ کر لوگ چیزیں خرید لیتے ہیں. یہ بات سچ ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یہ بات سچ ہے کہ ومان فک تم، جو تم خرچ کرو گے، من شئی، من تھوڑا سا، لٹل فیو، تبیز شئین نکرا، بالکل گٹیا بھی، فخ و یخلف، وہ پلٹ کے آئے گا تمہارے گھر، اللہ خود بھیجے گا. اور جب اللہ پلٹائے گا تو وہ ویسا پلٹائے گا جیسا آپ اور میں پلٹاتے ہیں. دیکھیں نا، ایک رشتہ دار ہے غریب سفید پوش، دوسرا رشتہ دار ہے کروڑ پتی. محبت میں آ کے غریب نے اپنی پوری جمع پونجی بھی کر لی، کوشش کر کے جو تحفہ دیا. امیر بندہ جب پلٹائے گا تو کیا اس کے درجے کا پلٹائے گا؟ اس کا تو سٹینڈرڈ ہی بڑا اونچا ہے، وہ تو اس کو وہ دے گا کہ اس امیر کے گھر میں رکھنے کی جگہ، غریب کے گھر میں جگہ ہی نہیں رہے گی. تو اللہ کے خزانوں پہ نظر رکھنے والے کبھی اللہ کے راستے میں گن گن کے نہیں دیتے. دیکھی کر دریا میں ڈال، جتنا دل کھلے گا اللہ کے راستوں میں اتنی خیر ہوگی. اور میں دیکھتی ہوں کہ قرآن پڑھنے کے دوران دل کھلتے ہیں. کل آپ کو تھوڑا سا یہاں انٹروڈیوس کروایا تھا، الحمدللہ میں تو اللہ کے آگے سر سجدے میں رکھتی ہوں کہ لوگوں میں اتنی خیر پھوٹتی ہے، الحمدللہ. یہ جو آپ کو ان کو ریوارڈ کا کل دکھایا تھا، اس کا ایک چھوٹا سا پروجیکٹ آج شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ، کہ کس طرح سے جب یہ یقین آ جاتا ہے نا کہ یہ میرا ہے، دے نہیں رہی لے رہی ہوں، اس کے بعد ہاتھ کھلتا ہے. انکوائریز، لوگوں کے مشورے، فیصلے، ایسے چھوٹا چھوٹا گروپس میں سے مجھے چیزیں پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے، تو میں کہتی ہوں واقعی مانگنے سے نہیں ملتا، دل کھلنے سے ملتا ہے. قرآن میرا آپ کا دل کھولتا ہے. یہ دعاؤں کی بک کا پروجیکٹ کل چلا تھا، الحمدللہ اللہ کے حکم سے اس پہ کام بھی شروع ہو چکا ہے. کہاں کتابیں جا رہی ہیں، کس کے نصیب میں، مجھے آپ کو کیا پتا، نہ بتائے کوئی، ہاں وہاں جا کے مل جائے گا. میرے نام کی کتنی کتابیں وہاں لکھی ہوئی، یخلف ہوں، پورا منی بیگ گارنٹی. یعنی یہ لفظ یخلف ہوں کو لکھ لے، میں اکثر بولتی ہوں منی بیگ گارنٹی. دنیا میں تو منی بیگ اتنی ہوتی ہے نا، جتنا آپ نے خریدا اتنی جا کے چیز واپس کر دیں، منی لے لیجئے. اللہ کے ہاں منی بیگ جو وہ ایک میں نہیں آتی، وہ کم از کم 700 70 ہزار، اور نیت اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کر دیتا. تو دعا کیجئے کہ خیر میں ڈلے حصہ. پھر آپ دیکھیے کہ یہ شیئر دا خیر جو سیڈیز کا حصہ، ایک دفعہ ہمیں ایک میسج آیا کہیں سے، یعنی بہت ہی طویل بات ہے جس کا خلاصہ یہ ہے، صرف ایک دعویٰ سی ڈی کسی ایک سسٹر نے ریڈیو پہ چلوائی تھی. اور وہ ہر سنڈے کو ایک ریڈیو پروگرام میں چلا دیتے تھے، رات خالی رہنا وہ سی ڈی ریپیٹ پہ لگا دیتے تھے. این پروگرام کے دوران ایک بردر کا فون آیا تھا، مجھے لوگوں نے اس کی ریکارڈنگ بھیجوائی، میں نے سنی، اور وہ میرے پرانے شہر ہیوسٹن کی کہانی تھی. اور مجھے وہ اسٹوڈنٹ بھی یاد ہے کہ جو میرے پاس آئی تھی کہ استاذہ ہم اگر یہ آپ کی سی ڈیز ہیں تو یہ کسی جگہ چلوا لیں. تو میں نے کہا آپ کی مرضی، مجھے کیا لگے، میں تو نہیں سن رہی، جائیں چلا دیں. این پروگرام کے دوران ایک مرد کا فون آیا اور اس نے میسج کیا دیا جو لائیو فیڈ بیک ہوتا ہے، کہ میں یہ پیغام جنہوں نے یہ چلائی ہے اور اپنی اس بہن کو دینا چاہتا ہوں جس کی یہ آواز ہے. سنڈے کی نائٹ تھی، میں کہیں جا رہا تھا، میرا کوئی لڑکی انتظار کر رہی تھی، मैंने कभी रेडियो नहीं चलाया, इत्तफाकन रेडियो वजह से चलाया और आपका ये चैनल चल गया और मैं कुछ सुनने लग गया। और मुझे सुनने में अच्छा लगा कि मुझे गाड़ी के चलने की आवाज़ बुरी लग रही थी, तो मैंने एक साइड पे गाड़ी खड़ी की किसी पार्किंग लॉट में, वहाँ खड़े होकर सुना। और मैं अभी यहाँ आप सबको गवाह बना के कहता हूँ कि मैं आज से इस गुनाह से तौबा करता हूँ। शेर द खैर, मुझे क्या लगे, आपको क्या लगे? मैं तो अक्सर साथियों को कहती हूँ या 10 बैठ जाएं या 16 बैठ जाएं या 1600 बैठ जाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मुझे पता है अगर इस खैर को अल्लाह ने फैलाना है, आज 10 होंगे ये करोड़ों तक पहुंचेगा इंशाल्लाह। और अगर 100 के सामने पढ़ूं और खैर कोई नहीं निकलनी तो ये एक साल के अंदर सब खत्म भी हो जाना है, अल्लाह ना करे ऐसा हो। हमेशा दुआ करें अपने लिए कह मालिक नेकी में हिस्सा डालने वाला बना। और याद रखे जब आप और मैं नेकी के काम में चलते हैं ना तो उससे इंशाल्लाह खैर होती है। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराती हूँ। नॉर्वे का लिगत प्रोजेक्ट खोले, मुझे कुछ साथियों ने चंद दिन पहले बेतकल्फी में कहा कि आप आती हैं पढ़ा के चली जाती हैं, हमसे बातें ही नहीं करती, हमें कुछ अपनी कहानियाँ नहीं सुनाती। तो मैंने कहा एक पारा छोड़ के सिर्फ बातें कर लेते हैं। तो खैर उन बातों का कुछ प्लान इन्होंने बनाया, कल रात इंशाल्लाह ताक रात के प्रोग्राम पे एक लेक्चर होगा तो वहां आप लोग बातें कर लेंगे। लेकिन ये देखिए ये लिगत का प्रोजेक्ट है, जिस तरह मैं आजकल आपके साथ चल रही हूँ मेरा तो हर साल ही मेमोरी में पीछे से पीछे चली जाती हूँ। बिल्कुल इसी तरह का एक रमजान था और नॉर्वे में अल्लाह ने दौरे कुरान करवाया था। मैं कह सकती हूँ कि वो बीच आज अल्लाह के हुक्म से एक दरख्त बल्कि एक से ज्यादा दरख्तों की सूरत में है। आप घर जाइए, अभी यहाँ तो नहीं इतना दिखा सकती लेकिन ये लिगत प्रोजेक्ट खोलिए, इसमें ये देखिए ये जो प्रोजेक्ट है ये इनको माउस पे दिया, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन है, फिर वांट टू नो हाउ इट स्टार्ट, ये कभी ऑडियो सुने आप रो पड़ेंगे। हमारे साथियों की ऑडियो से आप ही जैसे हैं, वो शक्लें बदल के आप भी वही लोग हैं बैठे हुए। वल्लाह जिस तरह ये प्रोजेक्ट हमारा शुरू हुआ था आज अल्लाह ताला ने हमें वहां जो जगह दी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर हालांकि अब कई चीजें नजर आ रही हैं कि जो काम करना है लेकिन काम हो रहा है। आपको बस मैं यहां यही कह सकती हूं कि आप खुद जाइए सुनिए ये लिगत प्रोजेक्ट अपडेट्स, यादें यादें, ये इतना इमोशनल हम सारे रो रहे हैं इसकी। जब अगला साल आया हमारे उस स्कूल में जहां हम थे, यानी ये मोहब्बत की बातें हैं। मैं अक्सर अपने उन साथियों से पूछती हूँ कि जिन्होंने उसमें हिस्सा डाला था मेरी आंखों में, मैं कहती सुनाओ, बोरियों में भर के अपने घर का अपना जेवर लेके आई थी जन साथी, पूरा काला ट्रैश बैग भर के वो सिस्टर लेके आई थी, आज भी मेरी आंखों के सामने है। कहती थी इसकी जरूरत इधर है, मैं तो पहनती भी नहीं हूं। मियाँ से पूछा है, सास से पूछा है, सबसे पूछा है, नहीं पूछना तो नहीं पूछना। मैं अक्सर उनसे पूछती हूँ सुनाओ जो दिया था वो सही लगा है, तो रो पड़ती हैं। कल मेरी मीटिंग में थी वो, और भी साथी हैं, एक की बात नहीं कर रही। मैं कभी उन लोगों का हक दे ही नहीं सकती नॉर्वे में रहकर जिन्होंने बुनियादों में डाला। आज बस आप ये जाके ये कुछ इसमें चीजें सुनिए और देखिएगा और दुआ करिएगा कि अल्लाह ये क्यामत तक जारी रहे, ये फसलें ये खेतियां ये इस्लाम ने जो लगवानी है ये मेरे आपके लिए है। और उन्होंने वो कर लिया, हमारे लिए अभी भी जगह है। आप अपना हिस्सा डालते हैं, कई लोग सिर्फ इसलिए नॉर्वे के प्रोजेक्ट्स में हिस्सा डालते हैं वर्ल्ड वाइड कि हम तो कभी गए ही नहीं और शायद जाना नहीं, और वाकई नॉर्वे ने वीजा कोई नहीं देना, वो बाहर वालों को नहीं देता, लेकिन हमारा नेकियों का नूर पहुंच जाए। तो हमेशा याद रखिए, आप दोबारा इस आयत पे आ जाए, दोबारा इस शऊर के साथ सुनिए, वमा अनफक्तु मिन शयइन फहुवा युखलिफुहु वहुवा खैरुर राज़िकीन, और जो कुछ तुम खर्च कर देते हो इसकी जगह वही तुमको और देता है और वो सब राजिकों से बेहतर राजिक है। उसके दिए में से कभी दिल ना छोटा करें। और जिस दिन वो तमाम इंसानों को जमा करेगा फिर फरिश्तों से पूछेगा क्या ये लोग तुम्हारी ही इबादत किया करते थे, तो वो जवाब देंगे सुभानकान तवली युना मिन दूनिहिम, पाक है आपकी जात, हमारा ताल्लुक तो आपसे है ना कि इन लोगों से, दरअसल वो हमारी नहीं बल्कि जिन्नों की इबादत करते थे, इनमें से अक्सर इन्हीं पर ईमान लाए हुए थे। इस वक्त हम कहेंगे आज तुम में से कोई ना किसी को फायदा पहुंचा सकता है ना नुकसान, और जालिमों से हम कह देंगे कि अब चखो इस अजाब जहन्नुम का मजा जिसे तुम झुठलाया करते थे। क्या मिला? वो कहते हैं ना दुनिया मिली ना आखरत मिली, और अल्लाह के आगे मुजरिम बनकर जहन्नुम के जेल खाने में पहुंच गए। ये भी जिंदगी का कोई मजा है, ये भी कोई लुत्फ है, ये है ना शुक्रपन की सजा। یہ زندگی یہ وقت اللہ نے دیا مجھے آپ کو، اس کو کیش کرا کے اللہ کے ہاں جمع کرا دیں، بس یہی ہے سب سے بڑی قدردانی اللہ کی نعمتوں کی. ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ان معبودوں سے برگشتہ کر دے. دیکھیں یہ ایک اور کردار ہے، ہمیشہ شک ڈالنے والا، ہمیشہ نیگیٹیوٹی پھیلانے والا، ہمیشہ ڈاؤٹس کریٹ کرنے والا. دیکھو دیکھو یہ تمہیں تمہارے معبودوں سے بدگمان کر رہا ہے، جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض ایک جھوٹ ہے گھڑا ہوا. ان کافروں کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ صریح جادو ہے، حالانکہ نہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ یہ اسے پڑھتے ہوں، اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا بھیجا گیا. جہاں لفظ قرآن آتا ہے اور یہ باتیں آتی ہیں میرا تو دل بھر جاتا ہے. میں سوچتی ہوں کہ ہمارے پاس اتنی پیاری کتاب ہے، ہم نے اتنی پیاری کتاب چکھ لی، اور کوئی اس کے بغیر مر جائے، کوئی اس کے بغیر دنیا سے چلا جائے، ہے نا یہ ناشکری کی بات. ہمیشہ دعا کرے کہ اللہ کل جیسے تو نے اپنے اس قرآن کی، اس کتاب کی، اپنے نبی کی حفاظت کی، آج بھی تو کر، اس کو ہمارے بس پہ نہ ڈال. ہم جیسے نہ قدروں نے تو آج قرآن کی آیتوں کو بھی مذاق کروا لیا، جب ہم خود اپنے نبی کی سنتوں پہ عمل نہیں کرتے، جب ہم خود اپنے پیارے نبی کی بیویوں جیسے نہیں بنتے، آپ کی صحابیات کا حال حلیہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، جب ہمارے مردوں کو نبی اور صحابہ کا طور طریقہ پسند نہیں آتا، غیروں کو حق پہنچتا ہے کہ وہ ہم پہ پابندیاں لگائیں، وہ ہمیں ماریں کوٹیں. بس دعا کرے کہ اس قرآن کی ناقدری سے اللہ ہمیں بچائے. اور جس نے اس کتاب کو چھوڑ کر کوئی دوسرا شغل اختیار کیا، علماء کرام کہتے ہیں کہ اس نے ناشکری کی. سورۃ النحل میں پیچھے بتائی تھی یہ بات، اللہ کہتا لا تمدن عینیک کا الا ما ظہر، مت اپنی آنکھوں کو لمبا کرو، تمہیں اللہ نے اتنا پیارا قرآن دیا ہے، اب اس کو چھوڑ کر بھاگو گے کہ کیا ملے گا؟ خاک ملے گی، سر پہ پڑے گی، مٹی میں پڑے گی. اصل بات یہ ہے کہ آپ کو شاید ابھی اس چیز کا اندازہ ہے کہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو بلندیاں دیتا ہے، ویدع بہا آخرین، اور اسی کے نیچے نیچے کرتا ہے قوموں کو. کیوں؟ علامہ اقبال کا کیا شعر ہے، وہ دنیا میں معزز تھے صاحب قرآن ہو کر، تم ذلیل ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو اس کتاب کی لوگوں نے ہمیشہ دھجیاں اڑانی چاہیے، لیکن یاد رکھیے اس کی حفاظت کی تو اس کو ماننے والوں نے کی. آج بھی میں اور آپ اس کی انشاءاللہ حفاظت کریں گے، اللہ تعالی ہمیں جھٹلانے سے بچائے. جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کے دوسرے عشیر کو بھی یہ نہیں پہنچے. یعنی اللہ کہتے ہیں آج لوگوں کے پاس جو دولت یا اتھارٹی ہے یہ تو دسواں حصہ بھی نہیں نمرود اور فرعون کی دولتوں کا، مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو میری سزا کیسی سختی، ایک مچھر ناک میں گھسا دیا. کوئی مقابلہ کر سکا کبھی اللہ اور اس کے لشکروں کا؟ اے نبی ان سے کہو میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، اللہ کے لیے تم اکیلے اکیلے اور دو دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ. یعنی اگر اکیلے بیٹھ کے بات اچھی سوچنی آتی ہے تو اکیلے میں جا کے سوچنا اس کو، اور اگر دو کے ساتھ بیٹھ کر بات ذہن زیادہ کھلتا ہے تو دو بیٹھ کر سوچو، اور سوچو کیا تمہارے صاحب میں آخر کون سی بات ہے جو جنون کی ہو. کیا مجنو والی بات دکھتی ہے؟ کیا یہ شخص تمہیں مجنو دیوانہ لگتا ہے؟ وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تم کو متنبہ کرنے والا ہے. بعض لوگ جب ایسی ایموشنل باتیں سنتے ہیں نا کہتے ہیں جذباتیت ہے، ایموشنلزم ہے، ایسے ایک بھوت سوار ہوتا ہے اور اتر جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں کیا یہ مجنو ایسی باتیں کرتے ہیں؟ کہ دیوانوں نے کبھی قرآن کی اس طرح خدمت کی ہے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھیوں نے کی تھی؟ تو اگر یہ جنون ہے تو مانگی اللہ سے یہ جنون کہ اللہ مجھے جنونی بنا دے، مجھے یہ جنون دے دے کہ میں بغیر سوچے سمجھے اس راستے پہ چلوں اور چلتا ہی جاؤں. کیونکہ جب آپ اور میں ان چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں تو پھر ہم ان چیزوں کی وہ قدر نہیں کر پاتے، ہم اس کی وہ حق نہیں مانتے. اگر آپ اپنے اس قرآن کو پیار اور محبت سے چھو کر دیکھیں، آپ کو اپنے معصوم بچے سے زیادہ نرم صفحے دکھیں گے اس کے. اس کے اوپر عمل کر کے عزت ملنی ہے مجھے آپ کو، اس کو چھوڑنے کی سزا ہے. یہ سبق اپنی نسلوں کو دے کر جائیں، ورنہ یاد رکھے کہ بکھرے ہوئے پتوں کی طرح، خس و خاشاک کی طرح ہم پاؤں میں روندے جائیں گے. اللہ ہماری اصلاح فرما دیں. قل ما سألتكم من اجر فهو لكم, ان سے کہو اگر میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہے تو وہ تم ہی کو مبارک رہے, یعنی تم ہی رکھ لو, مجھے نہ دو جو دینا ہے. میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے. ان سے کہو میرا رب مجھ پر حق کا القاء کرتا ہے اور وہ تمام پوشیدہ حقیقتوں کا جاننے والا ہے. کہو کیا, اللہ کرے آج ہم بھی یہ کہہ سکے, کل جا الحق وما یبدی الباطل وما یعید. کہو حق آ گیا اور اب باطل کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا. دعا کرے ہماری زندگیوں میں حق آ جائے, ہم حق کا وہ بول بالا دیکھے جو نبی اور صحابہ نے دیکھا. اللہ ہمیں کبھی باطل کے آگے گھٹنے ٹیکنے اللہ نہ بنائے. کہو اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے, اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی بنا پر ہوں جو میرا رب میرے اوپر نازل کرتا ہے. وہ سب کچھ سنتا ہے اور قریب ہی ہے. آپ کو قریب دکھتا ہے اللہ قرآن پڑھتے ہوئے؟ ایسے لگتا ہے قرآن کے یہ لفظ نہیں ہے, اللہ کی باتیں ہیں جو اللہ ہم سب سے کر رہا ہے. اللہ ہماری آنکھوں سے پردے ہٹا دے, اور جو اس بات سے دور ہیں ان کا حال, کاش تم دیکھو انہیں اس وقت جب یہ لوگ گھبرائے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے. آج انسانیت کا یہی حال ہے, بکھلائی پھر رہی ہے, سکون کوئی نہیں. بیوی کے پاس نہ ملا, گرل فرینڈ سے مانگا, کچھ دن بعد دل بھر گیا تو اب اپنی ہی جن سے مانگا. ہر طرف انسانیت پریشان ہے. یاد رکھیے, بچے کو سکون آتا ہے تو ماں کی گود میں آتا ہے. آج کی سسکتی بلپتی انسانیت کو سکون آئے گا تو رب کی یاد میں آئے گا, رب کی بات میں آئے گا. دنیا کے میلے میں بندہ بکھر جاتا ہے. کبھی آپ دیکھیں باپ اور بیٹا کہیں جائیں تو باپ بچے کی انگلی نہیں چھوڑتا. اس کو پتہ ہے ذرا سی انگلی چھوڑی میرا بچہ گم جائے گا. بچہ کیا چاہتا ہے؟ چھوڑ دو. اس کو لگتا ہے باپ کا یہ انگلی پکڑنا میری آزادی کے راستے میں رکاوٹ ہے. اس کو نہیں پتا کہ اس انگلی نے اس کو کتنے چوروں اور چکوں سے بچایا ہوا. اسی طرح یاد رکھیے, وَاتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, اللہ کا ہاتھ تھام لیں. دنیا کے اس میلے میں کبھی نہیں بہکیں گے انشاءاللہ. اور جو اس کو چھوڑ کر بھاگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم کرتے ہیں. اور کیا اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہیں, فرمایا حالانکہ اب دور نکلی ہوئی چیز کہاں ہاتھ آ سکتی ہے. چار قدم کا سفر ہو بندہ بھاگ کے بھی طے کر کے بس پکڑ ہی لیتا ہے, اور کھڑے ادھر ہیں بس دور چلی گئی, آپ کہتے ہیں اب کہاں جائے گا. یہ حسرت ہے ان لوگوں کے حال پہ جنہوں نے اس دنیا کے ٹائم پیریڈ سے فائدہ نہیں اٹھایا اور جنت کی بس چلی گئی. اور مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ آپ کو مجھے کہہ رہا ہے یہ رمضان کی بس بھی اب نکلنے والی ہے. 20 بوگیاں اس کی نکل گئیں, اب آخری رہ گئی ہیں 10 یا 9 جو اللہ چاہے. پکڑ لو اس کی نیکیوں کو. کیا بنے گا جب رمضان ختم ہو جائے گا اور ہم کچھ نہ کر چکے ہوئے. آج 1 70 کے برابر ہے, عید کے دن 1 1 کے برابر ہو جائے گا. آج 1 نیت کرتے ہیں 100 نیکیوں کی برابر ہو جائے گی. اصل بات یہ ہے نیکیاں کرنے کا موسم, بیج ڈالنے کا موسم. جو نیکی کل کرنی ہے وہ آج کر لو, جو گناہ کل چھوڑنا ہے اس کو آج چھوڑ دو. آج تمہاری قیمت ہے. دیکھیں سیل لگتی ہے تو وہی جو ریگولر چیزیں ہوتی ہیں وہ 10-20% پہ آ جاتی ہیں. پھر ان لوگوں کو کتنا افسوس ہوتا ہے جنہوں نے پوری قیمت میں لی ہوتی ہے, کہتے ہو خو سیل میں آ گئے. اور وہ کتنے خوش ہو رہے ہوتے ہیں جو سیل میں سے اٹھا رہے ہوتے ہیں, میں لے آئی ہوں, یہ الگ بات ہے میں نے 2 مہینے صبر کیا, اور وہ کہہ کہ میں 1 کی جگہ 4 لے آئی ہوں. یہ سیل کے دن ہے, یہ ہے دنیا, یہ وہ دن ہے جو ہمارے ہاتھوں سے برف کی طرح نکل رہے ہیں. اور یہ لفظ عربی کے اتنے پیارے ہیں, وَأَنَّ لَهُمُ التَّنَاوُشَ, جس کو عورتوں میں کہتے ہیں آپ پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. کون جیتا اگلے رمضان تک کس کو کیا پتا. تو اپنی ساری پوسٹ پون نیکیاں کر لیجئے ان 8-10 دنوں میں. اللہ مجھے سب سے زیادہ توفیق دے اور آپ کو مجھ سے بھی زیادہ توفیق دے. اس سے پہلے یہ کفر کر چکے تھے اور بلا تحقیق دور دور کی کوڑیاں لایا کرتے تھے. اس کو ہائی لائٹ کریں. آج دور دور کی کوڑیاں لانے والے بہت, اور قرآن سنت کے دلائل پہ بات کرنے والے آٹے میں نمک کے برابر. یاد رکھیے دین کی بات کرتے ہوئے جتنا قرآن سنت کے قریب رہیں گے اتنے ترقی یافتہ ہیں آپ. और दुनिया में जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लेंगे उतने कामयाब है। बात वैसे कुरान पढ़ते वक्त दूर की कौड़ी ना लाएं, सीधी सी बात है उसको सीधा सीधा समझ लें। आज का ये भी फितना है, जब इंटेलेक्चुअल लोगों के हाथ में दीन आता है ना तो वो दूर दूर से कौड़ियां लाते हैं और कहते हैं आज पिक जायज है, वो पहले गंदा होता था आज साफ है, वो कल मसला था आज नहीं है। यानी हर बात की दलील लाए, दूर दूर की कौड़ियां, लोग कहते वाह ये बात तो कभी सोची भी नहीं थी, ये तो सुनी भी नहीं थी। अच्छा वो सारे उलमाए कराम, सारे आइमाए कराम, मुहद्दसीन और सहाबाए कराम तो नाउज़ुबिल्लाह कम समझ गए थे, यही बंदा आया जिसने हमें दीन सिखाया। दुआ कीजिए अल्लाह हमें दूर की कौड़ी पे ना लेके जाए, करीब की बात रखे, जितनी समझ आती है अल्लाह हमें उस पे अमल की तौफीक दे। इस वक्त जिस चीज की ये तमन्ना कर रहे होंगे इससे महरूम कर दिए जाएंगे, जिस तरह इनके पेश रौब हम मशरब महरूम हो चुके होंगे, ये बड़े गुमराह कुन शक में पड़े होंगे। आखिरी लफ्जों पे गौर कीजिए, अमल का दुश्मन, सब बोलें अमल का दुश्मन, तो अल्लाह हमारे शक को दूर कर दे। कभी अजर की कमी का शक होता है, कभी सवाब ही नहीं होना इसका शक है, कभी कहते नहीं ऐसे ही भूल जाना, अल्लाह ने हमने नेकी करनी है अल्लाह को नजर ही नहीं आनी, तो शक आपको मुझे कोई नेकी नहीं करने देगा। अल्लाह ताला आपके मेरे दिल के शक दूर करते। तिलावत सुनते हैं आयत 50 से।
قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب.
الله أكبر كبيرا. سورة فاتر बहुत खूबसूरत सूरत है, दो दो चीज़ों का तकाबुल है, यानी आप कह सकते हैं कि बड़ी मीठी सूरत है, लेकिन इसमें चंद आयात जो आप पढ़ेंगे तो आप वाकई इस चीज़ को मान जाएंगे कि अभी तक आलिम कौन होता है ये जाना ही नहीं था, और किताब पढ़ने के बाद इंसान पर जिम्मेदारियाँ क्या आती हैं इस सूरत में दिखेंगी। बहुत तौहीद और शिर्क का फ़र्क खूबसूरत से अंदाज में आइए देखते हैं। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمان و زمین کا بنانے والا اور فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا، ایسے فرشتے جن کے دو دو اور تین تین اور چار چار بازو ہیں، وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جسے چاہتا ہے اضافہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ फरिश्तों की बातें हैं, अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल के 600 पर हैं, और जब अल्लाह के नबी ने उनको देखा था तो सिर्फ दो पर खुले हुए थे, और आपको ऐसे लगा पूरे आसमान पे जिब्राइल छाए हुए हैं। इतने बड़े फरिश्ते अल्लाह की मर्जी मानते हैं, और 5 से 6 फुट का इंसान अल्लाह की मर्जी ना माने तो ये ना समझी की बात है। अगला हिस्सा हाईलाइट कीजिएगा। मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिन रहमतिन फला मुमसिक लहा, अल्लाह जिस रहमत का दरवाज़ा भी लोगों के लिए खोल दे इसे कोई रोकने वाला नहीं, और जिसे वो बंद कर दे इसे अल्लाह के बाद फिर कोई दूसरा खोलने वाला नहीं, वो ज़बरदस्त और हकीम है। ऐ अल्लाह हम पे अपनी रहमतों के दरवाज़े खोल दे, अल्लाह दीन और दुनिया की रहमतों के दरवाजे खोल दे। ऐ अल्लाह जिस मुल्क जिस जगह पे दीन के काम में अभी तक रुकावटें, अल्लाह उसके दरवाजे खोल दे, अल्लाह हमारे लिए अपनी रहमत को खोल दे। ये यकीन बंदे को आगे लेकर जाता है, کہ میرا رب میرے لیے جب اتنا اہم ہے تو پھر میں اس کو چھوڑ کر دوسروں کے پیچھے کیوں لگوں. اس کو عقیدہ بنا لیں, لوگوں سے بے نیاز ہو جائیں گے. ہم جب اللہ پر نظریں لگاتے ہیں نا تو پھر اللہ کی رحمت سے ہمارے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے بھی کھلتے ہیں. جب ہم لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو پھر اللہ ہمیں لوگوں کے بس میں کر دیتا ہے. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم, لوگوں تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں ان کو یاد رکھو. سوچیں ذرا, کچھ چند نعمتوں کو ذہن میں لائیں, سر سے پاؤں تک نعمتوں میں چھپے ہوئے. کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ کوئی معبود اس کے سوا نہیں. آخر تم کہاں سے دھوکا کھا رہے ہو؟ اب اگر اے نبی یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں, تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں اور سارے معاملات آخر کار اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں. کیا پتا چلا, جھٹلایا جانا اس راستے کی سچائی کی علامت ہے. کرو کیا؟ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق, لوگو اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے, لہذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکا دینے پائے. نہ شکرا, ہمیں بھی نہ شکرا بناتا ہے. در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے, اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو. اس درد کو محسوس کریں, کتنا رنج ہوگا ماں باپ کو اپنے اس بچے پہ جو دشمن کو دوست سمجھے اور دھوکا کھا جائے. وہ تو اپنے پیروں کو اپنی راہ پر اسی لیے بلاتا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں. جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے, اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے. اللہ ہمیں ایمان لا کر عمل کرنے والا بنا دے. بھلا کچھ ٹھکانہ ہے اس شخص کی گمراہی کا جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو؟ 3 سیکنڈ غور کریں اس میں. ہر بندہ ہی اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے. حقیقت یہ کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات, پس اے نبی خام خواب کی جان ان لوگوں کی خاطر غم اور افسوس میں نہ گھلے. پھر محاسبہ, سورت فاتحہ میں بھی, سورت کہف میں بھی پڑھا, فاتر میں بھی آ گیا, سورت شورا میں بھی پڑھا. یہ غم لگانا پڑے گا. جس نے یہ غم لگا لیا اللہ اس کے سارے غم دور کرتا ہے. خود سے پوچھے 22 پارے پہ پہنچ کر, کیا انسانیت کی ہدایت کا غم لگا؟ نہیں لگا تو ابھی خود بھی ہدایت پہ نہیں ہے. جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ ان کو خوب جانتا ہے. وہ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے, پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں, پھر ہم اسے ایک اجاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں, اور اسی کے ذریعے سے ہم اس زمین کو جلا اٹھاتے ہیں جو مری پڑی تھی. مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا. جب آٹم کے بعد ونٹر آتا ہے, اور ونٹر کے بعد سپرنگ, اور سپرنگ کے بعد سمر آتا ہے, یہ سارا کچھ ہم دیکھتے ہیں. غور کرنے کی ضرورت ہے. من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا, جو کوئی عزت چاہتا ہو, چاہتا ہے ہم میں سے کوئی؟ آپ کے کون نہیں چاہتا. عزت انسان کا ایک ویک پوائنٹ ہوتا ہے. کسی نے آپ کی کبھی بے عزتی کی ہو نا اور آپ کو یاد آ جائے تو آپ دکھی ہو جاتے ہیں. اور عزتوں کو پانے کے لیے تو لوگوں کو خوش کرتے ہیں. عزت کا مسئلہ ہے, سنا کبھی جملہ؟ دیکھیے کہاں سے ملتی ہے عزت. جو عزت چاہتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے. تو اللہ کے راستوں میں ہی عزت ہے, اللہ کا بننے میں عزت ہے. اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے. کون سا؟ لا الہ الا اللہ. اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے. اس کو نوٹ کیجئے, بڑا اہم نقطہ ہے. عمل صالح نہیں ہوگا نا تو کلمہ اوپر نہیں جائے گا. رہے وہ لوگ جو بہودہ چال بازیاں کرتے ہیں, ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر خود ہی غارت ہونے والا ہے. کیا پتا چلا؟ عمل عمل اور عمل. صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے کیا بنتا ہے؟ آپ دیکھیے کہ لا الہ الا اللہ کہے بندہ لیکن اس کے تقاضے بھی پورے کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان تمہارے سینوں میں پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے. اللہ سے سوال کیا کرو کہ اللہ تمہارے ایمان کو تازہ کر دے. اور قرآن پڑھ کر جو فریش اپ ہونے کی کیفیت آتی ہے یہ کسی اور چیز میں نہیں ہوتی. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ایمان کو سچا کر دے، ایمان کو بڑھا دے. اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہارے جوڑے بنائے، یعنی مرد و عورت. کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے، مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے. کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا، اور نہ کسی کی عمر میں کوئی کمی ہوتی ہے، مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوتا ہے. اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے. اللہ کے اکاؤنٹس کتنے کلیئر، کتنے آنا پائی کے ساتھ. ہم سوچتے ہیں یہ کیسے ہوگا، اللہ کہتا ہے میں نے ہر چیز کو نوٹ کیا ہوا ہے. اور پانی کے دونوں ذخیرے یکساں نہیں، یہاں توحید اور شرک کا فرق ہے ان مثالوں میں. ایک میٹھا اور پیاس بجھانے والا، پینے میں خوشگوار، اور دوسرا سخت کھاری کہ حلق چھیل دے. مگر دونوں سے تم تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو، پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے ہو، اور اسی پانی میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتی چلی جا رہی ہیں، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور آپ پڑھیے اس کے شکر گزار بنو. دیکھیے، میٹھے پانی سے بھی مچھلی نکلتی ہے، نمکین سے بھی نکلتی ہے. کیا پتہ چلا، لوگوں کی خیر نکالو. وہ کہتے ہیں نا، نہیں نکمی کوئی چیز قدرت کے اس کارخانے میں. آپ میں جن لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں نا، ان میں کچھ میٹھے ہوتے ہیں، کچھ نمکین، پر خیر سب میں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے یہاں یہ سکھاتا ہے کہ لوگوں کو کاٹ کے نہ پھینک دو، چلو چھوڑو بیکار ہی تھا، نکل گیا، اچھا ہوا جان چھٹ گئی، اور چلو اس نے تو کچھ کرنا ہی نہیں تھا، بہتر ہے نہ سے روٹی دینی پڑتی اس کو، گھر میں بٹھا کر جانے تو اس کو. نہیں، آپ دیکھو کہ اس سے خیر کہاں آتی ہے. اور یاد رکھیے کہ مجھے آپ کو ججمنٹل بننے کا کوئی حق نہیں ہے، کس میں خیر ہے کس میں نہیں ہے. بس کریں کیا، اپنی فکر کریں. وہ دن کے اندر رات اور رات کے اندر دن کو پیروتا ہوا لے آتا ہے. چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے. وہ دن کے اندر رات اور رات کو دن سوری وہ دن کے اندر رات اور رات کے اندر دن کو پیروتا ہوا لے آتا ہے. چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے. یہ سب کچھ ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے. آرگنائزیشن، ٹائم کی پابندی، ٹائم مینجمنٹ. وہی اللہ جس کے یہ سارے کام ہے تمہارا رب ہے. بادشاہی اسی کی ہے، اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو. وہ ایک پرکاہ کے بھی مالک نہیں ہو سکتے، انہیں ایک پتے کے بھی مالک نہیں ہے. انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے، اور سن لیں تو تمہیں اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتے. اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انتظار قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے. کیا بنے گی مشرکوں کی، کیا بنے گی نہ شکروں کی قیامت کے دن، کہ وہ بھی نہ ملے جن کی آس میں اللہ کو ناراض کیا تھا. حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں اس ایک خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. کرو کیا، مان جاؤ کہ تم اس کے آگے کمزور ہو. آگے خوبصورت آیت ہائی لائٹ کیجیے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم ہی اللہ کے محتاج ہو، اللہ تو غنی اور حمید ہے. وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر ایک نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے. لا سکتا آپ اور میں، مجبوری تو نہیں ہے اللہ کی، کوئی مجبوری نہیں ہے. وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے. ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں. اور بات یہ ہے کہ ولا تزر وازرہ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا. اور اگر کوئی لدا ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا، تو وہ اس کے بوجھ کا ایک ادنا حصہ بھی بٹانے کے لیے کوئی نہ سکے گا، چاہے وہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. ہم کیا کرتے ہیں، انہی رشتہ داروں کا نام لے کر اللہ کو ناراض کرتے ہیں. کیا سمجھ آیا اس آیت کو سن کر؟ ہم سب اللہ کے آگے محتاج ہیں. دنیا میں بچہ آتا ہے، ماں باپ کے آگے محتاج ہوتا ہے. وقت کے ساتھ ماں باپ کے آگے محتاجی ختم ہو جاتی ہے، خود کھانے پینے چلنے پھرنے شروع ہوتا ہے. اللہ کے آگے ہماری محتاجی جس دن ہم وجود میں آئے تھے اور جب تک دنیا سے جائیں گے نہیں، اسی درجے کی ہے جیسی پہلے دن پہ تھی. پتہ نہیں توڑ سکتے، ہل نہیں سکتے. کتنا انسان محتاج ہے، ایک ویڈیو دیکھتے ہیں، بلکہ چاہیں تو اینڈ پہ دیکھ لیں، چاہیں ابھی دیکھ لیں، اینڈ پہ دکھاتے ہیں آپ کو. اس ایک آیت کے ساتھ اس کو جوڑیے گا، کیسے نعمتوں کو اللہ تعالیٰ دے کر چھینتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے. تو کہیے کہ اللہ میں فقیر، تو میرے اوپر رحم کر دے. عاجزی، بندگی، غلامی، تو پھر قرآن سے فائدہ کس کو ہوگا؟ اس کا جواب اگلی آیت میں، انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب. اے نبی، تم صرف انہی لوگوں کو آگاہ کر سکتے جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے. آپ کے یہاں بیٹھنے کا فائدہ آپ کو ہے، اور پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے. اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہے، نہ تاریکیاں اور روشنی یکساں ہے، نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہے، اور نہ زندے اور مردے بر مساوی ہیں. آپ اور میں اس بات کی تصدیق کرتے؟ تو پھر ایک عمل کرنے والا اور عمل نہ کرنے والا برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے. اللہ ہمیں بھی سنوا دے، کیونکہ سننے سے ہدایت کا دروازہ کھلتا ہے. مگر اے نبی، تم ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں. تم تو بس ایک خبردار کرنے والے ہو. ہم نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر. اللہ ہمیں بھی ایسی بنا دے. اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی متنبہ کرنے والا نہ آیا ہو. اب اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں. ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل اور صحیفے اور روشن ہدایات دینے والی کتاب لے کر آئے تھے، پھر جن لوگوں نے نہ مانا ان کو میں نے پکڑ لیا، اور دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی، میری سزا کیسی سخت تھی. فقی فقان نکیر. تو یاد رکھیے، اس کتاب ہدایت کو جھٹلا کر یا ٹھکرا کر بھی لوگ خوش نہیں رہے، اللہ کی پکڑ کا الٹا شکار ہو گئے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے پھل نکال کر لاتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور پہاڑوں میں بھی سفید، سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. چائنا سائٹ پہ اگر آپ جائیں، اور اسی طرح جو اس کے ارد گرد کے علاقے ہیں، تو وہاں رنگ برنگے پہاڑ ہوتے ہیں. جیسے کبھی آپ نے ٹائی اینڈ ڈائی دوپٹوں میں مختلف رنگوں کی پٹیاں دیکھی ہوں گی، سرخ، پیلے، اورنج، نیلے، انبیلیویبل سین ہوتا ہے. جس طرح پہاڑوں کے رنگ فرق ہیں نا، اسی طرح انسانوں کے بھی رنگ مختلف ہوتے ہیں، کچھ کالے، کچھ سفید، کچھ سرخ. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پڑھنے کے بعد ایک ایسی نظر دیتا ہے کہ جس میں ایک رنگ سب سے اوپر جاتا ہے، اور وہ ہے صبغت اللہ ومن احسن صبغہ. آپ کو پتا ہے کہ جانوروں کو رنگ نہیں دکھتے، ان کو سب کچھ بلیک اینڈ وائٹ دکھتا ہے. اللہ نے میرے لیے، آپ کے لیے اتنی کلر فل دنیا پیش کر دی، کیا ضرورت تھی اس کی؟ یہ سکھایا ورائٹی، ڈائیورسٹی. اس کائنات میں اللہ نے مختلف لوگوں کو مختلف خوبیاں دی ہیں، سب کو جوڑ دو، بہترین کمبینیشن بنے گا. اگر سوچیے دنیا بلیک اینڈ وائٹ ہوتی کیا خوبصورت ہوتی، بور ہو چکے ہوتے. اس کے تو سفید میں بھی حسن ہے. لیکن اللہ نے یہ سب کچھ دکھایا ہم کو کہ جنت کیسی ہوگی، یہ سوچو. اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی سے ڈرتے ہیں. اس کو ہائی لائٹ کیجیے، یہ ہے عالم کی تعریف. انما یخش اللہ من عباده العلماء. اگر میں لفظ پڑھ دوں گی نا انما یخش اللہ، تو معنی الٹ جائے گا، شرک ہو جائے گا کہ اللہ اپنے علم والوں سے ڈرتا ہے. نعوذ باللہ. زبر زیر کا بھی خیال رکھا کریں جب سپارہ پڑھتے ہیں. خشیت کیا ہے اور علم کیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں بڑا معروف ہے عالم کورس، اور ہمارے ہاں ایک ڈگری پوچھی جاتی ہے، کیا آپ عالمہ ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عالم کی تعریف سکھاتے ہیں، اور وہ کیا؟ جو اللہ سے ڈرے. جتنی خشیت، جتنی عاجزی، اتنے بڑے عالم ہیں آپ. چاہے آپ کو خالی آیتیں نہیں بھی آتی، آپ کو بہت بڑی حدیثیں نہیں بھی آتی، آپ پھر بھی عالم ہیں. ربیع بن انس کہتے ہیں کہ جو ڈرتا نہیں وہ عالم نہیں ہے. مجاہد کہتے ہیں عالم تو صرف وہ ہے جو اللہ سے ڈرے. آپ دیکھیے کہ کسی نے آگ لفظ لکھا ہوا دیکھا، وہ زیادہ ڈرے گا یا جو اس کو سامنے دیکھ رہا ہے؟ اور وہ زیادہ ڈرے گا جو دیکھ رہا ہے یا جو ایک دفعہ آگ میں جلا چکا ہو؟ بس اس کو سمجھیے، خشیت ایک کیفیت ہے. اس دنیا میں رہ کر جہنم کی آگ آنکھوں کے سامنے رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہمیں اپنی خشیت دے دیں. علم کا بہت وبال ہے. حدیث میں آتا ہے کل علم وبال علی صاحبہ، ہر علم وبال ہے اپنے سیکھنے والے پہ. اِلَّمَا عَمِلَ بِهِ، سوائے اس علم کے جس پہ عمل کر لیا جائے. تو علم کتابیں حفظ کرنے کا نام نہیں ہے، آیتوں کو زبانی یاد کرنے کا نام نہیں ہے، اللہ کی خشیت ہے. خود سے پوچھیں، قرآن سنتے وقت اس کی خشیت آتی ہے؟ ڈر ہے؟ آج تو قرآن پڑھتے ہوئے بھی کھیلتے کودتے لوگ سنتے ہیں. قرآن کی بہت عزت کیا کریں، گھر میں سنیں، تلاوت سنیں. ذرا باتیں کوئی کرے فوراً روک لیں، تلاوت چلے لوگ باتیں کریں روک لیجئے، کیونکہ دل کی خشیت چلی گئی یہ عام کتاب بن جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے آسان کرے. اب کچھ اور ان کی تعریفیں، کون ہے خشیت والے اور کون ہے عالم، اس کا تذکرہ. جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، یہ ہے عالم کی تعریفیں. یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کے متوقع ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا. ایسی تجارت میں انہوں نے اپنا سب کچھ اس لیے کھپایا ہے تاکہ اللہ ان کو ان کے اجر پورے کے پورے عطا کرے اور مزید اپنے فضل سے ان کو عطا فرمائے. بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور قدردان ہے. ذرا سے اس آیت پہ بھی غور کر لیں. تجارت کے لفظ کے ساتھ لفظ نفع آ جاتا ہے، پروفٹ. اللہ تعالیٰ نے آپ کے میرے لیے ایک پروفیٹیبل پروجیکٹ رکھا ہے، اور وہ کیا؟ ان الذین یتلون الکتاب سے لے کر انفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ. آپ یہاں سے باقی دیکھیں گے اور آگے حد ہو جائے گی 27 پارے میں. انفاق فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ. کیوں؟ جب دل کا نفاق ختم ہوتا ہے نا تو انفاق کو دل کرتا ہے. دیکھیں ایک الف ہے، انفاق از اکول ٹو نفاق. کیسے؟ انفاق کریں نفاق ختم ہو جائے گا، کیونکہ نفاق کو ختم کرنے کا علاج ہی یہ ہے کہ اس کو اللہ کے راستوں میں لگا دیا جائے اور اس جگہ پہنچا دیا جائے جہاں ضرورت ہے. یہ مال میرے آپ کے لیے نہیں ہے، یہ بہت سارے ضرورت مندوں کا حصہ اللہ نے آپ کو مجھے اکٹھا ہی دے دیا. میں نے بھی دینا تھا، تم خود دے دو، تم پہ اجر مل جائے گا. پھر فرمایا ہے، نبی جو کتاب ہم نے آپ کی طرح وحی کے ذریعے بھیجی ہے وہ حق ہے. آپ تصدیق کرتے ہیں اس کی؟ تصدیق کرتی ہوئی آئی ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئیں تھیں. بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے. اب کیا ہوا؟ یہ ہے آپ کی اس بارے کی آیت تدبر. ہیں تو بہت ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں سب گھوم رہے علم کے پیچھے آج کل. کیسے؟ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے گا. پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اس وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا. کس کی بات ہے؟ آپ کی بات ہے، امت مسلمہ کی بات ہے. پوری مخلوق پھر رہی ہے باہر، اللہ نے امت مسلمہ کو چن لیا. اب کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے اور کوئی بیچ کی راہ میں ہے، میڈیوکر، درمیانہ، تھوڑا تھوڑا دین پہ، تھوڑا تھوڑا دنیا میں، اور کوئی اللہ کی اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے. یہی بڑا فضل ہے، ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے. وہاں انہیں سونے کے کنگھوں وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا. وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا. وہ کہیں گے، الحمدللہ، شکر ہے اس ذات کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا. دنیا کے سارے غم دور ہو گئے. یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا ہے، جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ ٹھہرایا. اب یہاں پر نہ تو ہمیں کوئی مشقت پیش آتی ہے اور نہ تھکن لاحق ہوتی ہے. بتائیے یہ انجام اچھا کہ وہ اچھا؟ کتاب ہر ایک کے ہاتھ میں دکھتی ہے، اصل امتحان کتاب کے بعد ہوتا ہے. دیکھیں یہاں نبی کی بات ہے، اللہ کے نبی جو تحفہ چھوڑ کر گئے وہ کیا تھا؟ قرآن. بالفرض اگر آج ہمیں آپ کا پیالہ مل جائے، آپ کا کرتا مل جائے، آپ کے جوتے مل جائیں تو کیا کریں گے؟ سینے سے لگائیں گے، ہمارے نبی کے تحفے اور یہ وہ. تو یہ قرآن کیا؟ نبی کا تحفہ. ثم اورثنا، وراثت کی بات ہوئی، کیونکہ آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے میرے لیے اس کتاب کو جنت میں جانے کی دلیل بنا دیا. جب تک میں اور آپ ان راستوں پہ نہیں چلیں گے جس پہ اللہ کے نبی چلے، بات نہیں بنے گی. پھر آپ دیکھیے تین گروہوں کا تذکرہ ہے. ہمیشہ اس پہ درس دیتی ہوں جب کہیں تکمیل ہوتی ہے. الا ماشاء اللہ کتاب ہاتھ میں آنی بڑی آسان ہے. اب اس کے بعد کیا ہے؟ اب اللہ اصل میں امتحان لے گا. کچھ لوگ اللہ نہ کرے ظالم لنفسی ادھر سے پلٹ جائیں گے جدھر سے آئے تھے. اندر وہ کہتے ہیں کہ وہ ساری دلچسپیاں واپس. یہ امت مسلمہ کے وہ لوگ ہیں کہ جو ہیں نام کے مسلمان پر حرام کاریوں میں پڑے ہوئے ہیں. دوسرے مقتصد بیچ بیچ کے نمازیں بھی پڑھتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں گناہ بھی نہیں چھوڑتے. علم لے لیا ہے لیکن اس کی وہ قدر نہیں پائیں گے یا وہ قدر نہیں کریں گے جو کرنی تھی. وہ کہتے پڑھ جو لیا اور کیا کریں, پتہ لگ گیا نماز کیسے پڑھنی ہے, فقہ ویسے کرنی آ گئی ہیں. لیکن ایک تیسرا گروہ ہے جو مطلوب ہے, جو کردار ہے آپ کے میرے لیے رول ماڈل ہے, اور وہ کیا ہے؟ منہم سابقون بالخیرات, نیکیوں میں دوڑنے والے, فرسٹ آنے والے یہی ہوتے ہیں, ونرز. خالی اطاعت نہیں کرتے, اتباع بھی کرتے ہیں. آخرت کے لیے ایمبیشیس, دنیا کے لیے کانٹینٹ, جو مل گیا شکر ہے. دین کے معاملے میں اپنے سے آگے دیکھنے والے اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے دیکھنے والے. ایک ریٹ ریس ہے نا, سائیکل, ہائی اسکوٹر مل جائے, مل گیا, گاڑی مل گئی, بڑی گاڑی اور روڈ رنر اور فلانی اور فلانی. دنیا میں جس طرح لوگ تھوڑی دولت پہ راضی نہیں ہوتے نا, اسی طرح یاد رکھیے سابقون بالخیرات جو ہے نا, یہ چھوٹی نیکی پہ راضی تھوڑی ہوتے ہیں. وہ کہتے لو تو یہ تو سارے کرتے, تو کامن ہے, مجھے یہ پرنٹ نہیں پہننا, میں تو کوئی بڑی نیکی کروں گا, میں تو کوئی ایسی جگہ میں جاؤں گا جو کسی نے نہ کیا. ان کے ذہنوں میں اصل میں نیکیوں کے آئیڈیاز آتے ہیں. انوینٹر اور وہ کہنا جی ٹرینڈ سیٹرز, میں اپنے خاندان میں پہلی بنوں گی, میں اپنی فرینڈ سرکلز میں سب سے پہلے آگے جاؤں گی. یہ نیکیاں کر کے بعد میں ذکر کریں تو کرتے ہیں, یہ پہلے سے شور نہیں بچا دیتے یہ کرنا ہے کرنا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے اور وہ پہلے ہی ہاتھ روک لینا, نہ سوچ لینا. یہ نیکیاں کر کے دکھانے والے ہیں اور جو پہلے تھے وہ صرف باتیں کرنے والے ہوتے ہیں. اب میرے آپ کے سامنے میدان کھلا ہوا ہے, 22 بارے پڑھ لیے, اگلے 8 بھی انشاءاللہ پڑھ ہی لیں گے. دعا کیجئے اللہ ہمیں یہ پڑھ کر بھاگ بھاگ کر نیکیاں کرنے والا بنا دے. چین نہیں پڑتا قرآن پڑھنے کے بعد, وہ زندگی گزر گئی جو قرآن سے پہلے کی تھی. سو کے سوئے ہیں, آج بھی وہی لوگ سوئے ہیں جنہوں نے ابھی اس قرآن کو سمجھا نہیں ہے. یہ تو راتوں میں خواب آتے ہیں. کئی لوگ ایسے ایسے آئیڈیا شیئر کرتے ہیں, میں کہتی ہوں اب سوتی کہاں پہ, کہتی سوتے میں بھی خواب دیکھتے ہیں. اللہ ہمیں ایسا بنا دے اور اللہ ہمیں اس جنت میں لے جائے. آپ دیکھیے جس جنت کا یہاں تذکرہ ہے یہ آپ کو ہی ملنی ہے, آپ کے لیے بنائی ہے اللہ نے, میرے لیے بنائی ہے. تھوڑی سی محنت ادھر, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اس کے برعکس تصویر کا دوسرا رخ, اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے, نہ ان کا قصہ پاک کر دیا جائے گا کہ مر جائیں, اور نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی. استغفر اللہ. وہ کہتے ہیں نا کہ مر گئے تو چین آئے گا, مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے, کتنا برا انجام ہے. اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو کفر کرنے والا ہو. وہ وہاں چیخ چیخ کر کہیں گے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال لیں تاکہ ہم نیک عمل کریں. تو میں اور آپ تو آج کر سکتے ہیں, خوش ہوں کہ ابھی ہم ادھر ہیں, کر سکتے ہیں. کون سے عمل؟ ان عمل سے مختلف جو پہلے کرتے رہتے تھے. غلط کام چھوڑ کے اچھے کرے. جواب سنیے, انہیں جواب دیا جائے گا. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ, کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی جس میں کوئی سبق لینا چاہتے تو لے چکے ہوتے, اور تمہارے لیے تو ڈرانے والا متنبہ کرنے والا بھی آ چکا تھا. تمہیں تو ہادی اور رہبر بھی مل گیا, تمہیں تو رہنما بھی مل گیا, پھر تم کیوں اتنے سست ہو گئے؟ اب مزہ چکھو, ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں ہے. یاد رکھیے قائدون پر اللہ کی مدد نہیں آتی, بیٹھنے والوں پر نہیں آتی. پڑھ کے گھر بیٹھ جائیں کوئی مدد نہیں ہے, بس تھوڑے دن بعد دیکھیے گا اثر اترتا جائے گا. ہاں آگے سلسلہ جاری رکھیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے گا. دوسری بات دیکھیے کہ یہاں جو کہی عمر, حدیث میں آتا ہے کہ جس کو 60 سال کی عمر ملی قیامت کے دن اس کا کوئی عذر نہیں چلے گا. قرآن پڑھا تھا؟ نہیں اللہ, بس ترجمہ نہیں پڑھا, سادہ پڑھ کے آئے. بھائی کتنی عمر تھی فرشتوں ان کی؟ یہ بس 60 سے کچھ اوپر گئے. نہیں, پھینکو آگ میں, کوئی عذر نہیں, ان کی اپلیکیشن ریجیکٹ. تمہیں 60 سال میں اتنا موقع نہ ملا کہ تم میری ایک کتاب پڑھ لیتے, میرے نبی کی سیرت پڑھ لیتے، اس کی حدیثیں پڑھتے، کتنی خوش فہمیوں میں ہم سب نماز روزہ حج زکات کر کے خوش ہیں؟ نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی میری اصلاح فرما دے. بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے، وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا. اب جو کوئی کفر کرتا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور کافروں کو ان کا کفر اس کے سوا کوئی ترقی نہیں دیتا کہ ان کے رب کا غضب ان پر زیادہ سے زیادہ بھڑکتا چلا جاتا ہے. کافروں کے لیے خسارے میں اضافے کے سوا کوئی ترقی نہیں. ایک ہی لفظ ہے، خسارہ، بینکرپسی. کافر کون؟ ناشکرہ. اے نبی ان سے کہو، کبھی تم نے دیکھا بھی ہے اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے؟ مجھے بتاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے یا آسمانوں میں ان کی کیا شرکت ہے؟ اگر یہ نہیں بتا سکتے تو ان سے پوچھو، کیا ہم نے انہیں کوئی تحریر لکھ کر رکھ دے دی ہے جس کی بنا پر یہ اپنے شرک کے لیے کوئی صاف سند رکھتے ہوں؟ نہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو محض فریب کے جھان سے دیے جا رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو آسمان اور زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہیں، اور اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا ان کو تھامنے والا نہیں. بے شک اللہ بڑا حلیم اور درگزر فرمانے والا ہے. کیا پتہ چلا آتا ہے جب زلزلہ کوئی روک سکتا ہے؟ زلزلہ پروف عمارتیں تو بنا لی، کوئی زلزلے کو روک کے دکھائے؟ کا نہیں روک سکتے. یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے اگر کوئی خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا ہوتا تو یہ دنیا کی ہر قوم سے بڑھ کر راست رو ہوتے، مگر جب یہ خبردار کرنے والا ان کے پاس آ گیا تو اس کی آمد نے ان کے اندر حق سے فرار کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کیا. اس پہ بھی 3 سیکنڈ غور کریں. بہت سارے لوگ جو مانگتے ہیں نا، وہ مل جائے اس کی قدر نہیں کرتے، کیونکہ انسان ناشکرا ہے. یہ زمین میں اور زیادہ سرکشی کرنے لگے اور بڑی بڑی بری بری چالیں چلنے لگے، حالانکہ بری چالیں اپنے چلنے والوں کو ہی لے کر بیٹھتی ہیں. اب کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ جو اللہ کا طریقہ رہا وہی ان کے ساتھ بھی برتا جائے؟ یہی بات ہے، تو تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. کبھی نہ دیکھو گے کہ اللہ کی سنت کو اس کے مقرر راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہے. کیا یہ لوگ زمین میں کبھی چلے پھرے نہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، اور وہ ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے. اللہ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں. وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اگر کہیں وہ لوگوں کو ان کے کیے کرتوتوں پر پکڑتا تو زمین پر کسی متنفس کو جیتا نہ چھوڑتا، مگر وہ انہیں ایک مقرر وقت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے. پھر جب ان کا وقت آن پورا ہوگا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا. آپ کا میرا وقت ابھی چل رہا ہے، پورا ہو جائے گا، پھر کچھ نہیں کر سکتے. اتنی خوبصورت صورت ہی حق تو نہیں دیا، لیکن دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان آیتوں پہ غور و فکر کی توفیق دے. اگلی سورت یاسین ہے، چند آیتیں ہیں اس کی. سورت یاسین سے محبت کرنے والے بہت ہیں، اللہ ہمیں اس پہ عمل والا بنا دے اور محبت بھی کرنے کی توفیق دے. کس حالات میں ہوئی؟ کل کے شروع میں، پارے کے شروع میں کروں گی، ابھی صرف ان چند آیتوں کا ترجمہ دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم. یاسین، قسم ہے قرآن حکیم کی، تم یقیناً رسولوں میں سے ہو، سیدھے راستے پر ہو، اور یہ قرآن غالب و رحیم ہستی کا نازل کرتا ہے. آیا کیوں ہے؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. تاکہ تم خبردار کرو ایک ایسی قوم کو جس کو اس کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے تھے، اور اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. یہ نوٹ کر لیں، غفلت کے پردے پڑتے ہی اس قوم پہ جن کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آتا. ان میں سے اکثر لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے. ہم نے ان کی گردنوں میں توک ڈال دی ہیں. کس کے؟ تعصب کے. جن سے وہ ٹھوڑیوں تک جکڑے گئے، اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں. ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی اور ایک ان کے پیچھے. ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے، انہیں اب کچھ نہیں سوچتا. ان کے لیے یکساں ہے، تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، یہ نہ مانیں گے. تم تو اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے. اس کو نوٹ کر لیں. اور بے دیکھے خدا رحمان سے ڈرے، اسے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دو. انشاءاللہ رمضان کے بعد ہم سورۃ یاسین کی تفسیر کریں گے، تو آپ دیکھیے گا کہ ابھی جو صرف ترجمے کی آیتیں ہیں اس ایک ایک آیت میں سے کتنے عمل کے نقطے ملیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے وقت، صحت اور عمر میں برکت دے. ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں. جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ ہم سب لکھتے جا رہے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم ثبت کر رہے ہیں. ہر چیز کو ہم نے کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے. اس آیت 12 پہ آپ کو ایک لیکچر بھیجا جائے گا گھر میں، What am I leaving behind؟ میں اپنے پیچھے کیا چھوڑ رہی ہوں. آپ اس ایک آیت کی تفسیر سنیں. اسی پہ ایصال ثواب کا بھی ایک لیکچر ہے، اگر آپ میں سے کسی کے پاس سی ڈی ہے. یہی جو آج آپ کو ان کی ریوارڈ کی ویب سائٹ دکھائی تھی، اس میں سی ڈیز کے پروجیکٹ میں میں نے وہ سی ڈی دیکھی ہے. ایصال ثواب اسی ایک آیت کی تفسیر ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کو کیسے ایصال ثواب کر سکتے ہیں. اور دوسرا جو میں نے لیکچر کیا ہے وہ ہے ہم اپنی اولادوں کو کس طرح اپنے لیے پیچھے چھوڑیں کہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. یہاں سے ایک واقعہ شروع ہوتا ہے جو اگلے پارے میں کنٹینیو کرے گا. وَدْرِبْ لَهُمْ، انہیں مثال کے طور پر اس بستی کا قصہ سناؤ جبکہ اس میں رسول آئے تھے، ہم نے ان کی طرف دو رسول بھیجے اور انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا. یہ نوٹ کریں، نہ شکرے لوگ، ایک کو جھٹلایا چلو دوسرے کو بھی جھٹلا دیا. پھر ہم نے تیسرا مدد کے لیے بھیجا اور ان سب نے کہا ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے. اللہ ہدایت کا سلسلہ منقطع نہیں کرتا، یہ الگ بات ہے کہ لوگ اس کی قدر نہ کریں. بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں مگر ہم جیسے چند انسان، اور خدا رحمان نے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بولتے ہو. رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں. بستی والے کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لیے فالے بد سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے. رسولوں نے جواب دیا تمہاری فالے بد تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے، کیا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی؟ یعنی برا تو نصیحت کرنا ہی لگ رہا ہے. اب دیکھیں نبیوں سے کیسے منہ ماری کرتے تھے لوگ. اصل بات یہ کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو. جب قریب والوں نے نہ مانا اللہ نے دور والوں کو بلا لیا، اور کیسے؟ آخری آیت ہے دیکھیے گا، وجا من اقصی المدینہ رجل یسعا، اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا اے میری قوم کے لوگوں رسولوں کی پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر تک نہیں مانگتے اور ٹھیک راستے پر ہیں. یہاں ایک بہت بڑی بات ہے، یہ ایک اللہ کی سنت ہی رہی. قریب والے قدر نہیں کرتے، نہ قدرے ہوتے ہیں. جیسے مکہ والوں نے اللہ کے نبی کی وہ قدر نہ کی جس کے وہ مستحق تھے، اللہ نے مدینہ سے وہ 6 چمکتی ہوئی شخصیات کو بھیجا جنہوں نے پہلی بیعت کی اور پھر مدینہ میں راستے کھل گئے. یہاں بھی ایسے ہی ہے. قریب والے کہتے ہیں چراغ تلے اندھیرا، یہ بات کسی نے ایسے نہیں بولی ہوئی. اور دوسری بات، یس آ، نیکیوں کے لیے دوڑتا ہوا آیا. تو بس نیکیاں دوڑ کے کریں گے تو اچھی ہوں گی، اور اگر نیکیوں سے دوڑیں گے تو جو کی ہیں وہ بھی ضائع ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں نہ شکرے پن سے بچائے. الحمدللہ پارا پورا ہوا. سورت فاطر کی ایک آیت میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے، آج کی شیٹ کھول لیجیے ذرا سا، اور ایک دو چیزیں رہ گئیں، باقی تو ہم نے پارے میں کر لی. شیٹ کو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں. آیت تدبر وہی ہے جو بھی ہم نے پڑھی، ثم اورثنا الذین، آیت سورت فاطر آیت 32 سے 35 ہماری آج کی آیات ہیں. اس کی روشنی میں آپ نے میں نے غور کرنا ہے کہ میری کیا کیفیت ہے، ظالم لنفسی تو نہیں ہوں، مقتصد ہوں یا سابقم بالخیرات. اگر ظالم دکھے تو مقتصد بننے کی کوشش کیجئے، درمیانے ہیں تو سابقم بالخیرات پہ آئیے. تھوڑی خاموشی پلیز. اور اگر مقتصد چل رہے ہیں ابھی، بیچ بیچ کی روش ہے، تو دوڑیے، یسا، بھاگتے ہوئے نیکیاں کیجیے، اللہ آپ کا قدردان ہے انشاءاللہ. حدیث بھی آج کی ہو گئی، نیکسٹ پہ چلتے ہیں. آج کی دعا، نعمتوں کے زوال کی دعا. آپ دیکھیے کہ شکر اور ناشکری کا تعلق نعمتوں کے ساتھ ہے. دعا مل کے پڑھتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجات نقمتک و جمیع سخطک. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ, میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں نعمتوں کے زوال سے اور عافیت کے پھر جانے سے. یعنی آج نعمت ہے, چلی نہ جائے. آج عافیت ہے, صحت ہے, تندرستی ہے, چلا نہ جائے, چلی نہ جائے. وفجات نقمتی کا, اور تیری ناراضگی, یعنی ایسا نہ ہو کہ میں کہیں تیری پکڑ کا شکار ہو جاؤں. وجمیع سختی کا, اور تیرے اجتماعی غصے کا شکار نہ ہو جاؤں. یعنی بینگ اے نیشن, کہیں تیرا غصہ میرے اوپر نہ آ جائے. تو آپ دیکھیے کہ یہ دعا بہت زیادہ آپ کے میرے لیے اہم ہے. نعمت آتے بھی نہیں دکھتی اور جاتے بھی نہیں دکھتی. وقت کا بہترین استعمال, ذکر اذکار کی کثرت, جس میں خاص طور پہ درود شریف. وقت ضائع کرنے والے کام, موجودہ نعمتوں کی قدر نہ کرنا اور غیر موجود کی تمنا کرنا, اس پہ ضرور غور کیجئے گا. آپ ایک نعمت کی قدر کریں, کل اللہ آپ کو دوسری بھی دے گا. آج اس نعمت کی قدر چھوڑ دیں, کل دوسری بھی چلی جائے گی. اور آج ہمارے قابل تقلید مثالیں ازواج مطہرات تھیں, اللہ ہمیں ان کی طرح صابر اور شاکر بنا دے. اب نعمتوں کے زوال کی بات, اس پہ ایک ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں. سننے والی ہے, دیکھنے والی بھی نہیں ہے, سن سکتے ہیں صرف. کس طرح اللہ نعمت دیتا ہے اور لے لیتا ہے, آئیے سنتے ہیں.
اسٹیفن ہاکنگز, دور حاضر کا آئنسٹائن. اسٹیفن ہاکنگ اس وقت آئنسٹائن کے بعد دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان ہے. اسے دنیا کا سب سے ذہین شخص بھی کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں 1400 سال پہلے فرمایا تھا, یہ کائنات ابھی نامکمل ہے اور دنیا میں روزانہ نئے سیارے جنم لے رہے ہیں. قرآن مجید کی اس تھیوری کو اسٹیفن ہاکنگ نے ثابت کیا تھا. اس نے کائنات میں ایک ایسا بلیک ہول دریافت کیا جس سے روزانہ نئے سیارے جنم لے رہے ہیں. اس نے اس بلیک ہول میں ایسی شعائیں بھی دریافت کی جو کائنات میں بڑی بڑی تبدیلیوں کا باعث بن رہی ہیں. یہ شعائیں اسٹیفن ہاکنگ کی مناسبت سے ہاکنگ ریڈیشن کہلاتی ہیں. وہ فزکس اور ریاضی کا ایکسپرٹ ہے اور دنیا کے تمام بڑے سائنسدان اسے اپنا گرو سمجھتے ہیں. لیکن یہ اس کی زندگی کا محض ایک پہلو ہے. اس کا اصل کمال اس کی بیماری ہے. وہ ایم ایس سی تک ایک عام درمیانے درجے کا طالب علم تھا. اسے کھیلنے کودنے کا شوق تھا. وہ سائیکل چلاتا تھا, فٹ بال کھیلتا تھا, کشتی رانی کے مقابلوں میں حصہ لیتا تھا اور روزانہ 5 کلومیٹر دوڑ لگاتا تھا. وہ 1963 میں کیمبرج یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر رہا تھا. وہ ایک دن سیڑھیوں سے نیچے پھسل گیا اور اسے ہاسپٹل لے جایا گیا. وہاں اس کا طبی معائنہ ہوا تو پتا چلا کہ وہ دنیا کی پیچیدہ ترین بیماری موٹر نیورون ڈیزیز میں مبتلا ہے. یہ بیماری طبی زبان میں اے ایل سی کہلاتی ہے. اس بیماری کا دل سے تعلق ہوتا ہے. ہمارے دل پر چھوٹے چھوٹے عضلات ہوتے ہیں. یہ عضلات ہمارے جسم کو کنٹرول کرتے ہیں. اس بیماری کے انکشاف سے پہلے سائنسدان دماغ کو انسانی جسم کا ڈرائیور سمجھتے تھے, لیکن 20ویں صدی کے شروع میں جب اے ایل سی کا پہلا مریض سامنے آیا تو پتا چلا انسانی زندگی کا مرکز دماغ نہیں بلکہ قلب ہے. اور دنیا کے تمام مذہب ٹھیک کہتے تھے کہ انسان کو دماغ کے بجائے دل پر توجہ دینی چاہیے. دل کے یہ عضلات موٹرز کہلاتے ہیں. اگر یہ موٹرز مرنا شروع ہو جائیں تو انسان کے تمام اعضا ایک ایک کر کے ساتھ چھوڑنے لگتے ہیں اور انسان خود کو آہستہ آہستہ مرتے دیکھتا ہے. اے ایل سی کے مریض کی زندگی 2 سے 3 سال کی مہمان ہوتی ہے. دنیا میں ابھی تک اس کا کوئی علاج دریافت نہیں ہو سکا. اسٹیفن ہاکن 21 سال کی عمر میں اس بیماری کا شکار ہوا تھا. سب سے پہلے اس کے ہاتھ کی انگلیاں مفلوج ہوئیں, پھر اس کے ہاتھ, پھر اس کے بازو, پھر اس کا بالائی تھڑ, پھر اس کے پاؤں, پھر اس کی ٹانگیں, اور آخر میں اس کی زبان بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئی. یوں وہ 1965 میں ویل چیئر تک محدود ہو گیا. پھر اس کی گردن دائیں جانب ڈھلکی اور دوبارہ سیدھی نہ ہو سکی. وہ 1974 تک خوراک اور واش روم کے لیے بھی دوسروں کا محتاج ہو گیا. آج اس کے پورے جسم میں صرف پلکوں میں زندگی موجود ہے. یہ صرف پلکیں ہلا سکتا ہے. ڈاکٹرز نے اسے 1974 میں گڈ بائی کہہ دیا تھا، لیکن ہاکنگ نے شکست تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. اس نے زندہ رہنے، آگے پڑھنے اور اس معذوری کے باوجود دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان بننے کا فیصلہ کیا. چنانچہ اس نے ویل چیئر پر کائنات کے رموز کھولنا شروع کیے تو سائنس حیران رہ گئی. کیمبرج کے کمپیوٹر سائنسدانوں نے ہاکنگ کے لیے ٹاکنگ کمپیوٹر بنایا. یہ کمپیوٹر اس کی ویل چیئر پر لگا دیا گیا. یہ کمپیوٹر اس کی پلکوں کی زبان سمجھتا ہے. اسٹیفن اپنی سوچ کو پلکوں پر شفٹ کرتا ہے. پلکیں ایک خاص زاویے اور ردھم میں ہلتی ہیں. یہ ردھم لفظوں کی شکل اختیار کرتا ہے. یہ لفظ کمپیوٹر کی اسکرین پر ٹائپ ہوتے ہیں اور بعد ازاں اسپیکر کے ذریعے نشر ہونے لگتے ہیں. چنانچہ اسٹیفن ہاکنگ دنیا کا واحد شخص ہے جو اپنی پلکوں سے بولتا ہے اور پوری دنیا اس کی آواز سنتی ہے. اسٹیفن ہاکنگ نے پلکوں کے ذریعے اب تک بے شمار کتابیں لکھیں. اس نے کوانٹم گریویٹی اور کائناتی سائنس کاسمولوجی کو بے شمار نئے فلسفے بھی دیے. اس کی کتاب اے بریف ہسٹری آف ٹائم نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا تھا. یہ کتاب 237 ہفتے دنیا کی بیسٹ سیلر کتاب رہی اور دنیا بھر میں ناول اور ڈرامے کی طرح خریدی اور پڑھی گئی. اسٹیفن ہاکنگ نے 1990 کی دہائی میں ایک نیا کام شروع کیا. اس نے مایوس لوگوں کو زندگی کی خوبصورتیوں کے بارے میں لیکچر دینا شروع کیے. دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں، ادارے اور فرمز ہاکنگ کی خدمات حاصل کرتی رہیں. ہاکنگ کی ویل چیئر کو سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے سامنے اسٹیج پر رکھ دیا جاتا ہے اور وہ کمپیوٹر کے ذریعے لوگوں کو بتاتا ہے کہ اگر میں اس معذوری کے باوجود کامیاب ہو سکتا ہوں، اگر میں میڈیکل سائنس کو شکست دے سکتا ہوں، اگر میں موت کا راستہ روک سکتا ہوں، تو تم لوگ جن کے سارے اعضا سلامت ہیں، جو چل سکتے ہیں، جو دونوں ہاتھوں سے کام کر سکتے ہیں، جو کھا پی سکتے ہیں، جو قہقہا لگا سکتے ہیں اور جو اپنے تمام خیالات دوسرے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، وہ کیوں مایوس ہیں؟
اللہ اکبر، کیا سیکھا آپ؟ دیکھیے کہ ایک تو پہلی بات ہے کہ اللہ جو دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے. کبھی اپنی کسی نعمت پہ مان نہ کریں. ایک سیکنڈ کے، ایک کن کے ہم محتاج ہیں. لیکن جس وجہ سے آپ کے ساتھ یہ شیئر کی گئی بات، وہ کچھ اور ہے، وہ ابھی نہیں بتا آپ کو. ایک تو یہ کہ اس شخص نے یہ سوچ لیا نا کہ میں نے یہ کرنا ہے، یہ مجبور کیوں نہیں ہوا؟ اس کے عذر تھے، اس کے لیے حالات سوٹیبل تھے سائنسدان بننے پہ. اس سے بھی بڑھ کے بات، اس کا سائنسدان بن کے دنیا کو یہ لاز دینا، یہ زیادہ اہم تھا کہ اس انسانیت تک یہ کتاب ہدایت پہنچانا ہے. آج ہم مسلمانوں میں یہ کمٹمنٹ کیوں نہیں؟ اور آخری بات، جس کو سن کر آپ دکھی ہوں گے، کہ یہ تھیسٹ ہے، نہ شکر پن کی انتہا. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں نہ شکر پن سے بچائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی استاذہ جی، بہت زیادہ شکریہ، واقعی بہت زیادہ سبق آموز. اور جو آج کو آپ کو شیٹ بھیجی جائے گی، وہی بات کہ ہم جو ہمارے پاس نعمتیں ہیں ہم ان پہ شکر ادا نہیں کرتے، جو ہمارے پاس نہیں ہوتے ہم ان کے لیے روتے ہیں. بہت زیادہ تھا یہ، واقعی سوچنے والی بات ہے. صرف ایک اس کے اپنی پلکوں کے ساتھ جو ان کی صرف ہلتی تھی، اس سائنسدان نے کیا کچھ نہیں کیا. ہمارے پاس تو سب کچھ ہے تو ہم شکر ادا نہیں کرتے. بس اسی سوچ کے ساتھ آپ سب سے بھی یہی ریکویسٹ ہے، اپنے لیے بھی، کہ ہم نے ہر حال میں اور بہت تہ دل کے ساتھ ضرور شکر ادا کریں، شکرانے کے نوافل ادا کریں، صدقہ کریں ضرور. کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھے کتنا خوبصورت دن ہے، وہ بھی رمضان کے ساتھ اور خیر و عافیت کے ساتھ، ہمیں پوری جسم کے ساتھ دیا ہے نا، ہماری باڈی، سوچ، کان، آنکھ. آپ بس ہر چیز کو دیکھ لینا کہ الحمدللہ سم الحمدللہ جزاکم اللہ ہے. جو آپ کو شیٹ ملتی ہے, میں ابھی زیادہ نہیں کیونکہ آلریڈی ہمارا ٹائم بہت زیادہ اوپر جا چکا ہے, بس یہی بولوں کہ جو شیٹ آپ کو ڈیلی کی ملتی ہے وہ ریمائنڈر کو لازمن یاد میں رکھا کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کہاں پہ پہنچے اور کتنی ہم نے امپروو کیا ہے. بہت زیادہ آپ سب کا جزاکم اللہ ہے, ماشاء اللہ بہت پیشنٹ کے ساتھ آپ کلاس لیتے ہیں, بہت اچھا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اس عمل کو قبول فرمائے. جزاکم اللہ خیر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الہی امین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.